شروع کرتے ہیں اٹینڈنس پہلے. عائشہ ترابی، کرن نوان، عائشہ خالد، ماہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قبر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، علیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاد کوثر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرانہ، ثنا آفرین، فرزانہ سیلود، شاہینہ سریو، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کدوائی، مراج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیہ گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شیراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، امبر عمر، وسیع حسین، ام تبشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. الحمدللہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی. آپ لوگ اب انشاءاللہ تعالی اپنی کلاس کے لیے ریڈی ہو جائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 243، آیت نمبر 1 سے 18، سورۃ الحجرات. لیسن نمبر 243، آیت نمبر 1 to 18، سورۃ حجرات. لفظی ترجمہ دیکھیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو تم، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم اپنی آوازیں، فوق صوت النبی جی، نبی کی آواز سے، ولا تجہرو اور نہ زور سے بولو، لہو بالقولی اس کے سامنے گفتگو، کجہری جیسے بلند آواز، بعدکم لبعدن تم میں سے باس کی باس سے، ان کہیں، تحبط اعمالکم ضائع ہو جائیں اعمال تمہارے، وانتم اور تم، لا تشعرون شعور بھی نہ رکھتے ہو، ان الذین بے شک جو لوگ، یغدون پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ رسول اللہ کے نزدیک، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جن کو، امتحن اللہ آزمایا اللہ نے، قلوبہم للتقوی ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم اور اجر ہے بڑا، ان الذین بے شک جو لوگ، ینادونک آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے، ولو انہم اور اگر البتہ وہ، صبروا صبر کرتے، حتی یہاں تک کہ، تخرجا آپ نکلاتے، الیہم ان کے پاس، لکان خیر اللہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے. واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس فاسقن کوئی بد کردار, بنبئن کوئی خبر لے کر, فتبینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ان تصیبو کہیں تم ضرر پہنچاؤ, قومم کسی قوم کو, بجہالتن نادانی سے, فتصبحو پھر ہو تم, علی ما فعلتم اس پر جو تم نے کیا, نادمین نادم شرمندہ, وعلمو اور جان رکھو, ان فیکم کہ تمہارے درمیان, رسول اللہ ہی اللہ کا رسول ہے, لو یطیعکم اگر وہ تمہارا کہنا مانے, فی کثیر اکثر من الامری کاموں میں, لعنتم البتہ تم ایزا میں پڑو, ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے, حبب الیکم الایمان محبت دی تم کو ایمان کی, وزینہ اور اس سے آراستہ کر دیا, فی قلوبکم تمہارے دلوں میں, وکر رہا اور ناپسند کر دیا, الیکم الکفر تمہارے سامنے کفر کو, والفسوق اور گناہ کو, والعصیان اور نافرمانی کو, اولئک یہی لوگ, هم الراشدون وہ ہدایت مانے والے ہیں, فضل من اللہ اللہ کے فضل سے, ونعمتن اور نعمت, واللہ اور اللہ, علیم خوب جاننے والا ہے, حکیم حکمت والا ہے, وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ, من المؤمنین مومنوں کے, اقتتلوا باہم لڑ پڑے, فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان, فَإِن بَغَتْ پھر اگر زیادتی کرے, اِحْدَاهُمَا ان دونوں میں سے ایک, عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر, فَقَاتِلُوا الَّتِي تو تم لڑو اس سے جو, تبغی زیادتی کرتا ہے, حتی یہاں تک کہ, تفیئہ وہ رجوع کرے, الى امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف, فَإِن پھر اگر, فَاَتْ وہ رجوع کرے, بینہما ان دونوں کے درمیان, بالعدلی عدل کے ساتھ, واقسطو اور تم انصاف کرو, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, یحب المقسطین دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے, انما اس کے سوا نہیں, المؤمنون مومن, اخوتن بھائی, فاصلحوا فصلح کرا دو, بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم دیا جائے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم ایک گروہ، من قوم دوسرے گروہ کا، عسى ان یکونوا کیا عجیب کے ہوں وہ، خیر منہم بہتر ان سے، ولا نساء اور نہ عورتیں، من نساء عورتوں سے، عسى ان یکونوا کیا عجیب کے وہ ہوں، خیر منہن بہتر ان سے، ولا تلمزوا اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم باہم ایک دوسرے پر، ولا تناوزوا اور نہ باہم چڑھاؤ، بالالقاب برے القابوں سے، بئس الاسم برا نام ہے، الفسوق گناہ کا، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب اور جس نے نہ توبہ کی، اولئک تو یہی لوگ ہیں، هم الظالمون وہ ظالم، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا بچو، کثیرم بہت سے، من الظن گمانوں سے، ان بے شک، بعد الظن بعض گمان، اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور نہ ٹٹول میں رہا کرو ایک دوسرے کی، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے، بعدکم تم میں سے بعض، بعدن بعض کی، ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان یاکل کہ وہ کھائے، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ کا، فکرہتموہ تو اس سے تم گھن کرو گے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے، یا ایہا الناس اے لوگو، انا خلقناکم بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکرن ایک مرد سے، و انسا اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور بنایا تم کو، شعوبن ذاتیں، وقبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، ان اکرمکم بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، یا پرہیزگار سب سے عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، خبیر باخبر ہے، قالت الاعراب کہتے ہیں دیہاتی، آمنا ہم ایمان لائے، قل کہہ دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے، ولیکن اور لیکن، قولو تم کہو
اسلمنا ہم اسلام لائے ہیں
ولما اور ابھی نہیں
یدخل الایمان
داخل ہوا ایمان
فی قلوبکم تمہارے دلوں میں
وَإِن اور اگر
تُطِعُوا اللَّهَ
تم اطاعت کرو گے اللہ کی
وَرَسُولَهُ
اور اس کے رسول کی
لَا يَلِتْكُمْ
نہ کمی کرے گا تم سے
مِنْ أَعْمَالِكُمْ
تمہارے اعمال میں
شَيْئًا کچھ بھی
ان اللہ
بے شک اللہ تعالی
غفور الرحیم
بخشنے والا ہے
مہربان ہے
انما المؤمنون
اس کے سوا نہیں مومن
الذین آمنوا
وہ لوگ جو ایمان لائے
باللہ اللہ پر
ورسولہ
اور اس کے رسول پر
ثم
پھر
لم يرتابوا
نہ پڑے شک میں وہ
وجاہدوا
اور انہوں نے جہاد کیا
بأموالهم
اپنے مالوں سے
وأنفسهم
اور اپنی جانوں سے
فی سبیل اللہ
اللہ کے راستے میں
اولئک
یہی لوگ
ہم وہ
الصادقون
سچے ہیں
قل کہہ دیجئے
اتعلمون
کیا تم جتلاتے ہو
اللہ کو
بدینکم
اپنا دین
واللہ
اور اللہ تعالی
یعلم
خوب جانتا ہے
ما فی السماوات
جو آسمانوں میں ہے
وما فی الارض
اور جو زمین میں
واللہ
اور اللہ تعالی
بکل شیء
ہر چیز
کو
علیم
خوب جاننے والا ہے
یمنونا
وہ احسان رکھتے ہیں
الیکا
آپ پر
ان اسلمو
کہ وہ اسلام لائے
قل کہہ دیجئے
لا تمنو
نہ تم احسان رکھو
علیہ
مجھ پر
اسلامکم
اپنے اسلام کا
بل اللہ
بلکہ اللہ تعالی
یمن
علیکم
احسان رکھتا ہے تم پر
ان ہداکم
کہ اس نے ہدایت دی تم کو
لل ایمان
ایمان کی طرف
ان کنتم
صادقین
اگر ہو تم سچے
ان اللہ
بے شک اللہ تعالی
یعلم
جانتا ہے
غیب السماوات
والارض
پوشیدہ
باتوں کو
آسمانوں اور زمین
کی
واللہ
اور اللہ تعالی
بصیرم
دیکھنے والا ہے
بما
وہ جو
تعملون
تم عمل کرتے ہو.
تلاوت سنیں گے اب یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا اصواتهم عند رسول الله اولئك
صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 243 آیت نمبر 1 سے 18 سورۃ الحجرات. لیسن نمبر 243 آیت نمبر 1 ٹو 18 سورۃ حجرات. چند باتیں سورت کے بارے میں. سورت حجرات ترتیب کے اعتبار سے 49 یعنی 49 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام آیت نمبر 4 میں جو لفظ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اس میں لفظ حجرات سے ہے اور حجرات حجرتن کی جمع ہے. وہاں جہاں آئے گا تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیکھیں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے جو گھر تھے اس کو حجرات کہا جاتا تھا, اسی پہ یہ بات ہے. سورت کا ایک اور نام سورت اخلاق بھی ہے. اخلاق اصل میں اس سورت میں ایمان والوں کو اخلاق سکھایا گیا کہ اصل میں ایمان کیا ہوتا ہے. پوری سورت کا بنیادی تھیم جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی تربیت ہے. سورت اخلاق انسان کو اجتماعی, انفرادی, معاشرتی اور سیاسی زندگی کے آداب سکھاتی ہے. اور اس صورت میں ایک انسان واقعی اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنانے کا ارادہ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت حجرات جنتیوں کی کریکٹر بلڈنگ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت سا گھر بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں, اور جنت کا اصل حسن وہاں کے لوگ ہیں. کیا اخلاق ہو, کیسا کردار ہو, کیسے بولیں, کیسے چلیں, کیسے کھائیں. اب ایک دم وہاں جا کے تو سب کچھ نہیں ہوگا, تو لہٰذا دنیا میں ایک محبت کرنے والی ماں کی طرح جو ہر وقت بچے کو صاف رکھتی ہے, ناخن کاٹتی ہے, غسل دیتی ہے, اس کو سجاتی سنوارتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ ہے کہ ہم صاف ستھرے رہیں. اور ظاہری صفائی کام نہیں آتی جب تک کہ دل کی صفائی نہ ہو. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سورت کو اگر آپ نے دل کے ساتھ سن لیا تو آپ اندر سے بھی پاک ہو جائیں گے, باہر سے بھی. اور ہمارے انسانوں کے تعلقات کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹیں اس سورت سے گر جاتی ہیں الحمدللہ. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام دین ہے, سود سے بچنے کا نام دین ہے, لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین جو ہے یہ خلق کا نام ہے, اخلاق کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا دین تھے, یعنی آپ کا اخلاق جو تھا وہ دین کی غم بازی کرتا تھا. سورت حجرات ہمیں اعلی معاشرتی زندگی کے پاکیزہ تصورات دلاتی ہے. پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خصوصی معاملات بھی ہمیں دکھیں گے, بڑے چھوٹے کا ادب, بات کیسے کی جائیں. اسی طرح بیوی ہے تو شوہر سے, بچے ہیں تو ماں باپ سے, شاگرد ہیں تو استادوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھے, اس سورت میں ہمیں ملتا. پھر تیسری چیز معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے جو ممنوعات ہیں اس کا تذکرہ اس سورت میں ہم دیکھیں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ معاشرے کی ترقی کے لیے اصلاحی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں, یعنی صرف بیماریاں نہیں بتائی گئیں, علاج بھی بتائے گئے. اور اسی میں پھر سلیم الفطرت انسانوں کے رب سے تعلق کے اثرات بھی بیان ہوئے کہ جب اندر سچا ایمان آتا ہے تو ہمارے اندر کیا اس کی نشانیاں دکھتی ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹیز کو بلندیوں پہ پہنچانے والے سارے مینرز اس ایک صورت میں ہمیں ملیں گے. خدا روحی زندگی کی علامتیں ہمیں اس صورت میں ملیں گی. اور آغاز ہے یا ایھا الذین آمنوا سے کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز کے آگے بلند نہ کرو, آپس میں جیسے باتیں کرتے ہو اللہ کے نبی کو ویسا نہ سمجھو. اور اس صورت میں بھی پچھلی چند اور صورتوں کی طرح اعمال کے ضائع ہونے کی بات بہت ہی قابل غور نقطہ ہے. 26 پارے تقریباً پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنے عمل جمع کیے ہیں سوچ لو تمہارے کسی عمل یا رویے سے وہ عمل ضائع نہ ہو جائے, اس لیے کہ تم اپنی کی کرائی کو ضائع نہ کر دو. اور آپ اب اس انداز کو بھی دیکھیں گے کہ آخری صورتوں میں اس کا آنا کیا معنی رکھتا ہے. پھر اس صورت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہسٹری کے واقعات کو بھی دیکھ سکیں گے. ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز کے ساتھ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس کو آپ اپنے اوپر لیں گے تو زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. بہت اچھی طرح بھی سننا ہے تو ہم نے اس کو دورہ قرآن 2010 کا جو دورہ قرآن کا پارہ 26 تھا اس میں بھی اسی کے اندر سے تزکیہ سیریز میں کافی لیا تھا. پھر اسی طرح قرآن کی کتنے ایک جو کورس ہے شارٹ کورس میں آن لائن پہ بھی ہے ویب سائٹ پہ, اس میں بھی اس صورت کو ہم نے بہت ہی عملی رخ پہ لیا تھا کہ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں, خاص طور پہ اس میں صلح کی بات بہت آئے گی. دو بگڑے ہوئے کو کیسے مناؤ, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, اب کیا کرو. اور مومنوں کو ایک اخوت میں باندھ دیا اور ذات برادری کے سارے بت گرا دیے. میں اعلیٰ, میرا خاندان, میری برادری, میں تو اپنے خاندان سے باہر شادی کروا ہی نہیں سکتا یا کر نہیں سکتا. تو اس قسم کی ساری معاشرتی برائیوں کا تذکرہ ہے. پھر عورتوں اور مردوں کو غیبت, بہتان, چغلی, اس قسم کی چیزوں سے روکا کہ اپنے اخلاق ابھی ٹھیک کر لو, اس سے پہلے کہ تمہیں پھر پل سرات پہ کھڑا کر کے پاک کیا جائے. پھر ایک آخری بات سورت کے ناطے سے کر کے پھر انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ سورت کو شروع کریں گے. یہ ہے کہ سورت حجرات سے لے کر سورت نازیات, اب یہاں سے سورتوں کا ایک اور مجموعہ شروع ہو رہا ہے جن کو طوال مفصل کہتے ہیں. طوال تون سے, تو باؤ الف لام, اور مفصل کا لفظ آپ جانتے ہیں تفصیل سے. بعض کہتے ہیں سورت قاف سے شروع ہوتی ہیں لیکن صحیح روایات میں یہاں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. پھر ابسا سے سورت شمس تک اور سات مفصل, یعنی طوالت کے اعتبار سے کہ اب سورتوں کا جو گروہ ہے یہ سورت نازیات تک تقریباً ایک ہی لمبی سورتیں, کچھ 18 آیتوں کی, کوئی 20 کی, دو تین رکوع کی سورتیں. پھر اس کے بعد جب سورت ابس سے شمس ہیں تو وہ اوسات مفصل, اوسات وسط سے ہے, یعنی پھر اور چھوٹی سورتیں شروع ہو جائیں گی آپ یہ کہہ لیں. اور سورت دوحا سے ون ناس تک قصار قاف سوار, قصر کہتے ہیں نا نماز کو چھوٹا کرنا, اپنے آسان لفظوں کے لیے کہہ لیں کہ اب جو سورتوں کا گروہ ہے یہ سب سے لمبا ہے, اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے وہ میڈیم درجے کا ہوگا, اور پھر آخر میں تو بالکل ہی چھوٹی سورتیں آ جائیں گی. اور ظہر اور عشاء میں نفس سلم اوسط درجے والی یعنی میڈیم رینج والی سورتیں پڑھتے تھے, اور مغرب میں قصار والی یعنی بہت چھوٹی پڑھتے تھے. اب آج کتنی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ کون غور کرتا ہے جبکہ بڑی بڑی سنتیں پیچھے ہوتی ہیں. لیکن جتنا آپ کے علم آتا جاتا ہے آپ اتنا ہی اپنے آپ کو اس روشنی میں دیکھتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت میں براہ راست ایمان والوں کو خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو, اور ڈرتے رہو اللہ سے, کیونکہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی صورتیں واقعی انسان کی اصلاح والی صورتیں. اس سے پہلے صورت مائدہ بھی ہم نے یا ایھا الذین آمنوا سے پڑھی تھی, تو پتہ کیا چلا کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر کے بتا دیتا ہے کہ تم جو قرآن پڑھنے بیٹھے ہو اس کو تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ اور کریکٹر بلڈنگ کی چیز سمجھو, ورنہ تو صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہ جاؤ گے. پچھلی سورت کے ساتھ اس جملے کا تعلق دیکھ لیجئے کہ ہم نے سورت فتح کے آخر میں صحابہ کرام کا کردار دیکھا تھا کہ کیا خوبیاں تھیں, اور دیکھا تھا کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے, یعنی رحما بینہم. سورت حجرات میں انہی خصوصیات کا ڈیٹیل سے تذکرہ ہے. خاص طور پہ ایمان والوں کو کہا انما المومنون اخوا, مومن بھائی بھائی ہیں, ایسی تمام چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے جو آپس کے تعلقات کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں, اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جس سے تعلقات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. پچھلی دو صورتوں میں جہاد کے احکامات بہت سے تھے جس سے اس کائنات میں بڑے پیمانے پر اصلاح مقصود ہے, لیکن اس صورت میں نفس کی اصلاح کے احکامات ہیں. اور دیکھا جائے تو باہر والوں سے تو ہم جنگیں جیت ہی جاتے ہیں, اندر کی جنگ ہار جاتے ہیں. ہم دوسروں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن خود کو نہیں سکھا پاتے, تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں انسان کے لیے ایک آئینہ بھی ہیں. جو آیتیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے کا حاکم کس کو بنایا جائے, یعنی لیڈر کون ہوگا. اس دور میں بھی لیڈرز کے مسئلے چلتے تھے ہر دور کی طرح. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک شخص کا نام لے دیا, حضرت عمر نے ایک دوسرے کا دے دیا, کون تھے نام اس کی کوئی ضرورت نہیں کہنے کی. تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی ابو بکر اور عمر کے بیچ میں, آوازیں تھوڑی سی بلند ہو گئیں, یہ آیت نازل ہو گئی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, اور ساتھ ہی پھر اگلی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے. اور ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور نہ آپ سے بات اس طرح زور زور سے کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو, ورنہ ہو گیا کیا جب کسی کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہے جس کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا ان تخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ کہیں ایک عارت نہ ہو جائیں تمہارے معاملے تمہارے عمل اور تم کو خبر بھی نہ ہو. کتنی خطرناک بات ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے تم تو بڑی بڑی نیکیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور صرف اونچی بولنے کی وجہ سے تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں بالکل شعور نہیں, تمہیں بالکل نہیں پتا چلا. کتنی خطرے کی بات ہے. ہاں چند چیزیں دیکھتے ہیں اس آیت میں. پہلی چیز تو آپ دیکھیے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ, یہ کیسے ہوگا؟ لفظی ترجمہ دیکھیں تو آگے نہ بڑھو. چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے فزیکل بڑھنے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی چل رہے ہوں گے تو آپ ساتھ نہ چلیں, پیچھے پیچھے رہیں. اور ادب یہی ہے, بڑے کے آگے چلنا بڑے کی شان کو گھٹانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے. تو کیا اس سے مراد صرف آگے آگے چلنا؟ نہیں, اس سے مراد اس سے بڑھ کے بہت کچھ ہے. کیا؟ نمبر ایک, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے دین کے معاملے میں اپنے طور پہ فیصلے کرنے لگ جاؤ, اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہو. اس طرح دوسرا اس کا اطلاق ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح نہ دو. اور تیسرا مفہوم ہے کہ دین میں اضافہ یا بدعت کو ترجیح دینا اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنا ہے. پیچھے رہو تم آگے نہ بنو, قدم یقدم تقدیم, آگے بڑھتا ہے پیش قدمی نہ کرو. تم فالوورز ہو, تم ٹو بی فالو نہیں ہو, تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہے. ایمان ہوتا ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے پیچھے پیچھے چلانا پسند کرتا ہے. اور جو بندہ ایمان سے دور ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ہی اپنے آپ کو بڑا کروں. صرف اس ایک آیت پہ عمل کرنے سے آج امت مسلمہ کے کئی گروہ جو ہیں وہ مل کر ایک امت میں بدل سکتے ہیں. لا تقدم بین یدی اللہ و رسولی, یہ ہے وہ منہج, وہ روک جس میں بٹ کر سارے ایک نام پہ جڑ جائیں گے, اور وہ ہے اللہ اور رسول کی بات کو حجت بناؤ. گروہوں کے نام چھوڑ دو, اماموں کے نام چھوڑ دو, استادوں کے نام چھوڑ دو, اداروں کے نام چھوڑ دو, صرف اور صرف ایک رب کا اور اس کے رسول کا حکم اپنی زندگی میں آگے رکھ لو, بات ختم. نہ تو یہاں یہ کہا گیا کہ کسی امام کی بات لے لو, نہ کہا گیا کسی استاد کی لے لو. اجتہاد کی بات نہیں, رائے کی بات نہیں, بلکہ سراسر قرآن اور سنت کی بات. اور یہی ہے وہ چیز جس کو سورۃ آل عمران میں الخیر کہا گیا, یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو حقیقت میں باندھ کے رکھتی ہے. جب ہم اپنی زندگی کا یہ مقصد اور منہج بنا لیں گے کہ اللہ کی بات سن کے میں نے کسی اور کی بات کو اہمیت نہیں دینی, نوٹ کیجئے گا, کسی کی بات کو اہمیت دینا اور بات ہے اور کسی انسان کو اہمیت نہ دینا اور بات ہے. مثلا کوئی بات ایسی کہہ رہا ہے, کہنے والی ہماری ماں ہے, باپ ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, جن کی ہمارے دلوں میں عزت محبت پیار ہوتا ہے, بات نہیں لینی ان کی, لیکن بدتمیزی نہیں کرنی, گستاخی نہیں کرنی. ماں باپ کو بڑھ چڑھ کے آگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بتانا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے, مجھے اب آپ سے زیادہ آتا ہے, میں اور پڑھ گئی ہوں, مجھے اب اور سمجھ آ گیا ہے. بلکہ اصل بات کیا ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں میں قرآن اور سنت کی بات رکھو, لیکن تمہارا انداز تمہارا رویہ ادب والا ہونا چاہیے. اسی عقائد سے پھر علماء دین اور دین کے نام سے جو بڑے ہیں ان کی عزت اور تکریم کو بھی کہا گیا. ابو دردا رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے ہیں, تو آپ نے تنبیہ فرمائی, فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم میں سے بہتر ہے. پھر فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع غروب ایک ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر اور افضل ہو. ہاں, تو آپ دیکھیں جو لوگ ابو بکر پہ الزام لگاتے ہیں اور نو سے بلان کو برا بھلا کہتے ہیں, درست نہیں ہے بات. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ استاد کے آگے نہیں چلتے تھے, عالم دین کے آگے نہیں چلتے تھے. بعض دفعہ حالات کے لیے وہ خود کہہ دیں وہ اور بات ہے, ایون ماں باپ کے بھی آگے چلنا یہ بھی ایک بدتمیزی کی بات ہوتی ہے, اور اس سے ایک انسان اپنے آپ کو بے ادب کہتا ہے. پہلے دور میں لوگ کہتے تھے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ہم سب صرف خود سے خود کو پوچھ رہے ہیں, اپنے سب بڑوں کا نام لکھیے جو بھی بڑے ہیں. ایون آپ کو دنیا کا تعلیم کوئی دیتا ہے, استاد ہیں, اگر انہوں نے آپ کو کوئی غلط شرکیہ بات نہیں سکھائی تو ان کی عزت بھی موجود ہے. آج دیکھیں کہ علم کا بہت دور ہے، ادب ختم ہو گیا، استادوں کے نام لیے جانے، ان کی طرف پاؤں کر کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی بلی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسلام نے علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی دیا. تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان ہمیشہ اپنے لیے کرائیٹیرین بنائے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ آگے آئے نہ آئے، با ادب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بہت موقع دیتا. آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، آپ کے اندر عاجزی، کھڑا ہونا، چلنا، بات کرنا کیسا لگتا ہے، آپ ایک ہیومن لینگویج ہوتی ہے جس کو آپ باڈی لینگویج کہہ سکتے ہیں. کوئی ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، کوئی بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے. ایون میں کہتی ہوں کہ بات کرنا تو چھوڑ دیجیے، ایک میسج چھوٹا سا جو ہم لکھتے ہیں نا، بعض اس میں ایک لفظ لکھتے ہیں، بعض اس کے ساتھ ریسپیکٹڈ لگاتے ہیں، بعض اس میں جی لگاتے ہیں، بعض اس میں آپ لگاتے ہیں، اور بعض تڑک سے اس طرح سے بات لکھتے ہیں جیسے کہ یو کر کے تم پہ بات کرنے کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ادب سکھایا. دلوں میں ادب ہوتا ہے تو حال حلیے سے دکھتا ہے، رویوں سے دکھتا ہے. یہ دوسری بات دیکھیے کہ اس آیت میں جو بات کہی گئی اور وہ کیا ہے کہ آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ میں مل گیا کہ تقویٰ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، وہ اتنا ہی بادب ہوگا، اور اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی سے روکنے کے لیے تقویٰ کا کیا دخل ہے، حکمت کے. پہلی بات ہے کہ تقویٰ کا شعور ہی انسان کو اللہ تعالی کی بات ماننے پہ مائل کرتا ہے. انسان کی زندگی خدا رخی ہو جاتی ہے، دوسروں سے بالکل نہیں ڈرتا. پھر انسان اپنی رائے کو ترجیح دینے سے رک جاتا ہے، جہاں وہ روکے وہاں رک جاتا ہے، جہاں حکم دے وہ کرنے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات سمیعن بصیر ہے. یہ صفات بندے کو تقویٰ دیتی ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ بھی میرا تعلق ایک جاننے سننے والے خدا سے ہے، میں کسی گونڈے بہرے بت کے آگے نہیں بیٹھا ہوا، لہٰذا وہ اپنے آپ کو پھر روک لیتا ہے. اور آخری بات اس آیت میں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ کا مطلب کیا ہے، لا تقول خلاف کتاب و سنتہ، نہ تم کہو اس کتاب اور سنت کے خلاف. بات ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں رفع الیدین کریں، آپ کہتے ہیں کہ جی امام نہیں کرتے تھے. یہ بتائیے لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ، کوئی ایک حدیث مل گئی چل پڑے. دلیل کے ساتھ چلیں گے، ساری زندگی اپنے دین کو قرآن اور سنت سے رکھیں گے، اس کو ٹاپ موسٹ میں رکھو. دوسری چیز دوسری آیت میں جو تھی کہ لا ترفع اصواتک، نہ اونچی کرو اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے. واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک ہلکی سی بات ہوئی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حال کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق اتنی آہستہ بات کرتے کہ سننا مشکل ہوتا، اور حضرت عمر فاروق جن کی ویسی آواز میں روب بھی تھا، جوش بھی تھا، وہ اس کے بعد اتنا آہستہ بولتے تھے کہ بس اکثر کہنا پڑتا تھا کہ بات کا دوہرا. اتنا ان کے دل میں روب آ گیا اور ادب سکھایا گیا، گفتگو کے آداب سکھائے گئے. اور یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی باہر سے انڈیوس کر دے گا تو آپ کو مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو، ولا تجہر له بالقول کجہر بعضکم ببعض، تم نبی کے سامنے یا نبی کے موجودگی میں ایسے بات نہ بلند کیا کرو جیسے آپس میں کرتے ہو. دیکھیے فرق ہوتا ہے نا پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں گئے تھے وہاں پڑھے لکھے لوگ بہت تھوڑے تھے، دور دور سے باتیں کرتے بلاتے، ایک دوسرے کو میں طے کر کے بلا رہے ہوتے. اب ایسی آتے جب پڑھی ہوتی تھی تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے ہی انداز نکل جاتے تھے منہ سے، تو روک دیا. کیوں؟ مولانا حالی نے کہا نا کہ عربوں کو جو بالکل گنوار تھے کچھ، ان کو بالکل اتنا بادب بنا دیا. آج ویسٹرن پیپل پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ٹیکنیک تھی کہ اتنے اجڑ گنوار جاہلوں کو اللہ کے نبی نے اتنے محنت سکھا دیے. آپ دیکھیے کہ پڑھا لکھا بندہ سینسٹیو ہوتا ہے، دنیاوی ترقی یافتہ بڑے ملکوں میں رہنے والا، بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ، وہ بہت ایکسٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا چھوٹے علاقوں میں، یا چھوٹے بڑے سمراٹ کی عزت کی بات نہیں ہے، لیکن جو بالکل اس طرح کے علاقوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں ابھی دنیاوی تعلیم بھی اتنی نہیں ہوتی، پہلی بات ہے کہ ان کے دل میں برا ماننے کی بات نہیں ہوتی، وہ برا نہیں مانتے. اللہ نے نبی کے لیے جس قوم کو چنا ان کے اندر یہ وصف تھا کہ وہ برا نہیں مانتے، سیلف کانشیس نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ نہیں کہتے تھے مجھے یہ کیوں کہ
اور مجھے منائے، میں روک گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یعنی کچھ اس قسم کی بے تکلفی بھی بہت تھی۔ بعض دفعہ بہت ہی زیادہ بے تکلف ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی کوششوں اور قرآن پاک کی اس قسم کی آیات کی وجہ سے صحابہ کرام اتنا ڈر گئے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، فطرتاً ان کی آواز اونچی تھی، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا بولتے ہیں آواز میں سختی ہوتی ہے، تو جب یہ آیت پڑی تو برا حال، گویا کہ قیامت ٹوٹ پڑی، دروازے کو تالا لگائے، اندر بیٹھے رونا شروع کر دیا۔ ایک دن دو دن اللہ کے نبی نے جب ثابت کو اپنی محفل میں نہیں دیکھا تو کہا بھی وہ کدھر گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی نظر ہر ایک پہ ہوتی تھی اور آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور رونے دھونے کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ پوچھا بھئی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میری آواز اونچی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ سوچیے ذرا، میری تو ساری عمر کی کمائی ضائع ہو جائے گی اگر میرے عمل ضائع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تم ان لوگوں میں نہیں ہو، تم قابل تعریف زندگی بسر کرو، شہید قتل کیے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا تم اپنے رب کی اس نعمت پر راضی نہیں ہو؟ تو وہ خوش ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس طرح ان چیزوں کو اپنی ذات کے اوپر لیتے تھے۔ اسی طرح امام ابن قیم اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے ایک مقام پر ایک گھمسان کا رن پڑا تو مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ یہ وہی حضرت ثابت اور ایک دوسرے صحابی حضرت سالم تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو عہد رسالت میں تو ہم ایسے نہیں لڑا کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے لیے گڑا کھودا اور اس میں جم کر دشمن پر تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تم پشت نہیں دکھاتے تھے میدان جنگ میں، اب جانے کے بعد کیوں دکھائیں؟ زمین میں گڑا کھود کے کھڑے کیوں ہیں تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں؟ یہ دیواریں باندھنی پڑتی ہیں نا، خود کو خود قید کرنا پڑتا ہے۔ اتنی بے دردی سے لڑے کہ دونوں نے جامع شہادت نور لیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ثابت نے ایک نفیس قسم کی قیمتی زرہ پہن رکھی تھی، ایک شخص نے آپ کی لاش کے پاس سے گزر کر وہ زرہ اتاری اور جا کے چھپا دی۔ کہتے ہیں کہ شب خواب میں حضرت ثابت نے اس کو دیکھا کہ دیکھو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، یہ نہ سوچنا کہ یہ خواب ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سنو جب میں کل قتل ہوا تو میرے پاس ایک شخص گزرا اور اس نے میری زرہ اتار لی اور اس کی جگہ وہاں ہے، اس کا گھر کا بھی سب کچھ بتایا اور اس کے قریب ایک گھوڑا جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی ہے اور اس نے میری زرہ پر ایک دیکچہ الٹا دیا، یعنی گھر میں جا کے کہیں چھپا دی اور اس پر ان کا کجاوا رکھا، تم صبح جا کے وہاں سے لے آؤ۔ اور جا کے کہتے کہ انہوں نے دیکھا تو واقعی وہاں وہ سب کچھ موجود تھا۔ تو بات کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ جس کے دل میں ادب ہے، احترام ہے، اس کے حال حلیے رویے سے دکھتا ہے، ورنہ تخ بتا مالکم، جہاں بھی یہ تخ بتا مالکم کی بات آتی ہے نا تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پکی پکائی ہنڈیا الٹ گئی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ، کوئی کام کیا کرایا آخری چیز ایسی ہوئی سب ضائع ہو گئی، کمپیوٹر والے ای میل کے ڈیلیٹ ہونے سے لے سکتے ہیں۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے انسان کو اس وقت جب کہ وہ اپنی کی ہوئی محنت کو حاصل نہیں کر پاتا، پا نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح باتیں اس آیت کی روشنی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار بھی ایسا تھا۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں اس میں کیا تھی کہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے نہیں تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا یہ اندر جو کوا ہوتا ہے نا گلے کے پاس وہ نظر آ جائے۔ نماز کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ بھاگ کے نہیں جاتے تھے کہ جاتے جاتے چار چیزیں گراتے رہے۔ ہمیں بھی اپنی شخصیت کو امپروو کرنا ہے۔ آپ صورت گجرات کو اپنے لیے ایک چیک لسٹ بنا لیں، دین کا کام کرنے والے کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہہ لگاتی ہوں، بھاگتی ہوں، دوڑتی ہوں، اونچی اونچی آوازیں دیتی ہوں؟ نہیں، ایمان آپ کے اندر امن لاتا، وقار، میچیورٹی، خوش ہوں، اسمائلی رہیں، لیکن بدتمیزی تو نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، مجھول پن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے حال بولیے، طور طریقے سے، چلنے پھرنے سے پتہ چلے کہ آپ واقعی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک رول ماڈل بناتے ہیں، اور جو جانتا ہے اس کی زندگی میں ضرور چینج آتی ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ لوگوں میں امامت وہ کرائے جو سب سے اچھا قرآن پڑھے، اگر بہت سارے لوگ ہوں تو وہ کرائے جو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھے، کہا اگر سب کو سنت کا علم بھی ہے تو وہ کرائے جس نے ہجرت پہلے کی، کہا اچھا ہجرت بھی سب نے برابر کی تو وہ کرے جس کی عمر زیادہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اسلام پہلے قبول کیا، تمہارا دین مینرز کا دین ہے نا، ہر ایک کو اس کی خوبیوں کے مطابق چنتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات لکھ لیں کہ کبھی کسی کا چناؤ صرف نام کی وجہ سے ہمیشہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نہ آپ کی شکلیں دیکھتا ہے نہ آپ کے مال دیکھتا ہے. آج اچھا کام کریں اللہ نے آپ کو چنا ہے, کل سے برا کام کرنا شروع کر دیں یا اچھا چھوڑ دیں آپ کو پٹخ کے مار دیا جائے گا. یستبدل قوماً غیرکم ثم لا یکون امثالکم ولی کیفیت. تو کام دین کا کرتے ہوئے اور ڈریے, آپ ہٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں. آپ کی چھوٹی سی خطا, یہ نہیں کہ دوسرا آپ کو فائر کر دیتا, آپ کہتے ہیں ہمیں فائر کر کے جانا کدھر ہے, نہیں دوسرا نہیں کرتا, اللہ فائر کر دیتا. اللہ اتنے غیر محسوس طریقے سے الجھنوں میں, بیماریوں میں, دکھوں میں, پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے. اس کو لگ یہ رہتا ہے کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے, اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چھڑا دیتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب احد کے شہداء کو دفن کیا گیا تو دو دو لوگوں کو ایک قبر میں ڈالا گیا, اتنی تنگی تھی چیزوں کی, تو دو کو ڈال دیا گیا. پہلے کس کو قبر میں ڈالتے تھے؟ جس کو قرآن زیادہ آتا تھا, اس کی عزت کے لیے. تو هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پھر اسی طرح یہاں سے بھی دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک صف میں زیادہ علم والے کھڑے ہوں. آج بھی حکم ہے امام کے پیچھے جو لوگ ہوں گے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوں, کہ کسی وجہ سے اگر امام ہٹتا ہے تو وہ لوگ آگے چلے جائیں. پھر اسی لیے آپ دیکھیے کہ کلاس روم میں ہم اگلی صفوں کو ہمیشہ ریگولرز کے لیے بناتے ہیں. جو بہت ہلے جلے اس کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے, اسی طرح جو یونیفارم میں نہ اس کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے, جس کا رویہ کیجوئل ہو, جس کو فون پہ میسج بھی چیک کرنے, اس کو سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بازاروں کے شور و غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو. ایک روایت میں آتا ہے کہ انسل الناس مناسلہم, لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو, تو مرتبے کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوگا. کسی کا ادب کرنے سے آپ کی اپنی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ آپ کا ادب بڑھ جاتا ہے. کوئی بھی شخص بدتمیزی سے بڑا نہیں بن سکتا. بس لوگ کہتے ہیں لیگ پولنگ, فلاں پیچھے کر کے مجھے آپ آگے چلا گیا, ایسا نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ادب اور آداب میں ہیں. اور ایک اور بات کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے آگے بڑھنے اور آوازوں کو بلند کرنے کی بات ہے, اس کا تعلق عام حالات سے نہیں ہے. اس وقت بھی جب جھگڑا ہو جائے, جب اختلاف تباہ بات ہو جائے. اللہ کی باتیں ہر وقت ہم سننا چاہتے ہیں, حدیثیں سننا چاہتے ہیں, بڑوں کی باتیں بھی ہم ہر وقت سنتے ہیں, لیکن جو ہی جھگڑا ہو جاتا ہے یا ذرا ہماری مرضی کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو نہیں لیتے, پھر ہم اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے اسلاف خاص طور پہ جب آئمہ کرام کا دور تھا تو وہ کئی باتوں کو آگے لیتے, جیسے امام احمد ایک ایک مسئلے پر تقریباً 44 اقوال ملتے ہیں. گزرتے ہوئے وقت تک رائے بدلتی رہی, آج یہ رائے تھی کل دوسری ہو گئی. آپ جب امام احمد سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو وہ کون سا کال لیں گے؟ بس کوئی ایک کال جو کتاب میں لکھا گیا اس کو لے لیا. حالانکہ نہیں, وہ ساری زندگی علم سیکھتے تھے, ان کی کوشش ریسرچ کی تھی. ایک لفظ ہوتا ہے تحقیق ریسرچ اور ایک ہوتا ہے تخلیق. اس کو ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری آیتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کسی کا کال آج حجت نہیں ہو سکتا, کسی کا فیل حجت نہیں ہو سکتا. جہاں صحیح حدیث مل جائے, سنت مل جائے, وہاں صحابی کا عمل بھی حجت نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین میں اس درجے پہ لے جائے کہ نہ ہم اپنی من پسند نیکیاں کریں بدعت کے طور پر, اور نہ صحیح روایات کو چھوڑ دیں کسی کے قول یا فتوے کی بنیاد پر, ورنہ دین جو ہے وہ بالکل بدل کے رہ جائے گا. اور یہ چاہتے ہیں نا یہودون اسواتہم عند رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے اگر عمرے کے لیے, حج کے لیے, تو مسجد نبوی کے پلرز پہ لکھا ہوئی ہے, آج بھی ہے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے تو وہاں دیواروں پہ یہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری پاکستانی بہنیں وہاں یوں چیخ چیخ کے ناطے پڑھ رہی ہوتی. اگر وہ لوگ کنٹرول نہ کریں تو میرے لیے ہم تو ابھی تک پتہ نہیں جالی توڑ کے لے چکے ہوتے, شاید قبر بھی نکال چکے ہوتے. تو اس وقت وہاں بھی عادات, مطلب بہت زیادہ انسان کا رویہ ادب والا ہونا چاہیے. اس پہ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو ہم اس وقت وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے نہیں کریں گے, لیکن اس پہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, تخبت اعمالہم, کہ عمل کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ارادے کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو, عزا کے خلاف ہو. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد کے لوگوں میں اس طرح کی آ جاتی ہیں, تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ اللہ کے نبی کی کوئی بات اگر چھوڑتا ہے تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے
معاملہ بگاڑ نہ دیں. اسی صورت میں آگے بھی جا کے بات آئے گی کہ کچھ گنوار تھے وہ دور سے باہر سے پکارا کرتے تھے. آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں پر رسول کے سامنے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا. لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. یہاں آپ دیکھیں یغضون اصواتهم کی بات کی, پیچھے تقدم بین ید اللہ کی بات ہوئی تھی اللہ اور اس کے رسول کے بات کے آگے, اور تیسرا طرف تین اعمال کی بات ہوئی, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. اب آگے اللہ تعالیٰ اس کے فوائد بتا رہا ہے. پہلی بات ہے کہ جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں ان کا حال کیا ہے کہ اولائک الذین امتحنا, یہ لفظ امتحنا آپ لوگ تو اس سے بہت ہی واقف ہوں گے. میم ہا نون اس کا روٹ ہے محن. محن کہتے ہیں چاندی کو تپانا کھوٹ الگ ہو, ہمارے یہاں معروف ہے نا پگھلا لو چاندی کو تاکہ اصل کھل جائے باہر سے. اسی سے لفظ امتحان بھی ہے. کیوں لیا جاتا ہے امتحان؟ تاکہ آپ کے کھوٹ پتا چلے, تاکہ اندر سے یہ چیزیں پتا چلے. باپ افتعال میں آتا ہے تو امتحان جانچنا پرکھنا آسمانا. امتحان کہتے ہیں چمڑے کو کھلا کرنا, یعنی اللہ نے کھلا کر دیا ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے. بڑی خوبصورت آیت ہے. تقویٰ کا ایک اور اینگل آپ دیکھیں گے اس میں کہ جتنا بندے کے دل میں تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اس کا دل نیکیاں کرنے کے لیے کھلتا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کے لیے کھلتا رہتا ہے, اس کا مال اس کے لیے ایک رکاوٹ نہیں بنتا اللہ سے بلکہ دل کھلتا ہے. لفظ امتحان یہ بتا رہا ہے کہ کھلنا, توفیق کا مل جانا. یہ اصل میں شرح صدر ہے. کس طریقے سے شرح صدر ہو جاتا ہے کہ ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہر حکم اور ہر فیصلے کو دل کی خوشی سے قبول کر لیتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو, بوجھ نہیں, زبردستی نہیں, ذمہ داری نہیں, بلکہ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس کے لیے تیار دے. لیکن ملے گا اس کو جس کے اندر اخلاص ہوگا, جس کا دل پاکیزہ ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عظیم کی دعوت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنے دلوں کو ٹھیک کر لو, اللہ تمہیں توفیق دے گا. ہمارے اسلاف کا حال کیا تھا کہ ذرا کوئی نیکی کا موقع سنتے اور نہ کر پاتے تو اپنا امتحان لیتے کہ کہیں ہمارے دل بند تو نہیں ہو گئے, کہیں اس حکم کو سن کر ہم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں کلاٹ تو نہیں لگا دیے. تو تقویٰ کیا ہے؟ آپ کے جسم میں نیکیوں کا جو خون دوڑتا ہے نا اس کو پتلا کرتا ہے تاکہ تیزی سے بھاگ سکے, پھر نہیں انسان تھکتا. تھکنا اس نہیں ہے جس نے کرنا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ کے لیے خالص کر لے, نہ گھٹن نہ کوئی بات, بلکہ اس کو خوشی ہی کرتا جائے انسان اپنے لیے. چند باتیں اور امتحان کے ناطے سے ڈکشنری میں جو ہیں بہت ہی خوبصورت. جب کوئی شخص کسی چیز کا خوگر اور عادی بن جائے تو اس کی خوب مشق کرا دی جائے, یعنی آپ اس کو کہیں ایکسپرٹ. جب کسی کام کی آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے نا, تو عرب لوگ کہا کرتے تھے امتحان فلان علی امر قضا, کہ فلان اس معاملے میں امتحان میں ہے. جب کوئی شخص مسلسل ریاضت اور مشق سے کسی چیز کا عادی بن جاتا, اس وقت وہ اس بوجھ کو آسانی سے اٹھا لیتا اور اس میں کسی ضعف اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا. تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں, پوچھیں اپنے آپ سے, دل کھلے, تقویٰ اور پرہیزکاری کے لیے جگہ بنی, گھٹن ختم ہوئی, اخلاص آ گیا, اب مسلسل پریکٹس سے لکھنا آ گیا, تو کیا اللہ کے حکموں کو ماننا بھی آ گیا؟ کرو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تقویٰ دے دے گا, تمہیں کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا, مغفرت دے گا, تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور تیسرا اجر عظیم دے دے گا. لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے, اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر نہ سمجھے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کرایا, یہ بے عقل لوگ ہیں, حجروں کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں. شائستگی تھی کوئی نہیں, جہالت کا دور تھا, مکہ جیسے مرکزی شہر میں چند گنتی کے لوگوں کے سوا کوئی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا تھا, تہذیب سے دور,
معاشرت کے آداب سے کورے صحرا نشین بدو تھے، جانوروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی اپنی یہی حالت ہو گئی تھی. ایک موقع پہ بنو تمیم کا ایک وفد تقریباً 70 سے 80 لوگ تھے اس میں مدینہ میں آئے. اس وفد میں کچھ لوگ تھے جو ان کے سردار تھے. دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ الولہ تھا. ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی آمد تک انتظار کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگانے لگے، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، ان لوگوں نے چہی بگاڑتے ہوئے کہا، یا محمد، اے محمد، ہم جس کی مدح کرتے ہیں اس کو مزین کر دیتے ہیں اور جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو معیوب بنا دیتے ہیں. یعنی اپنی تعریفیں مارنے لگے کہ ہم آئی گئے ہیں آپ کے پاس تو بہت بڑی بات ہے. اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، تکلیف دی. ان پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، باہر آ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ادب سے دور، ادب سے خالی، نہ ان کو کوئی ہوش ہے. اور حجرات، حجرت ان سے ہے، حجرہ چار دیواری سے گھرے ہوئے ایک مکان کو کہتے ہیں جس میں کچھ صحن بھی ہو اور کچھ حصے پہ چھت لگی ہو، جیسے برامدے کی طرح. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ہر ایک کے لیے الگ حجرہ تھا اور آپ باری باری ان کے پاس جاتے تھے. تو یہاں اسی سے مراد ہے. روایت میں تھے کہ یہ حجرے کھجور کی شاخوں سے بنے ہوتے تھے. سوچیے کس میں رہتی تھی دنیا کی سب سے خوبصورت عورتیں. اور ان کے دروازوں پر سیاہ رنگ کے اونی پردے تھے، موٹے اونی پردے پڑے رہتے تھے، اس میں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف یہ اونی پردے ہی تھے جو ایک کو دوسرے کے گھر سے آنے سے رکھتے تھے. اور کہتے ہیں 6 سے 7 ہاتھ لمبے ہوتے تھے، 10 ہاتھ اور چھت کی اونچائی 7 سے 8 ہاتھ ہوتی، یعنی بالکل انسانی قد سے 1-2 فٹ اونچی جگہ ہوتی تھی. اس میں یہ اللہ کے نبی کے ازواج رہتی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کوئی بتا دے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا. بہتر کیسے تھا؟ بہتر تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، فوراً نکل آئے. لیکن کبھی کبھی انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے. آپ کو پتا کہ ہمارے اسلاف کی کیا عادت تھی؟ اپنے شاگردوں کو بلاتے پھر باہر دروازہ نہ کھولتے، روک کھڑے رکھتے. کیوں؟ کہتے تھے ان کی انا ختم ہوگی، ان کی اکڑ ختم ہوگی، ان کو انتظار کرواؤ تاکہ ان کے اندر عاجزی آئے گی. آپ کو پتا ہے کہ بعض عالم ایسے تھے، ہسٹری اگر آپ پڑھیں، کہ پڑھنے کے بعد کئی سال تک سند نہیں دیتے تھے. سند جس کو آج کے دور میں آپ ڈگری کہہ لیں، ڈپلوما کہہ لیں. کیوں؟ کہتے تھے جب ان کو یہ دے دیں گے تو ان کے اندر تکبر پیدا ہوگا. نمبر ایک، اچھا استاد کون ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے شاگرد کی انا کو توڑے، اس کو چھوٹا قرار دے کے دوسرے کو بڑا قرار دینے کی پریکٹس کرائے. اور کہتے تھے کہ اس لیے بھی نہیں دیتے تھے کہ اگر ان کو ہم نے سند دے دی تو یہ آئندہ علم کا سلسلہ منقطع کر دیں گے. جیسے ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے جی کہ اب کیا کرنا ہے، اب تو پڑھ لیے، مثال ہے کہ ایم اے کر لے تو اس کے بعد تو یونیورسٹی نہیں جاتا نا. تو اس طریقے سے ولو انہم صبر، صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی عالم صحابی سے کوئی حدیث پوچھنے کے لیے جاتا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا، دروازے کے باہر بیٹھ جاتا جب تک کہ وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے تو اس وقت ان سے پوچھ لوں گا. کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ کر فرماتے، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع کیوں نہ کی؟ یعنی ان کو حضرت ابن عباس کا ایک مقام یاد آتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. پھر بھی کسی سے علم لینے جاتے تھے تو آگے سے دروازہ نہیں نوک کرتے تھے. تو ابن عباس کہتے، عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. یعنی میں اس لیے نہیں جاتا تھا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لائیں گے اس وقت ملاقات کروں گا. تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا ماضی بڑا خوبصورت ہے. آج کیوں ہماری حالت دن بدن امت ہونے کے ناطے بھی بگڑتی ہی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ادب اور احترام کم ہے. آپ اس بندے سے کچھ لے ہی نہیں سکتے جس کا آپ کو ادب نہیں. دیکھیے ادب ہم کس کا آج کرتے ہیں؟ پیسے کا. پیسہ ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہمیں اس کی شان دکھتی ہے. ہم ادب کرتے ہیں بڑے گھروں کا، کوئی بڑا انسان، ہم عہدوں کا ادب کرتے ہیں، کوئی صدر، منسٹر، پریزیڈنٹ آ جائے تو پھر دیکھے کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے، یا بعض دفعہ رشتہ داریوں کا ادب کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا خوبصورت مقام دیا، یہ تھا وہ نقطہ جس نے ان دیہاتیوں اور بدوؤں کو دنیا کے امام بنا دیا، کہ انہوں نے اپنے اندر صبر پایا اور اس صبر سے ان کو پھر بعد میں کتنا کچھ ملا. خالی زبانی احترام کیا ہوتا ہے؟ یہ تو منافقت ہے. اصل احترام دل کا احترام ہے. جب تک آپ کسی کے لیے دل میں احترام محسوس نہیں کرتے، آپ اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے. آپ دنیاوی معاملات پہ دیکھیے، آپ کس مہمان کی خاطر کرتے ہیں؟ جس کی آپ کے دل میں عزت ہوتی ہے، قدر ہے، کیئر ہے. اور کسی ایسے مہمان جس کے آنے پہ آپ خوشی نہ ہو، تو آپ کیا اس دل سے اس کے لیے پکاتے کھاتے ہیں، گھر صاف کرتے؟ بعض صرف آپ دیکھیے کہ کسی کے آپ گھر جاتے ہیں نا، تو گھر انتہائی چوپٹ ہوتا ہے، اور اس کو پہلے سے پتا بھی ہوتا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں. اس کا چوپٹ گھر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یا تو وہ انتہائی سست خاتون ہے، یا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کسی کو اپنی گاڑی میں آفر کرتے ہیں، اور اگر آپ کی گاڑی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کسی کو بٹھا سکیں، یہ سراسر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اس کی کوئی کیئر نہیں ہے. ہر چیز کو ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھے تو اس کو کئی چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پہ درست کرے گا اور کس طرح سے کرے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے حجرات تھے، یہ مروان نامی خلیفہ کے وقت میں گرا کے مسجد میں داخل کیے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ دن مدینہ والوں کے لیے گریا و بکا کا دن تھا. بہت روئے لوگ کہ وہ گھر جس میں اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، اب ضرورت کے تحت مسجد میں ڈال دیے گئے. اللہ اکبر. تاریخ پڑھا کریں، ایک دو کتابیں بڑی خوبصورت، ایک تاریخ مکہ اور ایک تاریخ مدینہ، بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہیں، انتہائی قیمتی کتابیں ہیں، تصویریں بھی ہیں اس میں، اور ویسے بھی وزن بھی بہت ہے. تو اس میں آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا کس طریقے سے ہوتا ہے. آخر میں آپ دیکھیے، واللہ غفور الرحیم کہہ کے احساس دلایا کہ جو ذات تمہیں یہ احکامات دے رہی ہے وہ کوئی ظالم اور جابر نہیں ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے جو تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی. تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں تہذیب سکھانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تم اچھے انسان بن جاؤ. اب اگلی چند آیات ایک خاص واقعے سے ریلیونٹ ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے عمل کے نقطے ہیں ہمارے لیے. ہم پہلے واقعہ دیکھ لیتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اس سے کیا پتا چلتا؟ بار بار ایمان والوں کو دی جا رہی ہے دعوت کہ کس طریقے سے یہ بات کرنی ہے. اچھا، ایک چھوٹا سا نقطہ پھر رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے پھر باتیں پیچھے سے یاد آتی ہیں. یہ جو لا طرف و سوا تکم والی بات ہے، تو آپ اس میں اونچی اونچی بات سے کھڑے ہو کے نعتیں پڑھنا اور درود پڑھنا، اس کو کیا کہیں گے؟ بعض لوگ جو یہ سوچ کے بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، تو اس میں بھی ادب کے ساتھ، آہستگی سے. بعض لوگ نعتیں بھی اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سونا مکھڑا فلانے کار فلانے کا. بعض نعتوں میں تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چلبلا انسان، بلکہ بعض نعتیں تو ایسے میں نے سنے کیسے لگتا ہے کسی نیا دلہا آتا ہے تو کمرے میں تو جیسے اس کی بلائیں لوگ لیتے ہیں، اس طرح بعض لوگ نعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلائیں لیتے ہیں. تو انہیں پچھلی چند آیات کی روشنی میں آپ وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہوئے بھی ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ وہ عام انسان نہیں ہے. آپ عام انسانوں کی طرح ان کو نہیں بلا سکتے جیسے کہ دوسرے کو بلاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ، اے ایمان والو، اگر آئے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر، تو کیا کرو؟ فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو. بینا یبین تبیین، یعنی کسی معاملے کو خوب اچھی طرح دیکھ لینا. اور نبا اہم خبر کو کہتے ہیں، یہاں ہر خبر نہیں مراد، یعنی ایسی خبر جس میں کسی کے خلاف کوئی بات بھی کہی گئی ہو. اس پر ایکشن کرنے سے پہلے تحقیق کر لو. کیا کرو؟ تحقیق کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تصیبوا قوما، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچاؤ کسی قوم بھی جہالت جہالت کے ساتھ، یعنی کسی قوم کے ساتھ جہالت کی وجہ سے تم کوئی ایسی بات کر دو کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو. ایسے معاملات میں تھوڑی سی خیر کیا کرو. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے شان نزول میں، اور وہ کیا ہے؟ یعنی بنو مصطلق کے قبیلہ تھا، اس کا سردار حارث ابن ابھی زرار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اس نے اسے بھی قبول کر لیا. کہنے لگا کہ میں واپس جا کے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہ دعوت قبول کی ان سے بھی زکوٰۃ وصول کر لوں گا. فلاں موقع پہ آپ اپنا کوئی صحابی بھیجیں، وہ ساری جمع شدہ زکوٰۃ لے کر آ جائے. یہ ایک سمپل سی بات تھی جو کہ اس دور میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیا. وقت مقرر پر ولید ابن عقبہ ابن ابی معید کو بنو مستلق کی طرف بھیجا کہ وہ زکوٰۃ وصول کریں. اب ہوا کیا؟ دیکھیے اتفاقات کیسے ملتے ہیں. زمانے جاہلیت میں ولید کے ذمہ اس قبیلے کا ایک قتل تھا، یعنی ان سے کوئی شخص قتل ہو چکا تھا. جب یہ وہاں پہنچے، قوم ان کے استقبال کے لیے آئی، لیکن یہ سمجھے شیطان کیسے بڑے بڑے عقل مند لوگوں سے بعض دفعہ بڑے ہی غلط فیصلے کروا دیتا ہے. یہ سمجھے کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کا ویسے جوش ایسا ہی ہوتا ہے، پتا نہیں چلتا وہ آپ سے پیار کر رہے ہیں کہ آپ کو سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ ان کو آتا دیکھ کے ڈر گئے اور واپس جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے. اب ان کی زمشن اپنی جگہ تھی، اس کو سوچ کے یہ نہ کہیں کہ یہ فاسق تھے، کیونکہ اس پہ بہت لمبی بات بھی ہوتی ہے کہ اچھا ایک صحابی تھے اور فاسق کا لفظ اس آیت میں ان کے لیے آیا ہے. نہیں، صحابہ کرام انسان بھی تھے اور ان کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہوئی ہیں، تو لہٰذا ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ پہ گالی نہ دی جائے. واپس آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ یہ کہانی ہے. اب یہ بات سن کے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوگا کہ یہاں سے تو وہ شخص اسلام قبول کر کے گیا، وہاں میرے صحابی کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ دے کر صحابی کو بھیجا کہ جائیں اور دیکھو پہلے حالات معلوم کر لینا، پھر لڑائی کی بات کرنا، جلد بازی نہ کرنا. حضرت خالد رات کے وقت وہاں پہنچے، علاقے سے باہر پڑاؤ کیا، کچھ جاسوس بھیجے جا کے دیکھے. صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی پیارا طریقہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ جس جگہ بھی جانا ہو پہلے رات کو وہاں بیٹھو، پھر سنو اگر صبح اٹھ کے اذان کی آواز آتی ہے، لوگ جماعت کے لیے جاتے ہیں، تو سمجھو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، پھر حملہ نہیں کرنا. حضرت خالد نے جا کے یہی دیکھا، اذان بھی ہوئی، لوگوں نے نماز بھی پڑھی اور ساری باتیں جو تھی وہ بتا دی گئی. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے حملہ نہ کیا، واپس آ گئے کہ اللہ کے نبی وہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ سمجھ کر کام کرنا، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. یعنی بات لوگ بالکل بے سوچے سمجھے کرتے ہیں نا. فرمایا کہ جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے، اور ان آیات میں اسی کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم کوئی ایسی بات کرتے ہو تو بعد میں تمہیں شرمندگی ہوگی. اب اس کو آج کے دور میں ہسٹینس کہتے ہیں، کہ بعض لوگ نیکیوں کے معاملے میں تو بتی ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، جو سارے ان نہیں ہوتے، تو پھر وہ اللہ پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن دوسرے کاموں میں بہت جلد باز ہوتے ہیں، ایکشن فوراً لیتے ہیں. مجھے پتا جی، میں نے پہلے کہہ دیا یہ سٹائل انتہائی برا لگتا ہے، جو میں نے خود بھی بولا اس وقت، لیکن لوگوں کا یہ سٹائل انتہائی برا ہوتا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، مجھے سوچ جاتی ہے. یہ سارے جملے نکال دیں، نیگیٹو جملے. یقین کریں کہ یہ بولنے پڑتے ہیں بتانے کے لیے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہاں سے عمل کی ایک پہلی بات، چند باتیں اور بھی نوٹ کرواتی ہوں. پہلی بات، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. سننے والا فوراً ایکشن نہ لے، پہلے تحقیق کرے. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو، وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری اکثر باتیں مان لیا کریں، جیسے کہ ابھی اس صحابی نے آ کے کہا کہ وہ قبیلے والے تو مرتد ہو گئے، تو اللہ کے نبی اگر مان لیتے لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاتے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے نزدیک ایمان کو. وزینہ فی قلوبکم، اور اس نے مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، ڈیکوریٹ کر دیا تمہارے دلوں کو. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور قابل نفرت بنا دیا تمہارے نزدیک کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو. یہ سارے کام کرنے والے، اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں. اور یہ ساری خوبیاں کس کو ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ فضل من اللہ و نعمت، یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بڑا دانا ہے. کتنا پیارا تبصرہ ہے اس آیت پر کہ بالکل جوش میں نہیں کام کیا کرو، ہوش سے کام کیا کرو، ایسی باتیں نہ کرو کہ جس پہ بعد میں شرمندگی ہو. ایکشن کرنے سے پہلے تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کام کرو، نبی بھی انسان ہے، تمہاری باتوں پہ آ کے اگر حملہ کروا دیتے ایک دم اس لشکر پہ تو ایک پورا قبیلہ فتنے میں پڑ جاتا نا. ہم بھی بعض دفعہ کچھ اسی قسم کے معاملات کر کے خود کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ تم ایسا کام نہ کرو. ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کہ بعض دفعہ انسان اپنے ذہن سے جو چیز سوچ رہا ہوتا ہے نا، حالات اس کو بالکل ویسے ہی دکھتے ہیں. جیسا کہ صحابی کے ساتھ ہوا، ولید بن ابی عقبہ کے ساتھ، کہ جب انہوں نے سوچا نا کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، ان کو سب چیزیں دشمن لگی، ہر چیز خراب لگی، ہر چیز خراب لگی. اور جب انہوں نے اس کو صحیح سوچتے تو ایسا نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ ہم جو قسمیں کھا کھا کے رو رو کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ کی قسم، ویسا ہے اسے میں ہمارے اندر کی آواز ہوتی ہے. آپ اگر کسی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا تو صاف آئینے میں دیکھیں. اگر میری ڈیسک ٹاپ کی جو اسکرین ہے اس وقت پر اسکریچز ہوں گے یا کچھ اسٹینس پڑے ہوں گے، میں جو چیز دیکھوں گی مجھے وہاں وہ دھبا دکھے گا، میں کہوں گی یہ ہے ہی ایسی، آپ نے کیسی تصویر مجھے بھیجی ہے. وہ کہیں گے ہم نے تو ٹھیک بھیجی ہے کیا؟ شیشہ گندہ. دل کے شیشے گندے ہوتے ہیں، آپ کو اچھی چیزیں بھی بری لگتی ہیں، اور دل کے شیشے صاف کر لیں گے آپ کو بری چیزیں بھی اچھی لگیں گی. ایک بہت ہی خوبصورت اس پہ بھی ایک آرٹیکل تھا، یعنی ہسبینڈ وائف تھے، بلڈنگ میں وہ موو ہوئے، تو جب پہلے دن آئی سیٹ ہوئی، اس نے اپنے کچن کی ونڈو سے دیکھا تو اس کو دوسری جو ہمسائی تھی اس کی بالکونی دکھتی تھی جہاں پہ اس نے کپڑے دھوئے ہوئے تھے. اس نے دیکھا، کچھ نہ بولی. پھر روز معمولی ہوا کہ جب وہ وہاں کھڑی ہوتی تھی ناشتے کے لیے تو اس کو اپنی ہمسائی کے دھلے ہوئے کپڑے دکھتے تھے، اور وہ دل میں سوچتی تھی. تو ایک دن اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کیسی ہے ہماری نیبر، اس کو کپڑے نہیں دھونے آتے، گندے کپڑے دھوتی ہے، کپڑے بہت گندے ہوتے ہیں. خیر قصہ مجھ سے کئی دن ایسے گزر گئے. ایک دن جب وہ اپنی اس ونڈو میں کھڑی ہوئی تو کہنے گی او تھینکس گاڈ، شکر ہے میری نیبر کو کپڑے دھونے آ گئے، آج اس نے بہت ہی اچھے کپڑے دھوئے ہیں. اس کے میاں نے کہا کہ آج میں نے اپنی کھڑکی دھوئی ہے. گھر کی کھڑکی کا شیشہ گندا تھا نا، تو اس کو وہ دیکھتا کہ کبھی لوگوں کو اپنے دل سے نہ دیکھیں، بہت نقصان کریں گے، بہت ظلم کریں گے آپ اپنے اوپر. ہم اکثر لوگوں کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے لوگ ہمیں برے لگتے ہیں، ہمیں دوسروں کا اچھا بھی برا لگتا ہے، اپنا برا بھی اچھا لگتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لوگوں کے لیے غلط چیز ڈال دے گا. پھر اسی طرح ایک اور چیز اس میں پتہ چلتی ہے کہ ناجائز مطالبے ڈیمانڈ نہیں کرنے چاہیے. یہ جو بات نا کہ لو یوتی حکم فی کثیر من الامر، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور نہ کیا کرو کچھ کام کرنے پہ کہ آپ یہ ضرور کریں، اسی وقت کریں، میں نے کہہ دیا وہ کریں، یہ درست نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز اس سے عمل کی پتہ چلتی ہے کہ مشورہ تو ہم کسی کام میں دے سکتے ہیں، مجبور نہیں کر سکتے. جو کوئی خود کوئی کام نہیں کر سکتا نہ کرے، دوسروں کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم دوسروں کو وہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل کاز کو وہ نقصان دیتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے جو لفظ ہے نا انیت، تم انتا گناہ میں پڑنا اور ہلاکت میں پڑنا، اس کے لیے آتا ہے. پھر اس میں ایک اور بات جو ہے وہ چغل خوری کی بھی آتی ہے. تھوڑا سا صحابی کو غلطی لگی تو انہوں نے اس قوم کی چغل خوری کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو چغل خوری کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرنے سے کسی بھی سوسائٹی میں بہت امن ہے. اسی پہ اگر ہم ایک آخری بات کر لیں وہ ہے افواہ بازی کا. یہ جو فاسقم بھی نبا ہے نا، اس کے نیچے لکھ لیں ایوننگ اخباریں، جو خبریں وہ دیتے ہیں فلاں اداکارہ کا یہ ہو گیا، فلاں گلوکارہ کا یہ ہو گیا، اس سوسائٹی میں ہمیشہ بے امنی ہوگی. آپ چاہتے ہیں کسی ملک میں، کسی شہر میں امن ہو تو آپ وہاں کے ایوننگ اسپیشلس بند کریں. وہاں کی ایسی اچکتی ہوئی چمکتی ہوئی خبریں اور ایسی نیوز کہ جو لوگوں کا سکون برپا کرتی ہیں، اس کو ختم کر دیں، آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ سکون ہو جائے گا. ایسی چیزیں واقعی انسان کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے. بعض عورتوں کی عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شوہروں کے کان پڑتی ہیں، چغل خوریاں کرتی ہیں، بس ہر بات پہ میکے کا نمبر ملا لیتی ہیں، اب یہ کہہ دیا ساس نے، اب نن نے یہ کہہ دیا، اب ان کا مزاج ایسے بدل گیا. اپنا ہی نقصان کرتا ہے انسان. آپ کر کے دیکھ لیجئے، اپنے اندر اخلاقی بڑائیاں لائیے، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے حامل کریں، سب سے زیادہ آپ کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا، آپ کا ہسٹینس ختم ہو جائے گا، آپ اتنے مطمئن ہیں، جو کوئی کرتا کرے مجھے کیا، میں نے کسی کی بات کے اوپر اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا کہ جو مجھے دکھ دے۔ کسی کی بھی کوئی بات جب آپ کو دکھ دیتی ہے نا، آپ کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ فیل کریں کہ اس سے آپ خود اپنی زندگی کے اندر ایک بہت چبھن پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقل نہیں تو موجے ہی موجے، عقل والا بندہ جو ہوتا ہے بعض دفعہ وہ ہر بندے کے معاملے کو سنتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، پھر وہ دکھی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہلکا سا اوور ویو تھا اس بات کا کہ ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت ہی زیادہ امن ہو۔ ایک تو مشکل لفظ، مشکل سمرا یہ کہ نئے لفظ تھے، جیسے اولائک ہم الراشدون۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد حق پر ایسی ثابت قدمی کو کہتے ہیں جس میں پختگی ہو، بندہ تذبذب کا شکار نہ ہو، اور رشد چٹان کو بھی کہتے ہیں۔ اور حبب زینا و کرہا، آپ دیکھیں ان تین لفظوں کے بعد لہو کا لفظ آیا، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ایمان کے لیے کب چنتے ہیں، جیسے ہم چہروں کو سجاتے ہیں نا، اس طرح دل بھی سجتا ہے۔ چہرے کا خوبصورتی کیا ہے؟ اچھا رنگ لگا لیا آپ نے، کوئی میک اپ کر لیا، کنگھی کر لی، سرما لگا لیا نا، لیکن دل کے اندر ایمان اور اس کے بعد اس کی ڈیکوریشن کب ہوتی ہے؟ جب دل بالکل صاف ہوتا ہے، دل چمکتا ہے۔ اس میں ایک اور کہاوت بھی بلکہ مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ مقابلہ ہوا چائنیز لوگوں کا، ایک اور قوم تھی، کہ کون خوبصورت بلڈنگ بناتا ہے۔ ایک ملک والے تو انہوں نے خوب بڑا ایک سٹرکچر بنایا، بڑی پیاری بلڈنگ بنائی، اور کئی سال یا کتنے مہینے اس پہ کام کرتے رہے، شیشہ منگوایا، جبکہ جو دوسری قوم تھی، غالباً چائنیز قوم تھی، وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا کریں گے، اور دونوں اپنا کام جیسے یوں کر رہے تھے نا کہ بیچ میں آپ مثال ہے کہ پردہ ڈال دیں، ایک قوم ادھر ہے، ایک ادھر ہے، آپ نے بھی اپنا ایک ڈسپلے دینا ہے، انہوں نے بھی دینا ہے۔ پہلی قوم نے خوب محنت کی، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنا رہے تھے، دوسرے کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ خیر جب وہ وقت آیا مقابلے کا، تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ کریں۔ جب وہ اس کا پردہ ہٹایا، اس قوم نے واقعی بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا ماشاء اللہ ایک شاہکار ہے، ایک نمونہ۔ جب ان کی باری آئی تو ان کو کہا تم کیا کرو، پردہ ہٹایا تو ہوا کیا کہ اسی بلڈنگ کا عکس ان کے آئینے میں پڑ کے ایک خوبصورت ریفلیکشن ایسی دے رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ ویو ان کی دیوار پہ بن گیا، اور یہ مقابلے کو جیت گئے۔ یہ پتہ نہیں کسی کی کہاوت ہے، تو انہوں نے اسے ثابت یہ کیا ہے کہ بعض لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تزکیہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو دیوار ہے یہ دل کی دیوار ہے، تزکیہ ہوتا ہے نا، وہ ساری خوبصورتیوں کا ریفلیکشن آپ کے اندر لاتا ہے۔ دوسری طرف آپ اس عمارت کو بنانا یہ کہ آپ تہجد پڑھنے لگ گئے، آپ کی نیکیاں آ گئیں، آپ قرآن ہی قرآن، بعض لوگ قرآن سے جڑتے ہیں، بڑے درست ہونے لگتے ہیں، آپ کی خوبی کسی کو کیا لگے؟ آپ دل کا آئینہ اتنا خوبصورت کریں کہ دوسرے اس کے اندر آپ کی تصویر کو پائے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو پسند کر لے، ایمان کے لیے زینت دے دے، اس سے خوش قسمت کوئی لوگ نہیں ہے۔ جتنا آپ دیکھیں گے آپ کے دلوں میں یہ آئے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو آپ پائیں۔ دن بدن آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل کھلتا جا رہا ہے، تعصب کا تو چھیٹا نہیں پڑے گا، کوئی خود پسندی، کوئی خاندانی نسبت اس کی اس کی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ ایک بڑی خوبصورت کمیونٹی بنے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی وقت میں جھنک ہی پڑتے ہیں۔ اگلی آیت میں دو روٹھے ہوئوں کو منانے کا طریقہ ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ پھر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا، دو لڑ رہے ہیں، ایک زیادتی کر رہے ہیں، تو تم اس زیادتی کرنے والے سے لڑو، چاہے وہ تمہارے سسرال سے کیوں نہ ہو، کسی غیر قوم سے کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کے ساتھ لڑائی کرو جو کہ زیادتی کر رہے ہیں۔ کب تک؟ حتی تفیع الی امر اللہ، جہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی زیادتی کرنا چھوڑ دیں۔ پھر وَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، یعنی معاملہ سلجھ جائے، صلح ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اصلاح کروا دیا کرو، صلح کروا دیا کرو ان دونوں کے درمیان میں۔ بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ساتھ اور انصاف کرو، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو. اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دو فرقوں یا دو گروہوں یا دو انسانوں میں صلح کراؤ، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوتن، بے شک ایمان والے تو آپس میں بھائی ہیں. فصلحوا بین اخویکم، پس صلح کروا دو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان آیات میں خاص واقعات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے بیچ میں ہونے والی کچھ جنگوں یا کچھ غلط فہمیوں کو بنیاد بنا کر مفسرین نے یہ بات نوٹ کی کہ جب کبھی دونوں ہی مسلمان ہیں، دونوں ہی اپنے اپنے گمان کے مطابق ہی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ درست معاملہ نہیں کرتا تو تم دونوں کی صلح کرا دو، کیونکہ جھگڑے، فساد، خرابیاں جو ہیں یہ معاشروں کا سکون جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی اور طلحہ کے بیچ والی جنگ کی بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ یزید اور حضرت حسین کے بیچ کی بات ہے. کوئی کچھ بھی کہہ دے، ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہمیں ایک جنرل رول اس میں سے مل گیا، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے ایسی باتوں کو کوٹ کرتے ہوئے بھی، کیونکہ جب ہم بہت ساری باتیں نہیں سنتے تو پھر تھوڑی سی سن کے اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. ہاں، صحابہ کرام میں غلط فہمیوں کی بنیاد پہ بعض دفعہ جنگیں ہوئیں، بعض وجوہات سیاسی تھی، بعض جنگی تھی، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام میں دین کی بنیاد پہ جھگڑے نہیں ہوئے. یہ یاد رکھیے گا، فرق سمجھ لیں پھر آپ انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گے کہ صحابہ کرام کبھی دین کے نام پہ نہیں لڑے جیسے آج ہم مسلک کے نام پہ لڑتے ہیں. گروہ بندی کے نام پہ کبھی نہیں لڑے، ایک امام کا مقلد ہے دوسرا دوسرے امام کا مقلد ہے، کبھی نہیں لڑے. چاہے دوسرے سے فرق ہوتی تھی، دوسرے صحابی سے، نہیں لڑتے تھے. صرف چند باتیں جو ہمارے سامنے تاریخ کی آتی ہیں نا، اس میں سیاسی باتیں تھیں، اس میں بعض دفعہ غیروں کی لگائی بھی آگ تھی، غلط فہمیاں تھی، لیکن صحابہ کرام کا حال کیا ہوتا تھا کہ وہ جب کبھی دوسرے کے خلاف لڑتے بھی تھے تو دوسرے کو نہ جہنمی کہتے تھے نہ کافر کہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک موقع پہ کسی دوسرے صحابی سے لڑائی تھی، کسی غیر مسلم نے حضرت علی کو خط لکھا، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جو کہانی تھی، اور انہیں کہا کہ تم چاہو تم تمہاری مدد کر سکتے. دشمن کا تو فیورٹ کام ہے کہ وہ دو مسلمانوں کے بیچ میں ہتھیار بانٹے، فری بانٹ دیں گے، خوش ہوں گے کہ ہم نے ان کو لڑایا. جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو، میری ان سے جو جنگ ہے نا، یہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے، اور اگر تم نے معاویہ کے خلاف کوئی فوج بھیجی تو یاد رکھو کہ اس کا راستہ روکنے والا میں سب سے پہلے ہوں گا. یہ ہے صحابہ کرام کا آپس میں مقام. ہاں، پھر بھی دو انسان ہیں، کسی موقع کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگ و جدل کی سرزمین تھی، فتنے ہی فتنے تھے، ہر وقت لڑائیاں ہوتی تھیں اس دور میں، قبیلے قبیلوں سے، ہمسائے ہمسایوں سے، نہ جان میں پوچھتا نہ مال میں پوچھتا. اللہ تعالیٰ ایسی آیتوں کو سامنے لا کر ہم سب کو سبق دے رہے ہیں کہ لڑانے والے نہ بنا کرو بلکہ صلح کروانے والے بنا کرو. اس طریقے سے دوسروں کی جلتی پہ تیل نہ ڈالو بلکہ ان کو ہدایت دو، ان کو ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کرو. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ دو لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولتے تھے نا تو وہ گناہ نہیں. شوہر بیوی کو بھی لڑنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ کہا حکمم من اہلیہا وحکمم من اہلیہی. ٹھیک ہے، عموماً دیکھیے کہ وراثت کے نام پہ بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہنے والے بعض دفعہ لڑ لڑ کے مرتے ہیں، اتنے جھگڑے بڑھتے ہیں، کس کا ساتھ دیا جائے؟ حق کا ساتھ دیا جائے، نہ بھائی کا ساتھ دیں نہ بہن کا دیں، نہ شوہر کا نہ بیوی کا، حق کا ساتھ دیں گے. ایسے موقعوں پہ جذبات سے نہیں سمجھداری سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ مرنے والا تو بےچارہ اپنی ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کے گیا ہوتا ہے، بعد والے لڑ لڑ کے اس کا بھی نام بدنام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دوسری طرف لے جاتے ہیں. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دو لڑنے والوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. کبھی بھی کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے دن سے کوشش کریں. ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اس کا نام ہے اول دن، پہلا ہی دن. زکام شروع ہونے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً چھینک آنا، زکام کی ابتدائی علامت ظاہر ہوتے ہی اگر فوری طور پر دوا لے لی جائے تو پہلی ہی خوراک میں زکام کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن اگر دیر کی جائے تو لمبی مدت تک زکام آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ یہی دوسری بیماریوں کا بھی معاملہ ہے۔ زندگی کے مسئلے اور معاملات کی نوعیت بھی یہی ہے۔ اس بات کو فارسی زبان کی ایک مثل میں اس طرح کہا گیا، غربہ کشتن روزے اول، ترجمہ کیا ہے، بلی کو پہلے ہی دن ہلاک کر دو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی شخص سے تمہارا کوئی جھگڑا ہو یا اس سے دشمنی ہو جائے تو ابتدا ہی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، حتیٰ کہ دوسرے فریق کی شرطوں پر اگر معاملہ ختم ہوتا ہو تب بھی اس میں دیر نہ کرو۔ کب کیا اللہ کے نبی نے ایسا؟ صلح حدیبیہ پہ۔ مان لو ان کی باتیں، جھگڑا ختم کرو، شروع میں کر لیجئے، چاہے دوسرے کی شرائط کو ہی ماننا پڑے، کوشش کر کے اس طریقے سے کیا جائے، تب بھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں دیر کرنے کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ معاملے کی پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے۔ سچ ہے نا، آج ایک گلا تھا نا، کل دو ہوں گے، پھر پرسو چار ہوں گے، پھر آٹھ ہوں گے، پھر سولہ، پھر ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے۔ نزائی مسئلہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی قیمت میں حل ہو جاتا، جبکہ بات کو بھاری قیمت دے کر اسے حل کرنا پڑتا ہے۔ اس اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا پیش آنے کے بعد صاحب معاملہ معتدل یعنی بیلنسڈ مینٹل کنڈیشن میں نہیں رہتا، اس لیے وہ بے لاگ فیصلہ کرنے میں عاجز ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب بات بنتی نا تو وہ دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ جیسے لڑائیاں ہوتی نا تو بیوی خود ہی کہتی نہیں، مجھے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اسی لیے کہا کہ دو جھگڑ رہے تو تم جا کے فصل ہو بئی نہ ہوما، جو دو جھگڑ رہے ہوتے ان کا ذہن آپس میں اس قابل ہی نہیں رہتا کہ کام کریں، اس لیے وہ بے لاگ فیصلہ کرنے میں عاجز ثابت ہوتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ معاملے شانے کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا جائے، اور جو مشورہ ملے اس پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کیا جائے۔ مشورے کے ذریعے وہ درست رائے معلوم ہو جاتی ہے جس کو صاحب معاملہ اپنے متاثر ذہن کی بنا پر دریافت نہیں کر سکا تھا۔ جھگڑے کا جاری رکھنا کسی بھی فریق کے حق میں مفید نہیں۔ اگر دوسرا فریق ضد کا طریقہ اختیار کرے تب بھی ایک فریق کو یک طرفہ طور پر اسے ختم کر دینا چاہیے۔ جو فریق نزاع یعنی جھگڑے کے خاتمے کی پہل کرے گا آخرکار وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو دین آپ یہاں سیکھ رہے ہیں، میں تو آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ ہم آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ جھگڑنے والوں سے جھگڑنا چھوڑ دیں، جو کرنا ہے اپنے تھوڑی سی حقوق کی کمی پہ بھی کر لیں، لیکن کوئی ایسا معاملہ نہ کیجئے کہ جس کی بنیاد پہ جھگڑا بڑھے۔ نپ ڈائیول ان دا برڈ، اسی کو کہتے ہیں انگلش میں، کہ برائی کو پہلے ہی دن روک دیں۔ تو اگر ہم خاندانوں میں جھگڑے سلجھاتے رہیں گے دین کے کام کب کریں گے؟ کتنا دین کا نقصان ہوتا ہے گھر کے جھگڑوں میں، خاندانوں کے۔ بعض لوگوں کی تو عدالتیں اپنے گھروں کی نہیں ختم ہوتی، کوئی وراثت کا مسئلہ ختم ہوا تو کسی کی طلاق کا ایشو شروع ہو گیا۔ اس کو سلجھا رہے تھے تو پتا چلا کسی نے مقدمہ کر دیا، اس کو سلجھا رہے ہیں تو پتا چلا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب اس کا کیس چل رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی ساری زندگی اختلافات میں رہتی ہے، ساری زندگی جھگڑے چکاتے میں رہتی ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ امت سے خیر چلی جاتی ہے جب مسلمان لڑتے ہیں ایک دوسرے سے؟ امام مالک کا عمل بتاتی ہوں، حدیث پڑھانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں۔ میں نے نہیں کبھی ویسے آپ سے پوچھا یہاں، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ کتنے اسٹرکٹ ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی قاطع رحم تو نہیں اس محفل میں بیٹھا ہوا، یعنی مثلاً ایسے ہی ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی یہاں آنے سے پہلے قطع تعلق ہی تو نہیں کر چکا، کوئی رشتے داریوں کے جھگڑوں میں، کوئی شوہر بیوی کے، کوئی ماں باپ کے، ایسا تو نہیں ہے؟ اور اگر کوئی ہوتا تو کہتے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس محفل پہ رحمت کو نہیں اترنی اور سارے بھی محروم رہ جائیں گے۔ گرمی سردی انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن آپس کا بغض اور میل دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپس کا جھگڑا اور فساد نیکیوں کو موڑ دیتا ہے، جیسے شیور ہوتے ہیں نا، شیو کرتے ہیں، یہ نیکیوں کو موڑ دیتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا، میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نیکیوں کو موڑ۔ بات کریں آپ، نیکیوں کس کی مونڈیں گی؟ جس کی فصلیں لگی ہوں گی 25 پاروں کی، 26 پاروں کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ اپنے اندر چیک کریں۔ اگر پڑھنے کے ساتھ بھی اگر عمل نہیں آ رہا نا، یا دل نہیں بدل رہا، یا ابھی ایمان کی کیفیت نہیں آ رہی، تو کہیں نہ کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنا وقت ہی کوئی نہیں ہے جھگڑنے کا، جہنم میں جا کے جہنم میں خوب جھگڑیں گے. مومن کے پاس دنیا میں جھگڑا نہیں ہوتا, وقت ہی نہیں ہوتا. مسلم احمد کی ایک روایت ہے کہ مسلمان ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے, نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے, اور نہ اس کے ساتھ چھوڑتا ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکیاں دے کے جی اب ہم نہیں ساتھ چل سکتے. جب بھی مسلمان کسی جگہ دین کے نام پہ بھی ملتے ہیں تو خوب سوچ کے ملے کہ ہم نے کسی نام کے ساتھ نہیں جوڑا اپنے آپ کو, اللہ کی بات سے جوڑا. اگر ایسے وقت میں کوئی چھٹتا ہے تو وہ اصل میں دین کو چھوڑ دیتا ہے. اور بھی بہت ساری اس پہ خوبصورت روایات ہیں, لیکن بس سمجھ لیجئے کہ آج اس پیغام کو بہت عام کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے جھگڑے چھوڑو. اس سے کچھ نہیں ملے گا, اس سے برکت چلی جاتی ہے جہاں جھگڑا ہو. تو بتائیے کیا اس مسجد میں برکت رہے گی جہاں ہر وقت اختلافی باتیں؟ ان ممبروں سے خیر پھوٹے گی جہاں ہر وقت جھگڑوں کی باتیں؟ ان اداروں ان انسٹیٹیوٹس میں خیر ہوگی جہاں صرف دوسروں کے ساتھ لڑائی بڑھائی, ہمارا یہ مسلک ہمارا وہ؟ اپنے کام سے کام رکھیے اور اس کے بعد باقی کو چھوڑ دیجئے. یہاں پہ ایک بڑا حصہ پورا ہوا اس سورت کا جس کا تعلق اجتماعی زندگی سے تھا. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعی ماحول درست کرو تاکہ فرد کی سطح پہ دین قائم ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا, سے بخاری کی یہ روایت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد اور اعانت میں لگا رہتا ہے. کتنا آسان ہے اللہ کی مدد کو لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی دعا تیرے حق میں بھی مقبول ہو. ایک اور روایت, مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں, ایک دوسرے پر رحم کرنے میں, ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہو, جب اس کا کوئی عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا اور بیدار رہتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے, ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ذہن جھگڑوں والا نہیں بلکہ صلح والا بن جائے اور ہم عدل اور انصاف کر سکے. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا واقعی میرے تعلقات دوسرے ایمان والوں سے اچھے ہیں, کیا ایمان کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہوں, میری ساری ہمدردیاں غم گساریاں ایمان کی بنیاد پر ہیں, اور کیا واقعی میں اللہ کی رحمت کی مستحق ہوتی ہوں دل میں اتنے بغض اور کینے پال کر. اور سب سے بڑی سزا تو یہی ملتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان اس دل سے دور کرتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون, ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم, والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله, لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
اب اس کے بعد انفرادی چیزوں میں آیت نمبر 11 سے لے کے سورت کے آخر تک. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منهم. اے ایمان والو نہ تمسخر اڑایا کرے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا شاید کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا کیونکہ عسى ان یکن خیر منهن ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں اور کیا نہ کہیں دوسری چیز ولا تزو انفسکم اور نیب لگاؤ ایک دوسرے پر یہاں نمبر 2 لگا لیجیے آپ پہلی چیز مذاق اڑانے سے روکا گیا عورتوں کا مرد مردوں کا دوسری بات ہے عیب نہ لگاؤ تیسری چیز ولا تنابزو بالالقاب نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ یعنی نام بدلنا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا یعنی اللہ نے تو اتنے پیار سے یا ایھا الذین آمنوا کہا اور تم اپنے آپ کو دوبارہ پھر فسوق کی طرف لے کے جا رہے ہو وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس جو لوگ باز نہیں آئیں گے اس روش سے تو وہی بے انصاف ہے پہلی چیز ایک دوسرے کا مذاق اڑانا دوسری چیز برے نام لگانا عیب لگانا اور تیسری چیز برے القاب رکھنا چوتھی چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے یعنی دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کرو کیونکہ ان بعد الظن اسم کے بعض گمان گناہ ہے پانچویں چیز ولا تجسسوا تجسس نہ کرو اور چھٹی چیز ولا یغتب بعضکم بعضا تم میں سے کوئی باز کی غیبت بھی نہ کیا کرے اور دوسرے کی غیبت کرنا کیسا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فکرہتموہ تم تو اسے مکروہ سمجھتے ہو ایک دن پرانا گوشت تو کھا نہیں سکتے مردہ گوشت کو کیسے کھاؤ گے تو لہذا واتقوا اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ ان اللہ تواب الرحیم اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے یہ جو آیتیں تھیں ان کا تعلق زبان سے تھا آگے ایک چیز جو ہے وہ نسب ناطے پہ فخر کرنے کی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں اگر ایک ایک کر کے ساری چیزوں کا تھوڑا سا ہم خلاصہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کا حکم دے رہے ہیں پہلی چیز ہے تمسخر سین خارا سے ہے لا یسخر قوم من قوم تو یہاں دیکھیں یسخر کے بعد من کا صلہ جو آ رہا ہے نا تو جب بھی سخرہ کے بعد من آتا ہے تو اس سے مراد ہے مذاق اڑانا ٹھٹھا اڑانا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اسی سے لفظ سخری یہ آیا ہے پیچھے ہم نے پڑھا ابھی چند صورتیں پہلے ٹھٹھا پن مت کسی کو حقیر جانا تم کیا سمجھتے ہو کون ہے اس میں نقلیں اتارنا ہنسی اڑانا کسی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جو دوسروں کے سامنے کریں اس کو برا لگے یہ پسندیدہ نہیں ہے
یہ مذاق اڑانا جو ہوتا ہے انسان زبان سے بھی کرتا ہے، نقلیں اتار کر منہ چڑھانا، اس کے لباس، رفتار، گفتار، بولنے، حتیٰ کہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ آنکھ مار دیتے ہیں لوگ کسی کو، کوئی غلط کام کرتا دیکھ کے، اچھا کام کرتا دیکھ کے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. دوسری چیز اس اینگل میں دیکھیے کہ عورتوں کی بات الگ کی گئی، مردوں کی الگ. کیوں؟ نمبر ایک، حکم کی اہمیت کی وجہ سے. عام طور پہ عورتوں اور مردوں کو ایک ہی جگہ صیغہ تغلیب کے تحت مذکر سے لے لیا جاتا، لیکن یہاں دو کو الگ کیا. تو پہلی وجہ حکم کی حکمت. دوسرا یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے جس پہ غور کیجئے کہ ایمان والوں کی مجلسیں عورتوں کی الگ ہوتی ہیں، مردوں کی الگ. کیونکہ یہ مذاق اور ٹچکر پن یا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ سب بیٹھے ہیں اور دیور بھابھی کو لگا رہے ہیں اور بھابھی دیور کو لگا رہی ہے. تو اس سے مسلمانوں کی مجلسیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ وہاں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی، اور کہاں پھر ڈرامے اسٹیج کے اوپر ڈرامے سجا کے ایسے کام کیے جائیں کہ جس میں سب دوسروں کو برا بنایا جائے، اچھا بنایا جائے. یہ بالکل بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور یہ آیتیں اتنا لوگوں پہ اثر کرتی تھیں کہ عمر بن شرف بین کہتے ہیں، اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں خود بھی ایسا نہ ہو جاؤں. یعنی اتنی ہنسی والی بات ہو پھر بھی میں ایسا کروں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کتے کے ساتھ بھی میں استہزاء کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذاق اڑاتے ہیں. کسی کا ہزار بند لٹک جائے تو مذاق، کچھ چلتا چلتا گر پہ تو مذاق. دیکھیے جاہل قوم ہوتی ہے نا، وہ ہر بات پہ مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. عموماً مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ اس کی تین بڑی وجہ ہوتی ہیں. نمبر ایک، اختلاف ہو. جس سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے آپ اس کی ہر بات پہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی، جسمانی، کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کی کبر. آپ خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں نا وہ ہر آتے جاتے پہ کمنٹ. یا میں نے بعض دفعہ دین بڑے وہ کو بھی دیکھا، پڑھ چکے نا دین، اللہ نے تھوڑی اصلاح کر دی ہے، بٹ دیکھو کیا پہنا ہوا، دیکھو کیسے بول رہی تھی، کیا کھا رہی. آپ کو اللہ نے کمنٹیٹر کب سے بنایا؟ میں آپ سب کو بھی یہ نصیحت کروں گی کہ کبھی کسی شادی سے ہو کے آئے، منگنی میں آئے، ڈاپ میں جائیں، بازار میں جائیں، گاڑی میں بیٹھے باہر لوگوں کو دیکھیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ کہ اس کو بےچارے کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے آپ کا رویہ فرق ہونا چاہیے. تیسری چیز ہوتی ہے حسد. حسد کی وجہ سے دوسرے کی خوبی اچھی نہیں لگتی. انسان چاہتا ہے کہ اس کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل کرے، تو لہٰذا اس طرح ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں، برابر ہوتی نا تو آپ کام نہ لے سکتے ان سے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے اختلافات رکھے، جسمانی شکل، مال، ذہن، خاندان، سب کچھ فرق رکھا تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی چیز مضبوط جوڑنی ہو نا تو ڈفرینٹ سائز کی، ایسے وہ جس بچوں کے کھیلنے کے پزلز ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈی ادھر نکلی ہوئی ہے، کوئی ادھر ہے، جو ہی اس کا پیس ساتھ جوڑتے ہیں وہ فٹ ہو جاتی ہے. اور اگر چکور پورے پورے ٹکڑے ہو تو آپ جوڑیں گے کیسے؟ بس یہ مثال ذہن میں رکھ لیجیے کہ اس دنیا میں جو ہمیں فرق دکھتا ہے لوگوں میں، وہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. اس لیے کوئی ایسی بات کرنا کسی دوسرے کو تکلیف دینا ہے. پھر دوسری چیز دیکھیے، تلمیزو کا لفظ ہے، لمس تیر لگانے کو کہتے ہیں، ایب لگانا. کیونکہ لوگ مذاق جب کرتے ہیں نا تو تیر ہی مار رہے ہوتے ہیں، ایب جو ہی کرنے کو لمس کہتے ہیں. اتنا بڑا ایب ہے کہ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَوَى مَالًا وَعَدَّدًا. تو آنکھ یا سر کے اشارے یا زیر لباستہ سے کسی کی ایب چینی کرنے کو کہتے ہیں لمزہ فلان، اجازت نہیں ہے. کوئی کسی کے ایپ نہ گنوائے، اس کی خامیوں کو نہ اچھالے، اس کی کمزوریوں کو نہ اچھالے. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ایپ تو ہوگا نا، جب اس کو ہم باہر کر دیں گے تو دوسروں کے ہم کھولتے کھولتے بعض دفعہ اپنے لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں، ولا تلمیزو انفسکم، قابل غور نقطہ، اپنے اوپر نہ لگاؤ. کیونکہ جب کوئی کسی پہ ایپ لگاتا ہے تو اصل میں وہ اپنے ہی مسلمان بھائی پہ یا اپنے ہی جیسے انسان پہ لگاتا ہے، تو اس کا اپنا ہی اس میں نقصان ہوتا ہے. یہ درست چیز نہیں ہے. کسی نے کہا کہ وفی کا عیوبن، تیرے اپنے اندر اتنے عیب ہیں. ولن ناس یعین، اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، یعنی تمہارے اپنے عیب اتنے ہیں، دیکھو لوگ بھی تو تمہارے دیکھتے ہوں گے نا، تو تم کسی کے دیکھو گے تو تمہیں بھی کوئی دکھائے گا. کو آپ آئینہ دکھائیں گے تو اس آئینے میں آپ خود بھی ہوں گے. پھر ایک وہ بادشاہ ظفر تھا کا بھی ایک شعر کہ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر, دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر نظر, جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اپنے آپ کو دیکھے. حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے حاسبو قبلا تو حاسبو, لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ دوسروں کا ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی کو لنگڑا کہنا, لولا کہنا, کانا کہنا, اندھا کہنا, یہ بھی تحقیر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. عموماً عیب کب لگتے؟ نمبر ایک جسمانی عیوب, جو ابھی میں نے بات کی, کسی کو کچھ کہنا. ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف ٹھگنی کے لفظ بولے تھے, چھوٹے قد والی. اللہ کے نبی نے فرمایا, عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دی جائے تو اس بات سے وہ سارا پانی کڑوا دے. ہم سوچیں. دوسرا عیب جو لگتا ہے وہ دین کی وجہ سے لگتا ہے. یہ بھی مثال ازواج مطہرات میں ملتی ہے. حضرت صفیہ کو آپ نے ایک دن روتے ہوئے پایا, کہا کیا بات ہوئی؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی بیویوں میں سے کسی نے مجھے یہودیہ کہہ دیا, یہ یہودی نسل سے تھی. تو آپ ہنسے, آپ نے کہا تم نے آگے سے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا باپ نبی, میرا چچا نبی, میرا شوہر نبی. باپ حضرت موسیٰ, چچا حضرت ہارون اور شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ بات سن کے آپ ہنس پڑی. اسی طرح ایک عیب لگتا ہے کسی کے گناہ کا آر دلانا. کسی کو دیکھا کہ چور آ گیا, چیز ٹھیک کر لو, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی. اس کے بارے میں ایک حدیث سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائے جو وہ چھوڑ چکا ہے, توبہ کر چکا ہے, تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے. یعنی ایسا شخص مرے گا نہیں جب تک وہ کام خود نہیں کرے گا. آپ کو کیا پتا کون کہاں کس وقت توبہ کر چکے. بعض صحابی کہتے ہیں کہ یہ آیات ہمارے لیے نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے, تو اکثر لوگ ایسے تھے جن کے دو دو تین تین نام مشہور تھے. تو کچھ ایسے نام تھے جو لوگ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے, تو ہم اسی سے جب پکارتے تھے تو پھر ایسی آیتیں نازل ہوئیں تو ہم نے اس کو روک لیا. اب سوال پیدا آتا ہے کہ کیا تیسری چیز جو آ رہی ہے, بلا تنابزو بالالقاب. القاب لقب سے. تنابزو کسی کے اوپر عیب لگانے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ کسی کو کسی لقب سے ملوث کرنا, اس کو نفس کہتے ہیں. عموماً ایسا لقب ہوتا ہے جو کسی کی مذمت کے لیے ہو اور اس کو پسند نہ ہو, اور عربوں کے کلچر میں یہ بہت عام چیز تھی, منع کر دیا گیا. مثلا دیکھیں کسی اندھے کو حافظ کہنا عام معروف بات ہے نا. کسی کو کچھ نہیں آتا تو کہہ دیا دیکھے جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. کسی کو موٹا دیکھا تو کچھ کہہ دیا چھوٹا کہا. اس پہ اگر آپ ڈیٹیل سے سننا چاہیں تو جو قرآن کی کرنے میں ہم نے کیا ہوا ہے, کافی میں نے 10-10, 15-15 مثالیں مختلف چیزوں کی عملی زندگی سے دی تھی کہ لوگ عموماً پتہ بھی نہیں ان کو چلتا اور وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے بعض صحابہ کے, بعض محدثین کے لقب ہمیں ملتے بھی ہیں جو اچھے نہیں بھی ہوتے, لیکن وہ برے نہیں لگتے کیونکہ وہ ان کے لیے ہو چکے. تو ایسی چیزوں سے بہرحال رکنا چاہیے. کوئی کسی کو ایسے ہی کہہ دیتا, موٹی او ٹھگنی ادھر آ, او موٹی کدھر ہو, او ادھر آؤ, او عقل کے اندھے, او گدھے, او گھوڑے, یہ اچھے لفظ نہیں ہیں. اپنے لیے آج یہ لکھ لیں کہ ایسی باتوں کے ساتھ میں جنت میں نہیں پھر جا سکوں گی. جیسے کہیں نہ کہیں کوئی جگہ لیتے ہیں تو اس کی ہوتی ہیں نا شرطیں, تو جنت کی شرط یہ ہے کہ یہ خراب چیزیں ہمارے اندر سے نکلیں. ایسی چیزیں دوسروں کو کم اور ہمیں زیادہ نقصان دیتی ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیے کہ اس میں جو آئی ہے وہ ہے اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ بڑی اہم ہے, بدگمانیوں سے بچو. اجتنبوا کا لفظ جیم نون با سے جمب, جمب کہتے ہیں پہلو کو. اسی سے لفظ جنابت بھی ہے. شدت دیکھیے ذرا, جو کیفیت وہاں جنابت کی ہے وہاں اسی چیز سے روکا گیا. زن کا لفظ عربی میں گمان کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے. ازداد میں سے کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے, کبھی اس کے اپوزٹ میں آ جاتا ہے. اور اسم ہر وہ کام یا عمل جو کار خیر یا ثواب سے پیچھے رکھے, نیکی سے دور رکھنے والا. الاسم ما حاق به من نفس. اسم وہ ہے جو تمہارے نفس میں کھٹکے. اسم کی جمع اسام ہوتی ہے, اور اسم کا تعلق جو ہے دل سے ہوتا ہے, عمل کی نسبت کی طرف. قلب اسیم کہتے ہیں گناہگار دل کو. اس کا متضاد ہے قلب سلیم, سلامت دل. پیچھے ہم پڑ چکے. تو قلب اسیم دل کی ایسی کیفیت جس میں دل نیکی سے دور ہو جائے,
اردو میں آپ کہہ لیں مردہ دل، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، جبکہ قلب سلیم سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کی طرح تدبیریں کرنے والا تڑپنے والا دل ہے، ہر برائی سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو کون سے گمان جو انسان کو نیکی کرنے سے روکتے ہیں؟ اس کا ایک پورا چین ایکشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بدگمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ لکھ لیجیے، یہ تو حرام ہے، میرے ساتھ اللہ نے کبھی اچھا ہی نہیں کیا، مجھے اللہ نے کہا معاف کرنا۔ آپ بتائیں جس کا اللہ کے بارے میں بدگمان ہے وہ تو عبادت میں مزہ آئے گا؟ قربانی کرنے کو دل چاہے گا؟ صدقہ دینے کو، مال خرچ کرنے کو دل چاہے گا؟ اور منافق اور کافروں کا مسئلہ کیا کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں؟ دوسرے بدگمان جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کیا جائے، آپ کی شخصیت کو مسخ کیا جائے، بعض دفعہ آپ کو ایک بڑا ایسا شخص پیش کیا جائے کہ آپ کی باتیں تو دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے اب دوسروں کو ہی اس کی ضرورت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تیسرا بدگمان ہونا قرآن کے بارے میں، یہ کتاب توبہ توبہ اتنی مشکل، جو پڑھتا ہے وہ تو پتہ نہیں کون چھری بن جاتا ہے، اور اس کتاب پہ تو آج کے دور میں عمل ہی نہیں ہو سکتا، اس طرح کی باتیں کرنا۔ چوتھا گمان ہوتا ہے مومنوں کے بارے میں، یہ ملا ان کو اللہ پوچھے گا، یہ نیک بن گئی ہے نا، کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ اور پھر چوتھا بدگمان ہونا تمام انسانوں کے بارے میں، کسی مذہب یا کسی جماعت کسی علاقے کے بارے میں پہلے سے برا سوچ لیں گے تو آپ پھر ان کے بارے میں اچھی کیسے سوچیں گے؟ جو لوگ حج سے آتے ہیں ذرا ان کو دیکھا جائے، فلاں کالی عورتیں، فلاں حبشی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں انڈیا سے آیا وہ تو دشمنی ہوگا، فلاں امریکہ سے آیا وہ تو بدنی منافقی ہوگا، منع کر دیا۔ کسی کے بارے میں بدگمانی یہ پہلا فٹ سٹیپ ہے جو پڑتا ہے، تو اس کے بعد انسان دوسری سے دوسری، تیسری سے تیسری چیزوں میں پڑتا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اپنے خیالوں کو واچ کیا کرو، ورنہ وہ تمہارے آئیڈیاز بن جائیں گے، اور اگر آئیڈیا خراب ہو گیا تو وہ تمہاری ڈیزائر بن جائے گا، اور اگر وہ ڈیزائر بن گیا تو وہ تمہاری عادت بن جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ تمہارا وہ ایکشن بن جائے گا، تم وہی کام کرنے لگو گے جو کہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ واقعی بدگمان ہوتے ہیں، جب بدگمانی عادت بن جاتی ہے وہ بندہ کبھی خوش نہیں رہتا، نہ ماں سے خوش نہ ساس سے خوش، نہ بیٹی اچھی لگی نہ بہو اچھی لگی، نہ بھائی کل اچھے تھے آج شوہر بھی نہیں اچھا ہوا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں ان کا غم کیا، ہر دور میں مجھے اچھا نہیں ملا کوئی، آپ دیکھیں گے نا تو اصل مسئلہ ان کا اپنا، وہی ونڈو صاف کرنے والی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر رشتے میں لوگ برے ہی ملے؟ تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بدگمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بھولا بھلا ہوتا ہے، حسن الظن من حسن العباد، اچھا گمان عبادت میں سے ہے، برا گمان گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسے تمام معاملات میں انسان کو خوش گمان رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کمی کے ساتھ پیدا کیا، اس کو برداشت کریں، اس کی خوبیوں پہ نظر رکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں، دوسرے خود ہی اچھے لگیں گے۔ جس کے بارے میں سوچ خراب ہوتی ہے نا، وہ پیار بھی کرے آپ سے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ اور اسی طرح سے منفی سوچوں کا اثر انسان کو بہت ہی زیادہ غلط چیزوں پہ لے جاتا ہے۔ کیا کریں جس کے بارے میں بدگمانی ہو؟ اس سے ملاقات کر لیں، کوآرڈینیشن کریں، دعا دے دیں، بات کر لیں، کسی کے ذریعے بات کر لیں کہ کوئی ایسی بات میرے دل میں آ رہی ہے، آپ میری اصلاح کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں پھر دوسرے کے بھی دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا کریں گی۔ الفتح میں ایمان کی کھیتی کی بات ہوئی ہے نا، تو سورت حجرات جو ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب اس کھیتی میں پھول لگ رہے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ پھول ہے، پتے ہیں، جیسے پتے سوسائٹی کے اندر گرینری دیتے ہیں، پتے آکسیجن دیتے ہیں، وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک سچا مومن جب بھی کہیں سے گزر جاتا ہے نا، تو وہاں کا ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ ایک مومن کا کہیں ہونا اور نہ ہونا، اٹ میک اے ڈفرنس، وہ بہت بڑا فرق ڈالتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن کہیں ہو تو اس کے ارد گرد والے اس کے ایمان سے ٹھنڈک نہ پائیں، اس کے ایمان سے خوشی محسوس نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان چھپی ہوئی چیز ہی نہیں، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ ایمان پودینے کی گٹھی ہے، چھپا سکتے؟ چوری کر سکتا ہے کوئی؟ کسی کو کہہ سکتے میرے پاس نہیں ہے حالانکہ اندر رکھا ہوگا؟ بس ایمان بھی نہیں چھپتا، اور اخلاق ایمان کی چغلی کر دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ اخلاق
ان کے ساتھ ڈیلنگز، یہ ہمارے ایمان کی چوریاں ہوتی ہیں. اندر ایمان ہے تو پتہ لگ جائے گا وہ ایمان چھپا ہوا ہے، اور اندر ایمان کوئی نہیں ہے تو آپ جتنی مرضی لفظی باتیں کرتے کراتے رہیں لوگوں کو، آپ زیادہ دن بیوقوف نہیں بنا سکتے. کچھ دن ہم سارے بیوقوف بنا سکتے ہیں ہر ایک کو، زیادہ دن نہیں بنا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو اگلی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس میں زن اور بدگمانی اور لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچنے کی بات کر کے ہمیں آگے احساس لائے گا، وہ کیا ہے؟ بلا تجسس، تجسس نہ کرو. تجسس کا لفظ ہم نے سورت یوسف میں پڑھا تھا، تحسس کے لفظ میں، تحسس یوسف، بیٹو جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو. فرق کیا ہے؟ جب ہا کے ساتھ آتا ہے تحسس اچھے معنوں میں آتا ہے، کھوج کرنا، پرکھنا، جیسے آپ اس کو ریسرچ کا نام دے سکتے ہیں آج کی زبان میں، علم کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو وہ ہوتا ہے تحسس. لیکن تجسس جو ہوتا ہے یہ اس سے مختلف چیز ہوتی ہے. تو تجسس منع کیا گیا، تحسس منع نہیں کیا گیا. اب تجسس میں کیا چیزیں آتی ہیں، کیسے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ کسی مسلمان کے عیبوں کا سراغ لگانا، اس کے پوشیدہ حالات کو کریدنا، اس کو دیکھنا کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے حالات ہیں، شوہر بیوی کا کیا معاملہ ہے، ان کی بیٹی اتنے دن سے گھر میں کیوں ہے، یہ کھاتے کہاں سے ہیں، یہ گاڑی کہاں سے آ گئی، ان کا سورس آف انکم کیا. ہرگز ضرورت نہیں اس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ظاہر پر قیاس کرو، اگر تم لوگوں کے اندرونی معاملات کو کریدو گے تو تم ان کو ہلاک کر دو گے. کیوں؟ آپ اس کو اپنے جسم کی مثال سے لیجئے. باہر بظاہر ہم سب صاف ستھرے کپڑے پہنے، کھائے پیئے، ہر ایک کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اچھے لگتے ہیں نا ہم لوگ باہر سے، لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ بدبو، گندگی ہے، خون ہے، پیپ ہے. کبھی کسی بھی آپریشن تھیٹر کے پاس سے گزر کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اندر سے کیا چیز ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جس طرح یہ ظاہری طور پہ جسم ہے نا، اس کے اندر کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اسی طرح اخلاقی جسم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں. بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہو سکتی مومن کے اندر، پھر مر جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا اس کا ایمان، قتل ہو جائے گا اس کا ایمان. جیسے اندر جسم میں کوئی بڑی بیماری ہو نا تو بس پھر چار چھ مہینوں کی کہانی رہ جاتی ہے، پھر جتنا دیکھنا اس کو دیکھ لو، جتنی باتیں کرنی ہیں کر لو، وہ جانے والا. اس طرح جس ایمان والے کے اندر بہت بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں نا، فسق کی، فجور کی، زنا کی، بدکاری کی، فحاشی کی، اوریانی کی، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے بھی بندہ خوش رہے تو سمجھیں کہ اب یہ ایمان تو رخصت ہوا، وہ ہے ہی کوئی نہیں جس کو آپ بلا رہے ہیں. ایک اور جملہ نوٹ کیجئے، قرآن نے جتنی نیکیوں کا انسانوں کو یا مسلمانوں کو حکم دیا وہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر دیا. تو جس کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں وہ کہتا ہے یہ کال میرے لیے ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ غور سے سوچیں تو اس ایک جملے میں آپ کو ایک بہت بڑی لوگوں کی مس کنسپشن کا جواب مل جائے گا، جو کہتے ہیں لوگ میں نے کیا کیا، میں کیا کرتی ہوں، لوگ تم نے مجھے ایسا سمجھا، تمہارا خیال اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنو، کوئی نہیں. ایمان کی کال جب آتی ہے نا تو پھر بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، ورنہ انسان ہمیشہ اس کال کو دوسرے کے لیے سمجھتا ہے، اور سچ بات ہے اس کی نہیں ہوتی. ایسی جیسے یہاں کوئی بیٹھ کے پکارے کسی کو، مثلاً کوئی نام لے لیتے ہیں، او ختیجہ، میں آواز دوں ختیجہ ختیجہ، کوئی ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. کیوں؟ آپ فوراً سوچیں گے میں تو ختیجہ ہوئی نہیں. بس یہ ہے، جس دل میں ایمان نہیں ہوتا نا، اس لیے وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو میں لیتا ہی کوئی نہیں. آپ سر پٹکتے ہیں، ہائے ان کو نہیں پتا، اتنا بتایا، اتنا سنایا، اتنی باتیں کی، کیوں نہیں پتا چل رہی؟ وہ ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو نام ہی نہیں دے رہے. تو کہاں پہلے ضرورت ہے بات کرنے کی؟ ایمان پہ. اسی لیے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حببا، اللہ نے پسند کر لیا، حببا الیکم الایمان. آپ نے ایک چیز نوٹ کی، اس سورت کے بھی آغاز میں پہلے ایمان کی بات ہے، پھر زینہ فی قلوبکم، اس نے مزین کیا اس کو، کس کو؟ اس ایمان کو، تمہارے دلوں میں سجا دیا، سنوار دیا. تم بندے پہنتے ہو، تم ٹیکا لگاتے ہو، انگوٹھیاں پہنتے ہو نا، تو تم سجتے ہو. اللہ نے تمہارے دل کا سنگھار یا دل کی آرائش اس ایمان سے کر دی. تو ایمان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایمان کو سجایا. اسی طرح دیکھیں، کر رہو الیکم الکفر، اس نے مکروہ کیا تمہارے لیے کفر کو. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ کافر کا دل مکروہ ہوتا ہے، اندھیروں میں مل گجے اندھیرے، والفسوق فسق، نافرمانی، حدوں سے گزرنا، ٹرانسگریشن، اور ولیسیان نافرمانی. میں سوچتی ہوں صرف اسے آیت نمبر 7 کو اگر ہم لکھ کے اس پوری سورت کو ساتھ لیں آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا. پہلے ایمان ہوتا ہے, اس سے دل سجتا ہے, تو دل میں یہ سارے جذبات ابھرتے ہیں, پھر انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے. اور جہاں یہ دو چیزیں نہیں بلکہ تین چیزیں, کفر, فسوق اور عصیان, یہ تین چیزیں آتی ہیں تو اس کے بعد تو انسان کے جسم میں زندگی میں صرف خرابیاں خرابیاں, بیماریاں بیماریاں دکھتی ہیں. پھر وہ اللہ کے بارے میں بھی بدگمان ہے. پھر اس کا گمان کیا ہوتا ہے, دیکھنا اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دینا, تم کیا سمجھتے ہو. یہ چھوٹی سی چیز پڑھ کے سناتی ہوں. اصل میں یہ ٹاپک ہی ایسے ہیں کہ ایک موضوع ہم پڑھ لیا ہوگا نا, اگلے میں جائیں گے تو ہم پھر پیچھے جانا پڑے گا, کیونکہ اخلاق گندھی ہوئی چیز ہوتی ہے. یہ آپ یوں نہیں کر سکتے, یہ رکھی ہوئی ہے غیبت کا خانہ, یہ تجسس رکھا ہوا ہے اور یہاں بدگمانی, یعنی یہ ایک دوسرے کے اندر سے نکلتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی وہ جو پزلز ہوتے ہیں, ایک کے اندر گھسی ہوتی ہے نا, ایک چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسری بھی ہے. یوں دیکھیں ایک کے اندر جا رہی ہوں گی, کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے, تو ہمیں پلٹ پلٹ کے پیچھے جانا پڑے گا. کہ یہاں جو بدگمانی کی بات ہو رہی ہے تو ایک عربی کی تفسیر ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ زن کی چار قسمیں ہیں, یعنی گمان, ایک حرام ہے, دوسرا واجب ہے, تیسرا مستحب ہے, چوتھا مباح ہے. یعنی آپ اس ٹرمز کو سمجھ جائیں گے. حرام کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بدگمانی رکھی جائے کہ وہ تو مجھے عذاب ہی دے گا, مجھے تو مصیبت میں مبتلا کرے گا, اس نے کہا مجھے معاف کرنا ہے. ہاں ایسا شخص گویا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے مایوس ہے. حضرت جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ, تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو. اور ایک حدیث قدسی کے بھی الفاظ ہیں, انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ کرتا ہے. اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کیسے میرے ساتھ معاملہ رکھے. تو پتا کیا چلا, جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے تو ہمیں ڈالنا ہی آگ میں ہے. ٹھیک ہے, بس اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ کہنا, تمہیں کیا پتہ اندر سے کتنے کھوٹے ہیں, یہ بھی اس حرام کی زد میں آتا ہے. یعنی حرام, ایک اللہ کے ساتھ حرام ہے, دوسرا بندوں کے ساتھ حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے. اور یہاں گمان سے مراد کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی مضبوط دلیل کے بدگمانی کرنا. اسی طرح آپ دیکھیے جو کام ایسے جن میں کسی جانب پر عمل کرنا شرن ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں, وہاں زن غالب ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے. مثلا چھوٹی سی باتیں ہیں, یعنی اب یہ دوسری قسم پہ ہم آگے, کہ واجب کون سا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی کہ یہ کام ضرور کرو لیکن آپ کو پھر بھی کرنا ہے. مثلا کسی جگہ آپ نے کسی کوئی حادثہ ہوتے دیکھا, اب آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی. یعنی مقدمات کے فیصلے میں سکا, سکا کہتے ہیں مضبوط گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا, کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا ضروری ہے. تو اس معاملے میں قرآن اور سنت میں تو کچھ نہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جج کی جو پوسٹ ہوتی ہے جو گواہیوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیتا ہے, پھر اس وقت اس کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ اس کو کرنی ہی پڑے گی. اگرچہ یہ امکان وہاں بھی ہے کہ کسی بھی اچھے آدمی نے اس کو جھوٹ بولا ہو, اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے. اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, مثلا قبلے کا تعین, جہاں سمت معلوم نہیں, آپ نماز پڑھنا چاہ رہے, آپ کوئی شخص ہے بھی نہیں جس سے آپ پوچھے, تو وہاں آپ اپنے ظن سے سوچیں گے سورج ادھر ڈوبا ادھر سے نکلا یہ کیا, تو یہ بھی ظن غالب کی بنیاد پر اس طرح سے آپ قبلے کو پڑھیں گے, قبلے کو تعین کر لیں گے, تو وہ اس میں آئے کہ یہ واجب ہے. اس کے بغیر آپ لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ اس طرح کا کر لیں, جی نہیں بھی پتا تو ہم وہاں پڑھ لیں. اسی طرح تیسری چیز کیا آتی ہے, کسی شخص پر کسی چیز کی ضمانت دینا واجب ہو, اس کا ضائع شدہ یعنی وہ ضائع شدہ چیز کی قیمت میں گمان کرنا. مثلا ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ گئے, آپ کا اٹیچی کیس کھو گیا, اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کلیم کتنے کا دینا ہے, کتنے کا سامان تھا, اب آپ نے ایک ہی چیز تو نہیں گنی ہوتی, تو ایسے وقت میں زن کر لینا, ایسٹیمیشن کر لینا کہ اتنا ہے اتنا ہے, تو یہ بھی اس میں عادت واجب ہے. پھر اسی طرح نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے, تین پڑھی تھی کہ چار پڑھی تھی, تو پھر جو آپ کا زن کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر لیجئے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ٹھیک ہے. اور زن غالب کو چھوڑ کر اگر ایک بار کام کریں تو پھر تین کو پڑھ لے اور چوتھی کو دوبارہ دوہرا لے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو مستحب زن ہے وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان کیا جائے، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. اس پر بھی آپ کو پتا ہے کہ ثواب ملتا ہے. سورت نور میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کمنٹ سن چکے، لولا اس سمے تم ظن المومنون والمومنات بانفسهم خیرا، کیوں نہیں جب کہ آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھا. ایک صحابی نے بھی اپنی بیوی کو یہی کہا تھا نا کہ تم بتاؤ کہ تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو یہ کرتی؟ کہا نہیں میں تو نہیں کرتی. تو کہا پھر تم سوچو ذرا عائشہ ایسا کر سکتی؟ کتنا پیارا کرائیٹیرین ہے، دوسرے مسلمانوں کو پرکھنے کے لیے پہلے خود کو دیکھو، تم کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے تو تم نے دوسرے کو کیسا سمجھا. اسی طرح ایک اور چیز جو کہ کسی بھی انسان کے معاملے میں آتا، مثلاً آپ کسی کو چور کہتے ہیں، آپ کہتے یہ ہے چور، اب آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، کچھ ایسی چیزیں ہیں، تو ایسے شخص کو چور سمجھنا اور بغیر اس کے اوپر کوئی ریسرچ کیے تحقیق کیے اس کے اوپر بھی انسان کو بعض دفعہ یقین آ جاتا ہے. مثلاً کوئی کرتا ہی ہے چوریاں، مثلاً آپ دیکھیے ایک عورت ہے وہ فلموں میں کام کرتی ہی ہے، اب آپ 10 مارکیٹ میں اس کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں، 11ویں فلم کے بارے میں شبہ پڑ گیا کہ اس میں یہ کرتی ہے کہ نہیں، کرے گی کہ نہیں، کیسی ہے، نیک ہے کہ بد ہے، تو آپ اس کے پچھلے عمل پہ بنیاد بناتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر اس کو موقع ملے گا تو یہ غلط کام بھی کر لے گی. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، صرف مشکل ہو جاتی ہے بات اس لیے اس کو چھوڑ دیں، لیکن جہاں آپ تجسس پہ رہتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک تجسس کیا جا سکتا ہے کس حد تک نہیں. پہلی بات تو پھر وہی کہوں گی کہ آپ قرآن کی کرنے میں سے اس کو سنیں، وہاں کافی ڈیٹیل ہے اس کی، لیکن ابھی خلاصے کے لیے یہ ہے کہ تجسس کرتے وقت سوچے کہ تجسس کی وجہ کیا ہے، کیوں کروں. بس آپ دیکھیں کوئی پولیس کے محکمے میں کام کرتا ہے، آف کورس اس کو تجسس کرنا پڑے گا. کوئی آئی این ایس کے آفس میں کام کر رہا ہے، آپ کے ادھر غالباً اس کو یو ڈی آئی میں کوئی کام کرتا ہے، اب اس کا تو کام ہی ہے نا، اس نے تو دیکھنا ہے کون کب گیا کہاں گیا، تو یہ تجسس کیا جا سکتا ہے جو کسی جاب کسی چیز سے ریلیونٹ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے چیز سب سے پہلے انسان کے اپنے گھر والے، کیا بچوں کا تجسس کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کا تجسس آپ ایک ایسی حد تک اور اس وقت کریں گے کہ جس سے وہ آپ سے بدگمان نہ ہو جائے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک ماں جس کا بچہ 5-6 سال کا ہے، وہ اسی وقت سے اس کی کاپیاں چیک کرنا، اس کا بیگ چیک کرنا، میرے بچے نے کسی کی پینسل تو نہیں لے لی، بالکل کر سکتی ہے، ابھی شعور ہی نہیں، سمجھ نہیں. اور ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرتے کرتے 12-13 سال تک جب وہ ہو جائے تو اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ جو ہے اب وہ ذہنی طور پہ اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ وہ غلط کام نہیں کرے گا، پھر نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے ایک بات، خوشبو نہیں چھپتی نا، برائی بھی نہیں چھپتی. ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چوری کی، پکڑ لیا گیا، ہاتھ کاٹنے کی سزا سنائی گئی، کہنے لگا نہیں نہیں حضرت عمر مجھے معاف کر دے، یہ میری پہلی چوری ہے. تو اس کو درے لگوائے، کہا چپ کر، اگر یہ تیری پہلی چوری ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کھولتا نہ. یہ لکھ لیں بات، کسی کا کوئی جرم آپ کے سامنے آئے تو مان لیجئے یہ پہلا نہیں تھا، پہلے اللہ نے پتہ نہیں کتنے چھپائے، ایک کھول دیا. یہ اللہ کا انصاف ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، ہمارے پہلے گناہ پہ میں نہیں پکڑتا. جو کہتے ہیں پہلی چوری پہ پکڑے گئے، پہلی خیانت پہ پکڑے گئے، وہ پہلی نہیں ہوتی، کم سے کم بھی وہ دوسری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس حد تک ہاں بچوں سے دوستی رکھے. بیٹا کیا ہے چسنو اس کا، مجھے تو بہترین طریقہ کیا لگتا ہے، بچے گھر آئے نا تو چلو چلو کھانا کھاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے، اچھا چلو پہلے آپ سنائیے صبح سے کیا ہوا آج، اب کیا ہوا، اب کیا ہوا. بالکل جائز ہے، سننا چاہیے، آپ کا کام ہے، آپ کا فرض ہے. آپ اس کو پریکٹیکلی اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ جیسے شوہر کی بات کرتے ہیں آپ، اگر کہ کیا شوہر کی چیزوں کا تجسس کیا جا سکتا ہے، کہاں جاتے ہیں، صبح باقی جاب پہ گئے ہیں کہ کسی کو ملنے تو نہیں گئے، ان کے ٹیکسٹ، ان کی چیزیں ڈھونڈنی. دیکھیے کہ جس طرح شوہر کی کوئی چیز آپ سے نہیں چھپے گی نا، اس طرح آپ کا اس کا تجسس کرنا اس سے بھی نہیں چھپے گا. یہ بات لکھ لیں، ہم اگر کسی کا کوئی تجسس کرتے ہیں نا اس کو ایک منٹ میں پتا چلتا ہے رشتے میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ اگر ٹھیک ہے بالفرض اس نے کچھ نہیں کیا تو کہے گا یہ کیسی شکی مزاج عورت مجھے مل گئی، اس کو کوئی اور کام نہیں، وہ اور غصے میں آئے گا. اور اگر مثال ہے کہ واقعی وہ کسی اور کو ملنے جا رہا ہے آفس میں جانے کے بہانے، تو پھر آپ دیکھیں وہ آپ سے جھوٹ بولے گا. طریقہ کار کے اعتماد پیدا کریں، زندگی کا حسن اعتماد میں. یہ میں اور آپ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں نا، ہم اس اعتماد پہ آتے ہیں کہ میں جاؤں گی تو آپ آ کے بیٹھے ہوئے، اور آپ اس اعتماد کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ آئیں تو آپ کو کچھ ملے گا. اعتماد کے بغیر رشتے نہیں نپتے, اور جہاں رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے نا بے اعتباری کی, بے اعتمادی کی, وہاں زندگی اجیرن بن جاتی ہے. اور آج کے دور میں تجسس کرنا اتنا آسان ہے. میرا خیال ہے پہلے دور میں تو کوئی مرد 10 سال سے بھی برائی کرتے تھے تو عورتوں کو نہیں پتا چلتا تھا نا, یا وہ کہتی تھی صبر کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم تب ہی ہوتا تھا اچھا کسی کو بھیج کے دیکھتے ہیں آفس میں جاتے ہیں کہ نہیں کیا کرتے. یقین کریں یہ مشین جو میرے سامنے بیٹھی ہے نا, آپ اس مشین کو تجسس کا آلہ کہہ سکتے ہیں. ایسی ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں, اللہ کی پناہ. بیویوں کے پاس ورڈ ڈھونڈ لیتی ہیں, فیس بک پہ جا کے ان کا نام ڈالتی ہیں, ان کی ساری سہیلیوں کے نام آ جاتے ہیں. کریں اب آپ کیا کرتے ہیں. فیس بک جو یہ فتنہ بک کے نام سے معروف ہو رہی ہے مسلمانوں میں. صرف آپ کسی کا مجھے ای میل ایڈریس دیں, صرف آپ ایک ای میل ایڈریس ڈالیں, وہ جس کا وہ ای میل ہے وہ کس کو ملتا ہے, کس سے بات کرتا ہے, کس کو لکھتا ہے, وہ ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی. میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کی بات کی نا کہ کل شئین احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز کو ہم نے ایک روشن سکرین میں لکھ دیا, یہ قیامت نہیں ہے, یہ آج کی بھی ہے, وہاں تو ہے ہی انشاءاللہ, دنیا میں بھی کھلتی ہے. تو اعتماد پیدا کریں. اور اگر آپ کو شک ہوتا ہے, یعنی کئی ایسی کہانیاں اس موقع پہ اگر ہم اس پہ چلے جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن انسان کو ہاں کہاں تجسس کر سکتی ہے اور شک ہو رہا ہے, ان یوژل چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ہر وقت مسکراتے ہی رہتے ہیں اکیلے میں, یہ ان کی نظر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے فون پہ جاتی ہے, یہ ان کو آفس جانے کا شوق بڑا ہے, دیر سے آتے ہیں, فون کی آفس میں تو پتا چلا ہے نہیں, بعد میں کر دیا. دیکھیے جھوٹے کے منہ میں ہوتا ہے نا, پیچھے پڑھ لیے نا ہم نے بات, کہ جو بندے دل میں ہوتا ہے نا اللہ اس کے چہرے پہ لکھ دیتا ہے وہ چیزیں. تو لہٰذا جہاں ضرورت ہے وہاں تجسس کریں, باقی رہ گئی بات باقی لوگ. مثلاً اب یہ شوہر اور بچے تو ایک بہت موسٹ سیکرٹ چیز, اسی طرح بیوی, یہ بہت اہم بات ہے. کچھ مردوں کے مزاج میں شک ہوتا ہے, اور میں نے فیل کیا کہ جہاں بیوی ذرا سی مرد سے کسی لحاظ میں اچھی ہوتی ہے, سم ٹائم ایج ڈفرنس ہوتا ہے, بیوی ینگ ہوتی ہے مرد بوڑھے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو یہ سوچ کے بوڑھے مردوں کو لڑکیاں اپنی دے دیتے ہیں کہ بڑا خوش رکھیں گے اس کو کہ جوان بیوی ملے گی اس کو. کبھی یہ ظلم نہ کریں, الا ماشاء اللہ کوئی تقوی کی بندش لگی ہوئی ہے, وہ اتنا پیس کے رکھیں گے اس لڑکی کو, وہ کہی کدھر, وہ آئی کدھر, وہ دیکھی کس نے, ملی کس سے, کمپلیکس ہوگا. پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ مرد واجبی شکل کا ہوتا ہے, عورت خوبصورت ہوتی ہے, پھر عورت پڑھی لکھی ہے مرد نہیں. آپ عموماً ایسی کہانیاں پڑھیں گے, پڑھی لکھی عورتوں کی شادیاں ان پڑھوں سے ہوئی تو وہ جاہل مرد نکلے, وہ ان پہ شک بھی کرتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں, وہ اندر کا گلٹ ہوتا ہے. پہلے رشتوں کو ٹھیک طریقے کا کرے. انسان جو ہے وہ مشین نہیں ہے کہ چلو جو بھی ہے جس کا جوڑ لگا دیا, انسانوں کے دل دماغ بھی ہوتے ہیں. لیکن جو مرد اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں نا, پھر ایسے حالات میں بیوی کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مزید ہی گھر میں خرابی پیدا ہو. مثلا کچھ مردوں کو پیسوں کا بڑا شک ہوتا ہے, یہ میکے بھیجتی ہے, یہ بہنوں کو دے دیتی, کہ اس کو سیدھی طرح بتا دو میرے ہیں تو میں دے دوں گی, میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں یا دو کے دوں, یہ میرے ہیں میں آپ کے میں نہیں دوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تجسس والے انسان کے ساتھ رہنے کا ایک جو بہت کامیاب طریقہ نا, بی فیئر. دیکھیں نہ میں سنوں گی غلط نہ میں کروں گی, میرے ساتھ ایسی بات کریے گا, میں آپ کی ایک لمٹ میں رہتی ہوں, آپ بھی میری لمٹ میں رہے. یعنی یہ جتنا آپ تجسس میں دیکھنا گھسنا, جس جیم سین سین گدگدی کرنے کو کہتے ہیں, پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا, یعنی اس طریقے سے گدگدی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, اور کچھ کو تو ساری دنیا کا تجسس ہوتا ہے. دیکھو دادی کیا کر رہی ہیں, دیکھو پھپھو کیا کر رہی ہیں, خالہ کی طرح, اچھا چچا کیا کر رہے ہیں, دیکھو ذرا ابو ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھو اماں کس سے باتیں کر رہی ہیں. یہ تو بچوں کو کل کرنے کے برابر ہے, کبھی بچوں سے یہ نہ کرے. ایک تجسس جو مائیں نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو سکھا دیتی ہیں, وہ کہ کہیں سے ہو کے آئے, مثلا بچے چچی کے گھر گئے, کیا کھایا تھا, روٹی پکا کے دی تھی چچی نے, جو تمہیں دیا تھا وہی اپنے بچوں کو دیا تھا. ایک خاص حد تک ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, آپ جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے پوچھتے آج کیا پڑا, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ بھی پوچھ سکتے اچھا آپ نے کیا کیا کہاں کیا. چھوٹے چھوٹے معاملہ تو زندگی کا حصہ ہے, جہاں آپ دیکھیں نا کہ بدبو آنے لگ گئی ہے بے اعتمادی کی تو وہاں پہ نہ کریں. اور عام لوگوں کا تجسس تو بالکل چھوڑ دیجیے, انتہائی بری عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ خود خوش رہتا ہے نہ کوئی دوسرے کو خوش رکھ سکتا ہے. ایسا بندہ ہر وقت دکھی ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت گہری سوچ میں آپ کو دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اپنی آنکھوں کو نا یوں سکیڑتے ہیں, یوں دیکھیں یا لائنیں بن جاتی, یہ بھی اچھی عادت نہیں ہوتی, یہ ایک اندر کی چوری کھلتی ہے. فیس ریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے تو بعض لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں نا, یہ حسد کی نظر ہوتی ہے, تجسس کی نظر ہوتی ہے, نارمل رہیں. مجھے کیا, مجھے تو یہ تجسس پہ وہی بات یاد آتی ہے نا جو پہلے بھی شخص سنائی تھی آپ کو کہ مرزا غالب کو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا آپ کے ہمسائے میں کھیر پکی ہے, تو کہا تو مجھے کیا, کہا نہیں مجھے پتا چلے آپ کو بھی بھیجے گا, تو کہا پھر تمہیں کیا, مجھے کیا اور تمہیں کیا, لکھ لے مجھے کیا, یہ جملہ بڑا بڑا لکھ لے اپنی ڈائری میں, مجھے کیا, اللہ کا معاملہ اللہ خود پوچھے گا. ہاں اگر کسی کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے حالات جان کے دکھی کیوں ہوں گے, پھر اللہ کا معاملہ اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے, بڑا پیارا عربی کا لفظ ہے, یا معشر من آمن بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ, اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا, مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو, ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو, جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے. سوچیے ذرا, آپ کسی کے پیچھے لگتے ہیں نا اللہ آپ کے پیچھے لگے گا, اور جس کی چھپی ہوئی باتوں کا پیچھا خدا کرے تو وہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. گھر میں دیکھیے, جو دوسرے کی ٹو بڑی لیتا ہے نا اللہ اس کی ٹو اس کے گھر والوں کے دلوں میں ڈالے گا اور گھر والوں میں وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اسی طرح ارباب حکومت کو بھی بلا وجہ لوگوں کے مخفی رازوں پر آگاہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ایک اور اینگل ہے کہ حکمران تجسس کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت امیر معاویہ کی, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتیں جاننے کے در پہ ہوگے تو تم انہیں خراب کر کے چھوڑو گے. کسی کے اندر جب ایسی چیزوں میں آپ جائیں گے تو درست نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے انسان غلطیوں میں آئے گا. اور حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کے لیے مثال کے لیے موجود ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے, ایک گھر سے آپ کو ایک شخص کے گانے کی آواز آئی, یعنی گانے گا رہا تھا. اب اس دور میں چونکہ ایک ہی گھر سے آئی تھی تو عمر کا ماتھا ٹھنکا, آج کے دور میں ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں, ہاں یہ تو اب ہر گھر سے آ رہا ہے, غصہ آ گیا, یہ کیا کر رہا ہے, دیوار پھلان کر اندر گئے, کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے اور پاس ہی شراب بھی رکھی ہوئی ہے. اب تو آپ ذرا سوچے عمر کا حال کیا ہوگا, غصے سے بے قابو ہو گئے. فرمایا یا عدو اللہ, او اللہ کے دشمن تجھے کیا ہو گیا, کیا تجھے یہ گمان نہ تھا کہ تو ایسی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیری پردہ پوشی کر دے گا, یعنی کہ اللہ تیرا پردہ نہیں کھولے گا. اب سوچیے کہ حضرت عمر کا غصہ, اور بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں, لیکن اس شخص کا کام سنیے, اس شخص کی بات, کہنے لگا امیر المومنین جلدی سے کام نہ لے, اگر میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے تین کی ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجسسو, تم تجسس نہ کرو, آپ میری جاسوسی کی. دوسرا اللہ کا حکم ہے وات البیوت من ابوابھا, گھروں میں دروازوں سے داخل ہو جاؤ تو آپ تو دیوار پھلان کر آئے ہیں. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا, کہ تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لو, تو آپ تو میری اجازت کے بغیر آئے ہیں. سوچیے اب دیکھیے کہ اس سے لگ رہا ہے قرآن پڑھا ہوا تھا, قرآن پڑھے پہ بھی اللہ رحم کرے اتنے بڑے بڑے گناہ کر سکتے ہیں تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. آپ نے فرمایا اگر میں اب تم کو معاف کر دوں تو کیا تم آئندہ ان جرائم کا ارتکاب نہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں, کہنے لگا کہ ایسا نہیں کروں گا, یعنی اس پہ معاملہ رفع دفع ہوگا, کیونکہ اس کا جرم بہرحال شدت کے اعتبار سے بڑا تھا, اس کے پاس شراب بھی تھی جو حد کے قابل تھا, حضرت عمر سے جو غلطیاں ہیں وہ اخلاقی غلطیاں تھیں, ٹھیک ہے اس میں کوئی بڑا قانون نہیں ٹوٹ رہا تھا. لیکن جہاں حکومت کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ لوگ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں, کوئی سی آئی ڈیز ہے, تو پھر بہرحال کرنا جائز ہے. تو ساری باتوں کو مختصر کرتے ہیں کہ کسی وجہ کے ساتھ تو بندہ کر سکتا ہے تجسس, لیکن بلا وجہ نہیں کر سکتے, اور دوسروں کی تو بالکل نہ کریں, سب ان کے حال پہ چھوڑے. آپ جب ہر وقت دوسروں کا سوچیں گے نا تو آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوگا. پرسکون لوگ وہ ہوتے ہیں جو فون کم استعمال کرتے ہیں, خبریں کم سنتے ہیں, اپنے گھر کے معاملات کو نبیٹتے ہیں, اور اللہ اللہ خیر سے عبادت کریں, نماز روزہ دعا اور درس, سارا دن یہ جو تجسس ہے نا وہاں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور وہاں کیا ہو رہا ہے, یہ خبروں نے اسی ایک چیز کو بھی اور زیادہ معروف کر دیا. تو بہرحال تجسس کے بعد اب اگلی چیز ہے ولا یختب بعدکم بعدا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو, یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اب غیبت کا لفظ دیکھیے غاب یا غیب غیبن سے ہے، غیبت کا لفظ غیب سے ہے. ہاں دیکھیے کیسا بڑا لفظ ہے جس پہ اگر ہم غور کریں تو کتنا کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ غیبت ہوتی ہے اس شخص کی جو غائب ہو. اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تو پھر وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے بیچ میں نہیں تو پھر وہ بختان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ تو اس میں ہوتی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں، کہا اسی لیے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ ہو اور تم کرو تو وہ تو بختان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سچائی پیش کر سکے. اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت سے اس کو تشبیہ دے کر اس کی کراہت کو بڑھایا. تجاوت سنیں اور جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کو ذرا جذب کریں.
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
چھوٹی سی چیز اور تجسس کے سامنے آ گئی کہ کیا فاسق اور فاجر لوگ، یعنی جو بہت ہی معروف ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں گناہوں کی تشہیر میں، ان کے ساتھ بھی بدگمانی رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ مثلا یہ کہنا بعض ہوگا تمہیں کیا پتا وہ اندر سے کتنی نیک ہے، وہ فلاں طوائف ہے تمہیں کیا پتا اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے کہ جو چیز تو خود ہی کھول کھول کے دکھا رہا ہے آپ اس کے بارے میں گمان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا فلاں اندر سے کتنا نیک ہے. ایک عجیب و غریب سی شیطان نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں مولوی حضرات نیک، ان کے اندر کو برا ثابت کرو، تمہیں کیا پتا ان مولویوں کے اندر کے، اور جتنے فاسق فاجر کہتے تمہیں کیا پتا وہ کتنے بھولی ہیں، ان کو تو یاد ہی نہیں رہتا کپڑے پہنے بیٹھے کہ نہیں، وہ تو ایسی باہر آ جاتی ہے ان کو تو یاد ہی نہیں ہوتا. تو اب جب کوئی خود ہی ظاہر کرتے تو پھر ہمیں نہیں کچھ کہنے کی ضرورت، لیکن اس کا تو اپنا کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کچھ کرے. پھر ایک اور چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا، لیکن عیب کس حد تک ہوتا ہے یہ پھر ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے، لیکن اس کا عیب جو تھا، میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں. فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا، پتہ چل گیا آپ کو کسی کا عیب، پھر اس پر پردہ ڈال دیا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا. یعنی بے شک کسی کا عیب کھل جائے، کھل بھی سکتا ہے تجسس بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تشہیر میں ہوتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے ازا ظننتم فلا تحققوا، جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں کوئی بدگمانی ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. بدگمانی ہوتی ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی بات کے مقصد کے ساتھ جب یہ ہوگا تو پھر ہوگا. پھر تجسس پہ ایک بات کہوں گی، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ کو، وہاں کا تجسس لڑکا کیسا ہے، اس کی عادات کیسی، بالکل جائز ہے. آپ اس کو وہی کیٹیگری کر لینا کہ تجسس کہاں جائز ہے، کہاں پسندیدہ ہے، کہاں ناجائز ہے، کہاں مکروہ ہے. تو یہ ساری جو بھی میں نے اسکیٹرڈ باتیں کی وہ آپ جگہ ان کی جمع کر سکتے ہیں. کسی سے کاروبار کرنا ہے، اب آپ کو تجسس ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے بھی کہ نہیں، پھر اس کے بارے میں کہیں بھی پرکھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا آ کر کہ دو لوگوں کا پیغام تھا ان کے پاس، ایک معاویہ تھا اور ایک ابو الجہم تھے. تو آپ سے کہا کہ کیا میں شادی کر لوں، ان میں سے کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہے، یعنی غریب ہے، تم دیکھ لو اگر تم تنگی تشری میں گزارا کر سکتی ہو، اور جو دوسرے ابوالجہم وہ بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی بات کھولی کہ جو کہ عام حالات میں نہیں۔ اب اس کو آپ غیبت میں لے لیں، غیبت نہیں ہے، تجسس میں لے لیں، اس عورت کا تجسس کرنا جو تھا وہ بالکل جائز تھا کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ تو جہاں بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اس وقت پھر انسان اپنے آپ کو خود سمجھا لے گا کہ مجھے یہاں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر سے باتیں کرنا بھی غیبت ہے۔ بعض لوگ تو یہ سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے کہ شوہر سے بات کرنا یہ کوئی غیبت ہی نہیں ہے، اور وہ بھی سنتے ہیں کہ ایک بات، اچھا فلاں پھر کیا ہوا، تو شوہر کے ساتھ بھی غیبت ہوتی ہے، کوئی شوہر غیبت پروف نہیں ہوتا۔ کچھ روایات آپ کو سناتی ہوں غیبت کے بارے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسا لگا آج کا لیسن آپ لوگوں کو؟ آج تو اخلاق سیکھنے کا ہے، رمضان سے پہلے پہلے اپنے اخلاق درست کرنے، بہت سبق آموز۔ جی اتنے پارے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے رولز بتا دیے۔ نصیحتوں بھرا تھا، ایوری ون شوڈ لسن ٹو اٹ۔ جی بالکل کوئکلی، ہم 5 منٹ میں، ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے شارٹ سا، تو اس میں آپ لوگ جلدی سے لکھیں کیا کیا سیکھا آج آپ نے۔ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ان کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ آپس کے جھگڑوں سے بچنا ہے، استاد کے ادب اور احترام۔ جی بالکل، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والوں کو ادب اور احترام سکھایا گیا، اور آج اس کو ہم استاد کے حوالے سے لے سکتے ہیں۔ ساری اخلاقی برائیاں سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ جی آواز پست رکھنی ہے۔ جی جس طرح ماں باپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح استاد اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ اخلاق اس لیے سکھایا جا رہا ہے کہ اس دور میں بھی لوگوں میں اس چیز کی کمی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جاتی تھی۔ اور پھر گھر سے بلانے کی کیا آداب ہونے چاہیے، ان کو ہم آج کے دور پہ لے سکتے ہیں، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے آداب، اور آج ہمیں خود کسی کے گھر جانے میں کیا اور ان کو آواز دینے میں کس طرح ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کسی کے گھر جانے، مذاق نہیں اڑانا کسی کا کسی چیز میں بھی، باہر سے آوازیں نہیں دینی چاہیے۔ جی بالکل، کسی کے گھر جائیں تو دستک دیں یا بیل دیں، 3 دفعہ اگر کوئی نہ آئے تو واپس چلے جانا چاہیے، اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ جی آج کے دور میں فون بھی کر کے پوچھا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ بغیر اطلاع دے کے جانا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ کوئی خبر ملے تو کیا اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا آگے ایسے ہی پہنچا دینی چاہیے؟ خبر کے حوالے سے تحقیق مسٹ ہے۔ جی بالکل، جب تک کنفرم نہ ہو بات کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، ورنہ یہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ پھر لڑائی کے حوالے سے کیا دیکھا؟ اگر دو لوگوں میں، اور آج اس دور میں ہمیں اس چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے، کوئی کسی کو نہیں سلاک نہیں کراتا، کسی کو چھڑاتا نہیں، تو یہ بہت بڑی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مل بھی جائے تو وہ دروازہ نہ کھولے تو واپس آ جانا چاہیے۔ جی اس میں برا نہیں ماننا چاہیے، یہ سب برائیاں عام ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی صلح کروا دیں آپس میں، صلح کروانی چاہیے اور جھگڑوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے. اور جب صلح کرائی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اہم چیز جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اٹینڈنس مارک کر دی جائے گی. زیادتی کرنے والے سے لڑنا چاہیے جبکہ تک زیادتی سے باز نہ آ جائے. جی جی لیکن حد سے نہیں بڑھنا اور عدل اور انصاف سے کام لینا ہے. جی بالکل, یہ نہیں کہ کسی کو جاننے کی وجہ سے اس کی حمایت کرنے لگ جائے اور اس کی بات کو زیادہ سنے. نہیں, عدل سے کام لینا چاہیے. کیا کسی کا مذاق اڑانا چاہیے؟ اور اس چیز کو تو ہم بالکل بھی برا نہیں سمجھتے ہیں نا. نہیں, مذاق اڑانے سے پرہیز کرنا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پر کوئی طنز نہ کیا جائے, اس کو تانا نہ دیا جائے. اور ہمارے یہاں تو ان کو بھی بڑا عقل مند سمجھتے ہیں نا کہ بڑے موقع کی مناسبت سے یہ بات کرتے ہیں, طنز کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کس وقت کیا بات کرنی ہے, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور کسی کو کیا برے نام سے پکارنا چاہیے؟ نہیں, کبھی بھی کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے بلکہ اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے. بدگمانی اور سوئے سن, اس سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہونی چاہیے؟ آلویز سی یور سیلف مے بی یو ہیو سیم تھنگ. جی, اور ہمیشہ ہوتی ہیں. نہیں, اس سے بچنا چاہیے. کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے, تجسس سے بچنا ہے. اور جب ہم تجسس کرتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں, تو پھر اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر غیبت ہوتی ہے. جب ہم کسی کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں تو پھر ہم دوسرے سے ڈسکس ضرور کرتے ہیں. اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے. جی, کچھ بدگمانی گناہ بھی ہے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی ابھی تک ہم نے اخلاقی باتیں پڑھی اور سنی اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ لوگوں کی بریک تھوڑی سی شارٹ کر دیں گے کیونکہ آج ہم نے اپنے لیسن کو کمپلیٹ کرنا, ابھی ہمارا ایک گھنٹے کا لیسن رہتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک رکھتے ہیں اور اس کے بعد 12:55 سے 1:05 تک, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے اور آپ لوگوں کی 5 منٹ کلاس اوپر ہوگی. جس کے لیے معذرت خواہ, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے. تو آپ لوگ اپنی جگہ سے اٹھیں, جن کی نماز کا وقت, اپنی نماز پڑھیں اور فریش اپ ہو کے واپس آ جائیں کوئکلی. اور آج تو ہم جو آیات پڑھیں اس حوالے سے ہمیں اور بھی بھاگ بھاگ کے اپنے کام کرنے اور اخلاق کے بہترین پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ان کو عمل میں لانا ہے. اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کے عمل کو بہترین کر دے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کی اب بریک ہے.
السماوات وتمتشل لك القرآن يا حامل القرآن. الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب تميل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتمتشي حامل القرآن.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق.
أنت الحق.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق.
وقولك الحق.
وقولك الحق.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق.
والجنة حق.
والجنة حق.
والنار حق.
والنار حق.
والساعة حق.
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا.
وعليك توكلنا.
وإليك أنبنا.
وإليك
وبك خاصمنا.
وبك خاصمنا.
وإليك حاكمنا.
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وهديتنا وعلمتنا.
وأنقذتنا وفرجت عنا.
أنقذتنا وفرجت عنا.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حج حقا تعبدا ورقا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے آپ لوگ کوئکلی واپس آئیں کہ بہت ہی خوبصورت لیسن ہے جس کو ہم دوبارہ شروع کریں گے ٹائم ضائع کیے بغیر ماشاء اللہ بھاگ بھاگ کے آنے والوں کو بارک اللہ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے سورہ الحجرات کی تفسیر کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ایک تجسس جو مائیں نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کو سکھا دیتی ہیں وہ کہ کہیں سے ہو کے آئے مثلاً بچے چچی کے گھر گئے کیا کھایا تھا روٹی پکا کے دی تھی چچی نے جو تمہیں دیا تھا وہی اپنے بچوں کو دیا تھا ایک خاص حد تک ہر ایک ہوتا ہے آپ جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے پوچھے آج کیا پڑھا بہت اچھی بات ہے لیکن آپ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ نے کیا کیا کہاں کی چھوٹے چھوٹے معاملات تو زندگی کا حصہ جہاں آپ دیکھیں نا کہ بدبو آنے لگ گئی ہے بے اعتمادی کی تو وہاں پہ نہ کریں اور عام لوگوں کا تجسس تو بالکل چھوڑ دیجیے انتہائی بری عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان نہ خود خوش رہتا ہے نہ کوئی دوسرے کو خوش رکھ سکتا ہے ایسا بندہ ہر وقت دکھی ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر وقت گہری سوچ میں آپ کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی آنکھوں کو نا یوں سکیڑتے ہیں یوں دیکھیں یا لائنیں بن جاتی ہیں یہ بھی اچھی عادت نہیں ہوتی یہ ایک اندر کی چوری کھلتی ہے فیس ریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے تو بعض لوگ یوں کر کے دیکھتے ہیں نا یہ حسد کی نظر ہوتی ہے تجسس کی نظر ہوتی ہے نارمل رہیں مجھے کیا مجھے تو یہ تجسس پہ وہی بات یاد آتی ہے نا جو پہلے بھی شخص سنائی تھی آپ کو کہ مرزا غالب کو کسی نے کہا کہ آپ کو پتا آپ کے ہمسائے میں کھیر پکی ہے تو کہا تو مجھے کیا کہا نہیں مجھے پتا چلے آپ کو بھی بھیجے گا تو کہا پھر تمہیں کیا مجھے کیا اور تمہیں کیا لکھ لے مجھے کیا یہ جملہ بڑا بڑا لکھ لیں اپنی ڈائری میں مجھے کیا اللہ کا معاملہ اللہ خود پوچھے گا ہاں اگر کسی کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کے حالات جان کے دکھی کیوں ہوں گے پھر اللہ کے ساتھ معاملہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے بڑا پیارا عربی کا لفظ ہے يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو. جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے. سوچیے ذرا، آپ کسی کے پیچھے لگتے ہیں نا، اللہ آپ کے پیچھے لگے گا. اور جس کی چھپی ہوئی باتوں کا پیچھا خدا کرے تو وہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. گھر میں دیکھیے، جو دوسرے کی ٹو بڑی لیتا ہے نا، اللہ اس کی ٹو اس کے گھر والوں کے دلوں میں ڈالے گا اور گھر والوں میں وہ ذلیل اور رسوا. اسی طرح ارباب حکومت کو بھی بلا وجہ لوگوں کے مخفی رازوں پر آگاہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب یہ ایک اور اینگل ہے کہ حکمران تجسس کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت امیر معاویہ کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتیں جاننے کے در پہ ہوگے تو تم انہیں خراب کر کے چھوڑو گے. کسی کے اندر جب ایسی چیزوں میں آپ جائیں گے تو درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے انسان غلطیوں میں آئے گا. اور حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کے لیے مثال کے لیے موجود ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آپ کو ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، یعنی گانے گا رہا تھا. اب اس دور میں چونکہ ایک ہی گھر سے آئی تھی تو عمر کا ماتھا ٹھنکا. آج کے دور میں ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں، ہاں یہ تو ہر گھر سے آ رہا ہے. غصہ آ گیا، یہ کیا کر رہا ہے، دیوار پھلان کر اندر گئے. کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے اور پاس ہی شراب بھی رکھی ہوئی ہے. اب تو ذرا سوچے عمر کا حال کیا ہوگا، غصے سے بے قابو ہو گئے. فرمایا یا عدو اللہ، اور اے دشمن تجھے کیا ہو گیا، کیا تجھے یہ گمان نہ تھا کہ تو ایسی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیری پردہ پوشی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تیرا پردہ نہیں کھولے گا. اب سوچیے کہ حضرت عمر کا غصہ، اور بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس شخص کا کام سنیے، اس شخص کی بات. کہنے لگا امیر المومنین جلدی سے کام نہ لے، اگر میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے تین کی ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجسسو، تم تجسس نہ کرو، آپ نے میری جاسوسی کی. دوسرا اللہ کا حکم ہے وات البیوت من ابوابھا، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو جاؤ تو آپ تو دیوار پھلانگ کر آئے ہیں. اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کہ تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لو، تو آپ تو میری اجازت کے بغیر آئے ہیں. سوچیے اب دیکھیے کہ اس سے لگ رہا ہے قرآن پڑھا ہوا تھا. قرآن پڑھے ہوئے بھی اللہ رحم کرے اتنے بڑے بڑے گناہ کر سکتے ہیں، تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. آپ نے فرمایا اگر میں اب تم کو معاف کر دوں تو کیا تم ان جرائم کا ارتکاب نہ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا کہ ایسا نہیں کروں گا، یعنی اس پر معاملہ رفع دفع ہو گیا، کیونکہ اس کا جرم بہرحال شدت کے اعتبار سے بڑا تھا. اس کے پاس شراب بھی تھی جو حد کے قابل تھا. حضرت عمر سے جو غلطیاں ہیں وہ اخلاقی غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑا قانون نہیں ٹوٹ رہا تھا. لیکن جہاں حکومت کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ لوگ حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی سی آئی ڈیز ہے، تو پھر بہرحال کرنا جائز ہے. تو ساری باتوں کو مختصر کرتے ہیں کہ کسی وجہ کے ساتھ تو بندہ کر سکتا ہے تجسس، لیکن بلا وجہ نہیں کر سکتے. اور دوسروں کی تو بالکل نہ کریں، سب ان کے حال پہ جڑے. آپ جب ہر وقت دوسروں کا سوچیں گے نا تو آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوگا. پرسکون لوگ وہ ہوتے ہیں جو فون کم استعمال کرتے ہیں، خبریں کم سنتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات کو نبیٹتے ہیں، اور اللہ خیر صلاح عبادت کریں، نماز، روزہ، دعا اور درس. سارا دن یہ جو تجسس ہے نا، وہاں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ خبروں نے اسی ایک چیز کو بھی اور زیادہ معروف کر دیا. تو بہرحال تجسس کے بعد اب اگلی چیز ہے ولا یختب بعدکم بعدا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی کوئی بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اب غیبت کا لفظ دیکھیے، غاب یا غیب غیب سے ہے، غیبت کا لفظ غیب سے ہے. ہاں دیکھیے کیسا بڑا لفظ ہے، جس پہ اگر ہم غور کریں تو کتنا کچھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ غیبت ہوتی ہے اس شخص کی جو غائب ہو. اگر اس کے اندر وہ چیز ہے تو پھر وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس کے بیچ میں نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ تو اس میں ہوتی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں، کہا اسی لیے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہ ہو اور تم کرو تو وہ تو بہتان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ تعبیر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سچائی پیش کر سکے. اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت سے اس کو تشبیہ دے کر اس کی کراہت کو بڑھایا. تجاوز سنیں اور جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کو ذرا جذب کریں.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم.
چھوٹی سی چیز اور تجسس کے سامنے آ گئی کہ کیا فاسق اور فاجر لوگ یعنی جو بہت ہی معروف ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں گناہوں کی تشہیر میں ان کے ساتھ بھی بدگمانی رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں. مثلا یہ کہنا بعض وقت تمہیں کیا پتا وہ اندر سے کتنی نیک ہے, وہ فلاں طوائف ہے تمہیں کیا پتا اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو دیکھیے کہ جو چیز کو خود ہی کھول کھول کے دکھا رہا ہے آپ اس کے بارے میں گمان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. یہ بھی بہت بڑا دھوکہ لوگ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا فلاں اندر سے کتنا نیک ہے. ایک عجیب و غریب سی شیطان نے مہم چلائی ہوئی ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں مولوی حضرات نیک ان کے اندر کو برا ثابت کرو, تمہیں کیا پتا ان مولویوں کے اندر کیا, اور جتنے فاسق فاجر کہتے تمہیں کیا پتا وہ کتنے بھولی ہیں, ان کو تو یاد ہی نہیں رہتا کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ نہیں, وہ تو ایسی باہر آ جاتی ان کو تو یاد ہی نہیں ہوتا. تو اب جب کوئی خود ہی ظاہر کرتے تو پھر ہمیں نہیں کچھ کہنے کی ضرورت, لیکن اس کا تو اپنا آپ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ کچھ کرے. پھر ایک اور چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کے عیب کو چھپایا, لیکن عیب کس حد تک ہوتا ہے یہ پھر ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے, لیکن اس کا عیب جو تھا میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنانا چاہ رہی ہوں. فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا, پتہ چل گیا آپ کو کسی کا عیب, پھر اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی زندہ گاڑی بھی بچی کو موت سے بچا لیا. یعنی بے شک کسی کا عیب کھل جائے, کھل بھی سکتا ہے, تجسس بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے, یہ بھی تشہیر میں ہوتا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے اذا ظننتم فلا تحققوا, جب کسی شخص کے بارے میں تمہیں کوئی بدگمانی ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو. بدگمانی ہوتی ہے تو ہم شروع ہو جاتے, لیکن یہ ہے کہ وہی بات کے مقصد کے ساتھ جب یہ ہوگا تو پھر ہوگا. پھر تجسس پہ ایک بات کہوں گی, کوئی رشتہ کرنا ہے آپ کو, وہاں کا تجسس لڑکا کیسا ہے اس کی عادات کیسی, بالکل جائز ہے. آپ اس کو وہی کیٹیگری کر لینا کہ تجسس کہاں جائز ہے, کہاں پسندیدہ ہے, کہاں ناجائز ہے, کہاں مکروہ ہے. تو یہ ساری جو بھی میں نے اسکیٹرڈ باتیں کی وہ آپ ایک جگہ ان کی جمع کر سکتے ہیں. کسی سے کاروبار کرنا ہے, اب آپ کو تو ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے بھی کہ نہیں, پھر اس کے بارے میں کہیں بھی پرکھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا تھا کر کہ دو لوگوں کا پیغام تھا ان کے پاس, ایک معاویہ تھا اور ایک ابو الجہم تھے. تو آپ سے کہا کہ کیا میں شادی کر لوں ان میں سے کس کے ساتھ کروں, تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مفلس ہے یعنی غریب ہے, تم دیکھ لو اگر تم تنگی ترشی میں گزارا کر سکتی ہو, اور جو دوسرے ابو الجہم وہ بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی بات کھولی کہ جو کہ عام حالات میں نہیں. اب اس کو آپ غیبت میں لے لیں, غیبت نہیں ہے, تجسس میں لے لیں, اس عورت کا تجسس کرنا جو تھا وہ بالکل جائز تھا کیونکہ اس کی زندگی کا معاملہ تھا. تو جہاں بھی کہیں کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو اس وقت پھر انسان اپنے آپ کو خود سمجھا لے گا کہ مجھے یہاں یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. شوہر سے باتیں کرنا بھی غیبت ہے. بعض لوگ تو یہ سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھے ہوئے کہ شوہر سے بات کرنا یہ کوئی غیبت ہی نہیں ہے, اور وہ بھی سنتے ہیں کہ ایک بات اچھا فلاں پھر کیا ہوا. تو شوہر کے ساتھ بھی غیبت ہوتی ہے, کوئی شوہر غیبت پروف نہیں ہوتا. کچھ روایات آپ کو سناتی ہوں غیبت کے بارے میں, اس لیے کہ یہ اتنا زبردست مضمون ہے کہ بندے کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، تو بہتر ہے کہ حدیث ہی کو سامنے رکھا جائے۔ ایک حدیث تو وہی کہ جو کسی کے اندر بات ہے اس کو تو پیش کیا تو غیبت ہے، نہ وہ چیز ہوئی تو وہ بختان ہے، اور یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور کئی دوسری روایات میں ہے۔ ایک اور روایت، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ بھی سوچتے نا غیبت ہوتی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار گزرے۔ یہ ہے ہم سب خواتین کے سامنے کرائیٹیرین، کہاں کہیں یہ باتیں ہیں کہ غیبت ہے؟ لوگ کہتے ہیں باتیں تو کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے دکھ سکھ کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے دل کے پول کھول رہے ہیں، کوئی کچھ۔ تو ایک جملہ نوٹ کر لیں، جو بات میں اس کی اب کر رہی ہوں اگر میں اس کے سامنے کروں تو اس کو کیسی لگے گی؟ یہ ہے غیبت۔ زبانیں بند ہو جائیں گی نا، ہم تو ذرا کوئی پردے کے پیچھے جاتے تو ہم جلدی گزگل گزگل اس کے بارے میں بات شروع کر دیتے، سامنے آتا ہے تو پھر ہم اسمائلی فیس بنا کر اس کو بہت ہی زیادہ اسمائل پاس کرنے لگتے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگرچہ میری بات حق ہو، سچ بات کروں، پھر بھی آپ نے اگر تیری بات بات دے تو یہی چیز پھر بہتان ہے۔ تو لہٰذا اس کا تعلق ناپسندیدگی کے ساتھ ہے دوسرے کی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، مائس بن مالک کو زنا کے جرم میں رجم کی سزا دی گئی۔ اللہ کے نبی نے راہ چلتے ایک شخص کو دوسرے سے یہ کہتے ہوئے سن لیا، یعنی مائس صحابی تھے، زنا ہو گیا، حد لگ گئی، بس اللہ نے پاک کر دیا، لیکن دوسرا شخص ان کے بارے میں کمنٹ دے رہا تھا کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کا پردہ ڈھاک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا۔ اس ویلے کچھ دور آگے جا کر راستے میں گدے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو بلایا اور فرمایا اتریے اور اس گدے کی لاش کو تناول فرمائیے۔ ان دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو کھائے گا؟ فرمایا ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے وہ اس گدے کی لاش کھانے سے بہت زیادہ بری تھی۔ سوچیے دن میں کتنی دفعہ لاشیں کھاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والی زبانیں اور قرآن پڑھانے والی زبانیں دوسروں کی باتیں نہیں کرتی، نکال دیں اپنی عادت، اس میں عادت سے نکال دیں، کھرچ کے نکال دیں۔ کچھ کو تو فطری طور پہ کم باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے صورت پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ کچھ بہت ٹاکٹیو ہوتے ہیں، ہر وقت بولنا، کوئی موضوع سخن ہے، باہر بیٹھے ہیں تو اس کی بات، گاڑی میں بیٹھے ہیں تو اس کی بات، کوئی راہ چلتا آیا اس کی بات، چل رہے تھے تو اس کی بات، فون پہ بات ہوئی تو اس کی بات، مت کیجیے، چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا کل قیامت کے دن بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مستثنا ہیں، کہ جس میں کسی شخص کے پیٹ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت احتیاط لازم ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین زیادتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عزت پہ حملہ ہوتا ہے غیبت کے ذریعے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ناحق کی قید لگائی، حق کی قید نہیں لگائی، یعنی جہاں بھی کسی کو خامخواہ بدنام کیا جائے۔ ایک دفعہ ایک بدو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی کو اس کی رحمت میں شامل نہ کر۔ یعنی اس نے اللہ کی رحمت کو مختصر کرنا چاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتقولون ہوا ادل ام بعیر، کیا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ اب آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کی، اس کو اونٹ سے ملا دیا۔ الم تسمع الى ما قال، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اب دیکھیں یہ بات نبی نے اس کے پیٹ پیچھے کی نا، وہ پاس نہیں تھا، سلام پھر کے جا چکا تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ اس طرح سے کیا، تو کہ یہ غیبت ہے؟ نہیں، یہ بات ایک پیار کی تھی نا، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی عقل بڑی کے بھینس، اور کئی کہتے ہیں بھینس۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو محاورے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی بات ہو رہا ہے، لیکن ہر وقت ٹچکر بازی اور اس طرح کی کیفیت جس سے کسی کے آنسو نکل آئے، کوئی برا مانے وہیں رک جائے کہ یہ چیز اس کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ غیبت اس کی کر سکتے ہیں جس کے اندر کوئی عیب ہو اور کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے، جیسے کہ آپ کو روایت بتائی صحیح بخاری اور مسلم کی کہ فاطمہ بنت قیس کے پاس دو لوگوں کا پیغام آیا، تو ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ عورتوں کو مارتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ مفلس ہیں، تو اب زندگی کا مسئلہ تھا، آپ نے سچ بولا، غیبت نہیں تھی۔ آپ کو گھر لینا چاہتے ہیں، نیبرز کے بارے میں پوچھتے ہیں جا کے کسی نیبر سے کہ اچھا بتائیں کہ یہ گھر والے کیسے ہیں، ارد گرد والے کیسے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح ایک موقع پہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ اس وقت حضرت عائشہ کے گھر میں تھے۔ وہ شخص آیا تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو شخص آ رہا ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے کے اس سے بڑی نرمی سے بات کی، اچھے طریقے سے بات کی. جب واپس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ تو اس سے بڑی اچھی طرح بات کر رہے تھے، حالانکہ آپ نے اس کے بارے میں کہا کچھ اور ہے، یعنی ان کا کمنٹ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے مجھے کس کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ مراد یہ کہ اگر وہ برا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. سوال پیدا تھا پھر حضرت عائشہ کو آپ نے یہ کیوں کہا؟ آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک مرد آ رہا ہے گھر میں، بری نظر بھی ہو سکتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت ان سے اتنا اچھا بولوں تم میرے بعد بھی اس کو دیکھ کے گھر میں بلا لو، یا اس سے سوچو کہ فلاں موقع پہ آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی اچھی طرح بولے تھے، تو جہاں ذرا سا اندیشہ وہاں بتائیں. لیکن یہ نہیں کہ اب اپنے بچوں کو اپنے سسرالی رشتے داروں کے خلاف ہی کر دیں. بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں دادی پھوپھی چچی کے خلاف ہی زہر اگلتی رہتی ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک غیبت جو ایک عورت نے اپنے شوہر کی کی، ابو سفیان کی بیوی تھی، ہند ان کا نام تھا، آئیں آپ کے پاس، کہنے لگی کہ ابو سفیان ایک بخیل شخص ہے، کنجوس ہے، مجھے اتنا نہیں دیتے کہ میرے بچوں کی ضروریات کے لیے پورا ہو، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کی چیزوں سے ضرورت کا لے لو. بتائیے کیا یہ اس عورت نے جو کیا یہ غیبت تھی؟ نہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، چھٹے پارے کی پہلی آیت میں آتا ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا اپنا حق لینا ہوتا ہے تو اس طرح سے. میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ غیبت کی عملی صورتیں ہوں گی، لمبی چوڑی باتیں تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت سے جب دیکھتے ہیں تو ذہن زیادہ کھلتا ہے کہاں غیبت کی حد ہے اور کہاں نہیں ہے. تو لہذا چند پوائنٹس نوٹ کر لیجئے کہ غیبت کہاں جائز ہے. نمبر ایک، ظالم مظلوم کے خلاف شکایت کر سکتا ہے، اس شخص کے سامنے جس سے اسے امید ہو کہ وہ ظلم کو دور کروا سکتا ہے. آج ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب رسم پڑ چلی کہ حکمرانوں کے ظلم کی داستانیں زبان زدے عام ہیں. کر سکتا ہے کوئی وہ بندہ اس کے خلاف؟ بعض لوگ تو حکمرانوں کی غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ فاسق ہوں، وہ فاجر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ہم نہیں کہہ سکتے ان کے بارے میں کچھ. زبانیں بند رکھنے کی ضرورت ہے. کہاں میڈیا پہ لا لا کے ان کو نشر کیا جائے، ان تک بات پہنچتی ہے تو پہنچائیے، خود بات نہیں کرنے کی ضرورت. دوسری چیز ہے اصلاح کی نیت سے. کسی شخص یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے جن سے یہ امید ہو کہ وہ برائیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ کریں گے. مثلاً کوئی اپنے بچوں کی کوئی بات کہہ دیتا ہے، آ کے کسی دین سکھانے والے کو، کسی امام مسجد کو آ کے کہا کہ اچھا درس میں یہ یہ باتیں شامل کیا کریں، کیونکہ آج کل مردوں میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں عورتوں میں، تو اس کی اجازت ہے. اس میں اصلاح کی نیت ہے اور کسی ایک انسان کا نام نہ ہو، مختلف لوگوں کی چیزیں ہوں. تیسری صورت، فتویٰ لیتے وقت کوئی عورت اپنے شوہر کے بارے میں فتویٰ لے رہی ہے کہ کیا میں اس کے ساتھ ان حالات میں رہ سکتی ہوں کہ نہیں رہ سکتی، تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ واقعہ سنائے گی نا جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا قدم لے رہی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. چوتھی صورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی شخص کے شر سے خبردار کرنا ہو کہ وہ اس کے نقصان سے بچ سکے. مثلا آپ دیکھیں کہ جب حدیث لینے جاتے تھے محدثین تو راویوں کی چھان پٹک کرتے تھے، گواہیاں لیتے، ان کے بارے میں دیکھتے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ معاملے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ درست ہے. اسی طرح آج عدالتوں میں گواہی دیتے وقت، رشتہ کرتے وقت، شادی کرتے وقت، کہیں گھر خرید رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں ٹھیک ہے. پانچویں صورت کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف علل اعلان آواز بلند کرنا اور ان کی برائیوں پر تنقید کرنا جو فسق و فجور پھیلا رہے ہیں. یعنی وہی کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ میں کبھی ایسی کوئی بات کرنا کہ سوسائٹی کو جو ڈس رہے ہیں فسق اور فجور پھیلا کر، یا بدعت اور گمراہیوں کی اشاعت کر رہے ہوں، یا خلق خدا کو بے دینی اور ظلم و ستم کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں. ایسے لوگوں کے خلاف آپ اخبار میں آواز اٹھائیں، آرٹیکل لکھیں، کوئی بات کریں، کوئی لیکچر دیں، تو اس کی بھی رخصت ہے. چھٹی چیز، جو لوگ کسی برے لقب سے اس قدر مشہور ہو چکے ہوں کہ اس لقب کے سوا کسی اور لقب سے پہچاننے کی نہ جا سکتے ہوں، تو وہ صرف ان کا نام سمجھتے ہوئے کرنا ان کی برائی کے لیے نہ ہو، یہ بھی جائز ہے. بعض آپ کو دیکھیے کہ ایسے لوگ تھے، جیسے ایک کا نام عیاش تھا، ابو عیاش ایک نام گزرے، کئی بڑے بڑے محدثین ان نام بہت ہی زیادہ اس طرح کے ہیں کہ جو ہمیں پسند نہیں آتے. آرج ایک راویوں میں ایک نام آتا ہے، لنگڑے کو کہتے ہیں. اسی طرح بعض اپنی کام کی وجہ سے کانا معروف ہو چکا ہوتا ہے. کوئی ایسی چیزیں جس سے لوگ معروف ہو چکے ہیں اور لوگ اس کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رخصت رکھی ہے. کبھی کبھی لوگ دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سننے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بہت بری بات ہے. کچھ بوڑھے اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ جو بہو ان کے پاس بیٹھتی ہے وہ دوسری بہو کی برائی شروع کر دیتے ہیں. جس بیٹے نے آ کے پاؤں دبانے شروع کر دیے وہ دوسرے بیٹے کی برائیاں شروع ہو گئیں. کمزور ہوتے ایسے بوڑھوں کے اوپر رحم کریں، سوچے کہ یہ کمزور ہیں، اب ان کے اندر برداشت نہیں رہی ہے، تو ایسی چیزوں پہ پھر آپ تھوڑی بیزاری اختیار کریں. چلے امی قرآن سنائیں، چلو امی صبح کی دعا سنائیں، شام کی دعا سنائیں، پھر اس میں تھوڑا سا آپ پہ دلی کا اظہار کریں، اٹھ کے چلے جائیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم تو غیبت نہیں کرتے لیکن لوگ ہم سے شروع کر دیتے ہیں، دو چار سیکنڈ دیکھیں پھر اس کے بعد کا بدل دیں، چلے میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں. کہیں ایسی بحفل ہو رہی ہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ایک بہت ہی ڈرانے والی روایت ہے جس کو سننے کے بعد واقعی ایک انسان اپنے آپ کو چکرنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، یعنی لوگ بیٹھے ہیں کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے چھوڑ ہم کیوں برے بنے، شادیوں میں دعوتوں میں دیکھے لوگ کسی کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے اب ہم برے کیوں بنے، اخلاق کا تقاضا نہیں. اگر آپ اس کی حمایت نہیں کریں گے نا، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ سچا ہے، کل اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حمایت نہیں کرے گا جہاں آپ سچی ہوں گی. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل اور توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے مواقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب ایک سوال ہے کہ غیبت بہت کر چکے اب کیا کریں، احساس ہوا. ایک روایت سنا دیتی ہوں، بلکہ ایک دو روایتیں جو بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس چیز کی کراہت دلاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی شدید ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے بات ہے، فرق ہے اس میں. وہ کیسے کہ جو زنا کرتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ، غیبت کرنے والے کو پتا نہیں ہوتا میں گناہ کر رہا ہوں، پہلی بات. دوسری بات کہ زنا کرنے والا امید کی جاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ توبہ کر لے گا، لیکن جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے یہ امید بالکل نہیں ہوتی. پھر تیسری بات ہے کہ زنا کا تعلق صرف ایک شخص کے ساتھ ہے، کسی ایک کی زندگی خراب ہو رہی ہے اس سے، بظاہر بعد میں اس کا اثر تو آگے تک جاتا ہے، لیکن جس سوسائٹی میں غیبت عام ہو جاتی ہے وہاں پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جائیں گے میدان محشر میں، اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ میری تہجدیں کدھر گئیں، وہ میرا صدقہ، وہ میرا خیرات، وہ اللہ کے راستے میں زیور میں نے اتنا دے دیا تھا اٹھا کے، وہ کدھر ہے، دیکھ ہی نہیں رہا. کوئی کہے گا وہ تو میں نے ساری جمع پونجی اٹھا کے پکڑا دی تھی اللہ کے راستے میں، کدھر گئی؟ اب سوچیں ذرا کتنا دکھ ہو اگر ہمیں پتہ چلے ہمارا دیا ہوا دنیا میں ضائع ہو گیا، کہاں آخرت میں ہی ضائع ہو جائے. تو فرشتے کہیں گے ہاں وہ جو تم غیبتیں کرتے تھے نا اس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب سوچیں ایک تو نیکی کرنا مشکل، پھر اس پہ جمنا مشکل، قائم رہنا مشکل، جب پتہ چلے کہ وہ ضائع ہو گئی ہے. تو غیبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. جس سوسائٹی میں غیبتوں کی عادت ہو جاتی ہے نا وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، کسی کا کوئی معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے حضرت انس راوی ہیں کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. سوچئے ذرا، تانبا کاپر، اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے اور اس کی آبرو ریزی کرتے تھے. تفسیر مصری کی یہ روایت ہے. اور جو دوسری روایت آپ کو دی ہے غیبت زنا سے بھی سخت ہے، یہ روایت ابو سعید اور جابر سے ہے، ترمذی ابو داؤد میں ہے، اور تفسیر مصری میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کی بھی مخالفت ہے اور بندوں کے حق بھی ضائع ہوتے ہیں. کیسے؟ جس کی غیبت کی گئی ہے اس نے جب تک آپ کو معاف نہیں کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ غیبت کر چکے کسی کی، اب آپ توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کفارہ غیبت لکھی ہے کہ غیبت کر چکے ہیں، اب کیا کریں؟ پہلی بات ہے توبہ کریں اور اس حرام فعل سے رک جائیں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زبان کو اتنا گندا کیا آج تک، تو مجھے معاف کر دے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو اس کے اوپر آتی ہے وہ کہہ کہ جس کی غیبت کی ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگے. اللہ اکبر، تیسری چیز ہے کہ اگر اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا اور میری گیتوں سے کسی دوسرے کے اندر اس کی بدنامی ہوئی، لوگوں نے اس کو کسی حق سے محروم کیا، اس کی تلافی کرے. اب سوال پیدا، وہ بندہ ہے ہی نہیں، مر گیا. حضرت عائشہ نے کسی کو کسی مرے ہوئے شخص کی برائی کرتے دیکھا تو کہا، لوگو، اللہ کے بندو، زندوں کی کرو، وہ تھوڑے ہیں، مرنے والوں کو تو چھوڑ دو. اور بعض واقعی دیکھیے، 10 سال سے فوت شدہ ساس کو نہیں چھوڑتے. ہی میری اماں مرحومہ، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، میرے انہوں نے زندگی کے دن بڑے بوجھل کیے، معاف کر دیں اس کو، چھوڑ دیں غریب عورت کو، وہ چلی گئی دنیا سے. ساتھ منہ سے کہتے جاتے ہیں اللہ بخشے، لیکن خود نہیں بخشتے. تو لہٰذا جو دنیا سے چلا گیا اس کی تو آپ کیا کریں، پھر اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. زندہ کی ہے تو جا کے سب کے سامنے، جہاں دوسروں کے سامنے اس کی برائی کی تھی، ان کے اندر ہی اس کی تعریف کریں، اس سے معافی مانگیں. اگر وہ معاف نہیں کرتا تو کوئی بھی اسے کہ خدا کے لیے میرے سے کچھ لے دے، لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت فریش فروٹ منگایا، بڑی پیاری باسکٹ سجائی اور اس کے بعد اس کو پیش کی اور کہنے لگے کہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کا تو میں حق نہیں دے سکتا، جو میرے پاس تھا یہ قبول کیجیے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی غیبت اور برائی کی ہے، قیامت کے دن اس کو غیبت کرنے والے کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم نے غیبت کرنی ہی ہے تو اپنی ماں کی کرو، کیونکہ تمہاری نیکیوں کی وہ زیادہ مستحق ہے، کہ تمہارے پلڑے سے نکلی تو ماں کو مل جائیں گی. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس کی روایت ہے، ان من کفارۃ الغیبۃ ان یستغفر لمن اغتباح تقول اللہم اغفر لنا ولہ. غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر ایک اور مسئلہ کہ کیا بچوں کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے؟ یعنی بچوں کے گناہ معاف ہے نا، اس طرح مجنوں اور کافر ذمی، کیا ان کی غیبت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی؟ تو ان کی غیبت نہیں کی جا سکتی، مکروہ ہے یہ بھی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ایک تو بچے کو ڈھیٹ بنا دیتی ہیں اور وہ بھی کل ہم سے حق لیں گے. پھر اس طرح ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ غیبت جیسے زبان سے ہوتی ہے نا، قول اور کلام سے، اسی طرح فعل اور اشاروں سے بھی ہوتی ہے. لنگڑے کی چال بنا کر دکھانا، وہ ایسے چلتا ہے، وہ موٹی، وہ لمبی، یہ بھی غیبت، آنکھوں کی بھی غیبت ہے، کسی کو دے کے آنکھ مار دینا. ہاں، یہ چیز بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہوتی ہے. ایسے معاملات میں انسان کو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے، زبان کو ذکر سے تر رکھیے. پھر اس کے لیے ایک اور ٹپ یہ ہے کہ آپ غیبت کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے مہم چلائیں اپنی فیملی میں، بچوں کے ساتھ. صرف ایک دفعہ بچوں کو کہہ دیں کہ جب میں کسی کی برائی کرنے لگوں نا تو آپ مجھے بس مردہ گوشت یا مردہ بھائی یا گوشت، کوئی ایسی چیز کہہ دو. پھر دیکھیے آپ کے بچے آپ کو بولنے ہی نہیں دیں گے، وہ نہیں کبھی بھی بےچارے پیچھے ہوتے، ہم کر کے بھول جاتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں کو انسان کو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں یہ زبان کا چسکا ہوتا ہے، صرف زبان کا چسکا. نجا من سمت، نجات پا گیا جو چپ رہا. میں تو کہتی ہوں 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ کم بولیں. اگر 26 پارے پڑھنے کے بعد ہماری بولتیاں بند ہو جائیں نا تو ہم نے کچھ پایا. بہت ساری ہمارے اندر اخلاقی خوبیاں کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ ہم بولتے بہت ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ 26 پارے پڑھنے کے بعد اب آپ کو بولنے کی عادت کم ہو گئی ہے؟ یہ جو 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے کی کلاس میں آپ سنتے ہیں اور آپ کو کلاس میں کہا جاتا ہے نا چپ رہے، یہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیا ممکن ہے کہ وہ مسلسل 2 گھنٹے چپ رہے سونے کے علاوہ؟ اکیلے ہوتے ہیں تو فون اٹھا کے باتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں غیر محسوس طریقے سے آپ کی شخصیت میں خاموشی کا اثر آتا ہے. پارا یاد کر رہے ہیں، پارا ترجمہ نہیں بول پا رہے نا، اچھی باتیں کریں. کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کیا میرا یہ نصیب ہے؟ میں یہ سوچتی ہوں اپنے آپ کو کہا کریں، میرا یہ نصیب ہے میں ہمیشہ لوگوں کی گندگی چنوں؟ کبھی اب بائے ٹریش میں سے بچوں کو گندی چیزیں چنتے دیکھیں، کوڑا کرکٹ میں سے کاغذ اور ڈبیاں اٹھاتے دیکھیں تو آپ کہیں میں اتنی گندی ہوں، میرے نصیب میں صرف لوگوں کی برائیاں چننا؟ میں ہر وقت بولوں، جس مشین کو ہر وقت آپ استعمال کریں گے وہ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرو، یہ چیز جو بندے کو روکتی ہے، اللہ کا تقویٰ. ہم لوگوں کا تقویٰ رکھتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں کرتے. اللہ سے ڈریں گے تبھی یہ چیز آئے گی، پلٹیں گے پھر پلٹیں گے. اچھا پھر ایک اور آپ ٹپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ غیبت چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں نا، پھر کر لیں اگر غیبت بالفرض کسی دن، تو خود کو سزا دیں. مثلا زبان سے کیے نا، تب زبان ہی کا نیکی کریں. مثلا آپ 100 دفعہ استغفار کریں شعور کی، رو دھو کے، یا آپ کہیں کہ اچھا میں ایک سپارہ پڑھوں گی قرآن کا، اچھی آواز میں خوبصورت قرأت کروں گی، میں قرآن کی ایک آیت یاد کروں گی، یہی آیتیں یاد کر لیں. پھر اس طرح آپ نے اگر کسی کو آنکھ کے اشارے سے کچھ کیا ہے تو آنکھ کو سزا دیں، اپنے آپ کو دیں، پیسوں سے سزا دیں، جو چیز آپ کو بوجھل لگتی ہے نا اس کے ساتھ اپنے آپ کو سزا دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کفارے جب ہوتے ہیں نا، جب فائنز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد واقعی لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں امید بھی دلا دی کہ ان اللہ تواب و رحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، ان کی عادتیں شروع سے بگڑی ہوئی تھی، ان کو کسی نے اتنی شدت بتائی نہیں. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لفظ زنا سن کے کیا ہوتا ہے، ایک دم ابال آتا ہے، تو غیبت سن کے اٹس اوکے. ایک ہی حدیث میں تقابل میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ کون سی چیز کس درجے پہ. ایک عالم تھے تو لوگوں نے ان پہ ایک اعتراض کیا، کہنے لگے جب درس دیتے ہیں بات کرتے ہیں شرک اور توحید پہ دیتے ہیں، کوئی اور ٹاپک نہیں ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک دن آئے مسجد میں، تو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تو لوگوں سے کہا تمہیں پتا میں نے باہر کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو لوگ جو تھے وہ ہاں اچھا اوکے اوکے، کسی نے نوٹس نہیں لیا، بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر آئے وہ، انہوں نے بیٹھ کے لوگوں سے باتیں شروع کی، کہنے لگے تمہیں پتا ہے وہاں میں گیا تو ایک کنواں ہے اور اس کے ارد گرد لوگ، اور وہاں سے کچھ ایسے ہی فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، تبرک لینا چاہ رہے ہیں، پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کہا. تیسرے دن پھر انہوں نے کوئی ایسی ہی بات سنائی کہ فلاں قبر پہ لوگ بیٹھے ہوئے، وہ تو سجدے کر رہے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہے. چوتھے دن آئے کہنے کہ آج میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا، کہ وہاں ایک آدمی تھا اور وہ کسی عورت سے زنا کر رہا تھا، کوئی ایسی بات کی، ہم جاتے ہیں. کہتے بس ابھی تمہیں مزید توحید پہ درس لینے کی ضرورت ہے، 3 دن سے میں توحید اور شرک کی واقعہ سنا رہا تھا، تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا، اور آج زنا کی سن کے تم سیکھ پا ہو گئے. تو دیکھیے ہماری سوسائٹی کا یہی حال ہے، ہم اس پہ کوئی فکر نہیں کرتے کوئی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اللہ کے ماں سوا اوروں کو تو نہیں پکارتا. اور جہاں اس طرح کی اخلاقی چیزیں آتی ہیں جو کہ بہت بری ہیں، ناگوار ہیں، لیکن مومن شرک نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، باقی گناہ اس سے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ڈالیں، اپنے بھی ڈالیں گے اللہ کا بھی ڈالیں گے. تو یہاں پہ یعنی غیبت کا موضوع پورا ہوا، پورا تو بس کھینچ تینچ کی کیا ہے، ابھی تو اس میں کئی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ خود بھی سوچیں، تدبر کریں، فکر کریں، اور خود سے خود کو سزا دیں. اور دکھ سکھ کرنے ہیں تو کس سے کریں؟ ان نمش کو بسی بخوشنی اللہ. حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا؟ اللہ میرا سارا دکھ کے ساتھ ہے. اکیلے میں جتنی عبادتیں لوگوں کی کرنی ہے اللہ سے کر لیں، تہجدوں میں کریں، سحریوں میں کریں، فجر میں کریں، اللہ سے کریں گے، کر سکتے ہیں آپ، اور کوئی حرج نہیں ہے. ہمیشہ دیکھیں کوئی آپ سے کہے میں تم سے ایک بات کہنے لگی ہوں، کہ فوراً اس کو پہلے ہی بتا دے کہ دیکھو مجھے آپ وہ بات بتائیے گا جو آپ کے خیال میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. اور دوسری بات، اگر ایسے موقع نا تو چھپی بھی بات کریں، نام نہ لیں، فرسٹ پرسن کی بات نہ کریں. کوئی مثال ہے کسی کا اپنا ہی واقعہ نا، اپنی شوہر کی کوئی بات سنا رہا ہے، تو آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کا یہ معاملہ ہے. یہ ڈھکے چھپے بات اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر سننے والا آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو جانتا ہے تو اس کے ذہن میں نہ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے لوگوں کو، کوئی کسی کی بات کرتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ہے یا کسی کی ہے. تو ڈائریکٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے، انڈائریکٹلی کر لینی چاہیے اگر ضرورت پیش آئے. اور آپ دیکھیں کہ آپ بے دلی سے بات کریں، میں نے تو دیکھا کہ غیبت تو اس طرح پھیلتی ہے جیسے رنگ میں آپ اور ڈالتے ہیں نا، ایک جیسے جلتی پہ تیل آپ بھی ڈالیں. آپ ایک بندے کو بولنے دیں، چپ کر کے سنیں، بیوقوف بن جائیں، وہ سوچے گا آپ اس کی بات سن رہے، اس کے بعد آپ کہیں آج سردی کتنی ہے، تو کہے گا یہ میں نے کس پتھر کے آگے بیٹھ کے اپنا سر پھوڑا. تو آپ بالکل دلچسپی نہ لیں، اور جیسے آپ کو ذکر میں نے بیچ میں کیا کہ آپ اٹھ جائیں یا اس بات کا موضوع بدل دیں. اور عموماً لوگ دکھ سکھ ہی کا نام لے کر غیبت کرتے ہیں، تو شوہروں کے ساتھ بھی ہر بات کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے قابل ہے، یقین کریں. اگر عورتیں ہر بات اپنے شوہروں سے کریں گی نا، یقین کریں خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گی. آپ اپنا راز تو نہیں دیتی کہ کتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے آپ، اگلا موضوع ہے وہ اس سے بھی زیادہ دکھتا ہوا. ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جاتے جاتے ہمیں پاک کر رہا ہے. آخری دنوں میں آپ دیکھیں جب لڑکیوں کی شادیاں قریب ہوتی ہیں نا، تو ہر وقت ان کو ہر ایک سمجھا رہا ہوتا ہے، پہن جاتا ہے تب تو مجھے پتا سمجھ پہلے ہی مار دیتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن جو اٹھتا ہے اچھی رہنا, ٹھیک رہنا, ساس سے اچھا بولنا, ماں سے اچھا بولنا, یہ کرنا, تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے جو چیزیں اپنے اندر لے کے آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کا رنگ دیکھتا ہے. اور اگر سورہ حجرات پڑھ کے ہمارے اندر اخلاقی تبدیلی یا ظاہری بیوٹی نہیں آئے گی نا تو پھر آگے بتانی کب آئے گی. میاں جو گھر میں آئے تو آتے ہی شروع ہو گیا. آپ سوچیں کہ ہماری کھانے کی ٹیبل پہ کیا باتیں ہوتی ہیں, کتنی ہیبتیں ہماری کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں اور اکثر وہی ہوتی ہیں جس وقت بیٹھے باتیں کریں. اب آپ کیا کریں, چپ کر جائیں, زبان سیلیں, منہ پہ نہیں اچھی بات کریں. آپ سب کے پاس تو آج کل ہر دن نئی خبریں ہوتی ہیں, 20-25 آیتیں آپ سن کے جاتے ہیں, آج یہ آیت پڑھی, آج یہ سنی, یہ سنائیے, مزاج ان کا بھی بدلے گا. اب اگلی ایک برائی جس کا انسانوں کی بہت بڑی جماعت جو ہے یا جو انسانوں کے بڑے بڑے گروہ اس کا شکار ہیں وہ دیکھتے ہیں. یا ایہا الناس, اے لوگوں, یا نوٹ کیجئے گا, پیچھے یا ایہا الذین آمنوا تھا, ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر جو چینجز آنی چاہیے اس کا تذکرہ تھا. اب پوری انسانیت کو پکارا گیا, کیا, انا خلقناکم من ذکر و انثا, بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اشارہ ہے ذکر میں حضرت آدم اور انسا میں حضرت حوا کی طرف, اور اگر اس کو کلوز سرکل میں کر لیں تو مذکر اس کا باپ اور انسا اس کی ماں ہے, لیکن ابتدا میں تو بہرحال آدم اور حوا ہی سے یہ سب پیدا ہوئے. وجعلناکم شعوبا, اور ہم نے تم کو بنا دیا قبیلے, قومیں اور قبیلے. شعوب کا جو لفظ شعب سے ہے, شعب بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. پیچھے میں نے آپ کو سارے لکھائے تھے سٹیپ کہ عربی زبان میں قبیلہ, کنبہ, برادری, عشیرہ کیا ہوتے ہیں. تو شعب جو ہے ایک بڑے لیول پہ بات ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں برادری کہہ سکتے ہیں آپ, عموماً لوگ خاندان کی برادری کی بات کرتے ہیں. اور قبائل, قبیلت ان کی جمع ہے. شعب کہتے ہیں ایسی جماعت جو ایک اصل پر جمع ہو. قبائل اور خاندان بھی اس میں بڑے بڑے آ سکتے ہیں, خاندانوں کے خاندان ہیں. سب سے بڑا حصہ عربی میں شعب ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا عشیرہ ہوتا ہے. عشیرہ عشر سے 10 لوگوں کی جماعت, جس کو ہم اپنے گھر کی فیملی کہہ سکتے ہیں, شوہر اور بچے. قبائل قبیلے سے کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. بس یہ ہے وجہ تمہارے مختلف گھروں میں پیدا کیے جانے کی, مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں میں رکھنے کی. لیکن یہ چیزیں نہ تو ظاہری بڑائی کی وجہ ہے, کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے سب سے معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اصل عزت تقوی کی بنیاد پہ ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالی علم والا اور جاننے والا ہے. جس جگہ پہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. بنی اسرائیل میں ایک باپ کی نسل سے ہونے کا تکبر تھا, تو عرب میں بالکل اس کا اپوزٹ تھا. یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں اور ٹولیوں میں مبتلا تھے, ہر ایک اپنے آپ کو دوسرے سے بزرگ اور اشرف قرار دیتا. قریش کے قبیلے والے جو تھے وہ فخر میں تھے, بہت بڑے. مکہ فتح ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. حضرت بلال جو ہی کعبہ کی چھت پر چڑھے اذان دینے کے لیے, تو قریش کے کچھ بڑے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے, ان کو دکھ ہوا. مکالمہ سناتی ہوں آپ کو. عطاب بن اسید بولا, اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا. نعوذ باللہ, یعنی کہ ایک کالا حبشی کعبے کی چھت پہ اذان دے رہا ہے, شکر ہے میرا باپ اس سے پہلے مر گیا. حارث بن ہشام کہنے لگا, اس کالے کوے کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور مؤذن نہیں ملا. زبانیں کھلتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے. سہیل بن عمر نے کہا, جیسے اللہ کی مرضی. ابو سفیان نے کہا, میں تو کچھ نہیں کہتا, ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ اس کو آگاہ کر. ان کے دل میں اب ایمان آ رہا تھا نا, تو ان کو تھا کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہ چلے. اچھا, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں پیچھے بھی ملتا ہے جب ہرقل کے دربار میں تھے. کہتے تھے میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اس کے خلاف, مجھے پتا ہے کہ اللہ اس کو بتا دے گا. تو لوگ نیکوں سے ڈرتے بہت ہیں, چاہے خود نیک بنے نا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ لوگوں کیا ہو گئے, ان خلقناکم من ذکر و انثا, تم ایک ہی سے آئے ہو. تو فخر کا یہ نظریہ اس دور میں جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی نہیں رہا, آج پوری دنیا میں جتنی قومیں ہیں اور ہر دور میں نہیں کسی نہ کسی طور پر اس بیماری کا شکار رہی. کسی نے اپنی وطنیت کی بات کی, کسی نے اپنی نسل کی بات کی, کسی نے خاندان کی, برادری کی بات کی, آپ دیکھیے خاندان غلامہ تک کی حکمرانی آپ کو ماضی میں ملے گی. ہر دور میں کسی نے بلیک اور وائٹ امریکنز کی بات ہوئی. ایک بہت بڑی جنگ ہو چکی ہے امریکہ کی ہسٹری میں جہاں وائٹ لوگ اور بلیک تھے, اور آج اس کا دن بھی وہ مناتے ہیں. تو یہ چیزیں جس کو لوگوں نے رکھی, آج وہاں جہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے وہاں بھی آپ دیکھیں کہ انڈیا کو دیکھ لیں کتنے طبقے ہیں. کہیں برہمن اور شودر کی بات ہوتی ہے, جگہ الگ کنویں الگ. امریکہ میں آج بھی ایسے ہوٹل موجود ہیں کہ جس کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ نو بلیک پیپل. بعض جگہ ریڈ انڈین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, وہاں کے اصل باشندے. ایک ایسے ہوٹل میں وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ انڈین اور کتے داخل نہیں ہو سکتے. اتنا ہے. سفید اور سیاہ فارم کے کالج الگ تھے, اسکول الگ تھے. یہ تو اب کچھ تھوڑا سا ہوئے. اور جرمن میں ہٹلر کا روپ دیکھ لیجئے, کروڑوں انسانوں کو مار دیا صرف اس بات پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بتوں کو توڑ دو, وطنیت کا بت توڑ دو. یہاں ہم سب اپنے لیے بھی ایک عمل کی بات نوٹ کریں گے کہ یہ کہنا کہ وی آر پاکستانیز, 14 اگست منانا, یہ وطن کے بت کو پوچھنا ہے. اسلام نہ وطنیت کا دائرہ دیتا ہے, نہ قومیت کا دیتا ہے, نہ رنگ اور نسل کا دیتا ہے, اور نہ زبان کا دیتا ہے. یہ وہ بت ہیں جن کو آج بھی توڑنے کی ضرورت ہے. اللہ ایک ماں باپ سے ہماری نسبت جوڑ رہا ہے کہ دیکھو جب سارے ایک تھے پیچھے سے, اب آگے آ کے رنگ فرق ہو گئے, زبانیں فرق ہو گئیں, تو کیا بڑی بات ہے. کوئی کسی خاندان میں اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم کہہ کر یہ بتا دیا کہ اصل کمانے کی چیز ہے تو تقویٰ کماؤ. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اصول رکھتی ہوں, اب اپنی اصلاح کے لیے کہہ لیں یا دیکھنے کے لیے کہ کہاں کس کی عزت ہے کہاں نہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اختیار نہیں ہوتا. مثلا اختیار آپ کا جس میں نہیں ہے, آپ کہاں پیدا ہوں, کون آپ کی ماں بنے, کون آپ کا باپ بنے, آپ شیخ فیملی میں پیدا ہوں یا راجپوت میں پیدا ہوں, آپ کا اختیار نہیں. آپ پاکستان میں پیدا ہوں یا انڈیا میں ہوں یا آپ امریکہ میں ہوں, آپ گورے ہوں کہ کالے ہوں, لمبے ہوں کہ پتلے ہوں, کالے بال ہوں کہ گنگریالے ہوں, نیلی آنکھیں ہوں کہ کالی, نہیں اختیار نہ. تو جہاں اختیار کوئی نہیں نا, وہاں پہ کوئی فخر نہیں ہے. اب دوسری طرف چلے, کچھ چیزیں اختیاری ہیں نا. آپ نماز زیادہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں, آپ کے اندر تقویٰ کم ہو کے زیادہ ہو, آپ روزے زیادہ رکھیں کہ نہ رکھیں, آپ قرآن زیادہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں. بس یہ جن چیزوں پہ آپ کا اختیار ہے یہ چیزیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ پیدا کرنا ہے تو اپنے ایمان کو بڑھائیے, کچھ ایسی چیزوں کو کیجیے. اور یہ اندر کی کیفیت ہے جس کو اللہ جانتے ہیں, لیکن اس کا اظہار بندے کی حسن معاشرت سے ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ اس کے معاملے کے ساتھ ہوتا ہے. ایک واقعہ بھی آتا ہے ان آیات اور ان سے اگلی آیات کے ساتھ. قبیلہ بنی اسد کے چند لوگ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. قحط تھا بہت زیادہ. یہ لوگ دل سے مومن نہیں تھے, صرف صدقہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایمان والا ثابت کیا, لیکن نہ اسلام کا پتہ تھا نہ احکام اور آداب کا پتہ تھا. انہوں نے مدینہ کے راستوں میں غلاظت اور نجاست پھیلا دی, بازاروں کی چیزیں مہنگی کروا دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا, دوسرے آپ کو دھوکہ دینا چاہا, تیسرے آپ پر یہ احسان جتلایا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانے تک آپ سے لڑتے رہے, آپ کے خلاف جنگیں کرتے رہے, پھر مسلمان ہوئے. ہم بغیر کسی جنگ کے آپ کے پاس حاضر ہو گئے مسلمان ہو کر, لہٰذا آپ ہماری قدر کریں. اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اب اگلی ساری آیات کو سنیے گا. قالت الاعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, آپ فرمائیے تم تو ایمان نہیں لائے. ہاں کہنا ہے تو کیا کہو, ولیکن قولوا اسلمنا, البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی. جبکہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کتنا پیارا انداز ہے, ایسے لگتا ہے کہ ایک برتن ہے اس میں ابھی ایمان کو بھی داخل ہونا ہے. کرو کیا ایمان کو لانے کے لیے, اپنے اسلام کو پختہ کرنے کے لیے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو ذرا بھی کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں کچھ بھی, تھوڑی بھی کمی تمہارے اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرے گا. جو کرو گے اس کو پاؤ گے, ملو گے. یہ جو یلتکم کا لفظ ہے نا, لاتہو سے ہے, نقصہو کے معنوں میں آتا ہے, کسی چیز میں کمی کرنا, یعنی کسی چیز میں اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ, اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ آیات اس خاص قبیلے کے بارے میں بھی نازل ہوئی اور حجت الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قصوہ پر بیٹھے تھے, چاروں طرف لوگوں کا ازدحام تھا, آپ کی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اترے, سہارا لیا لوگوں کا, پھر آپ نے خطبہ دیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ تعالی, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تم سے عہد جاہلیت کی خامیاں دور کی اور تمہیں تکبر سے پاک کیا. اے لوگو, انسانوں کے بس دو ہی گروہ ہیں, ایک نیک متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے اور دوسرا بدکار اور بدبخت جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے, ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. پھر اس پر آپ نے فرمایا, یا ایھا الناس, اے لوگو, تمہارا رب ایک ہے, کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, نہ کسی کالے کو سیاہ سرخ پر اور سرخ کو کالے پر برتری حاصل ہے سوائے تقویٰ کے. اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. پھر آپ نے فرمایا, لوگو, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ حل بلغتا, سب نے یک زبان ہو کر کہا, بلغتا, اللہ کے نبی, آپ نے پہنچا دیا. اور جو بھی بات تھی اور آپ نے حق ادا کر دیا. پھر آپ نے فرمایا, جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ وہاں تک بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. کلکم بنو آدم, تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں, ورنہ وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہوں گے. اللہ تعالیٰ روز محشر تم سے تمہارے حسب اور نصب کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا, کہ اللہ لا ينظر الی صورکم, بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ تھی وہ چیز وحدت میں جس نے امت کو پرو دیا. آج ہم کہتے ہیں صومالی مسلم, پنجابی مسلم, بنگالی مسلم, مسجدوں کے نام ہیں, یہ عرب مسجد, یہ پاکستانی مسجد, یہ فلاں مسجد, پھر مسجدوں کی باتیں. ایک مسجد کے ساتھ ہی نیچے دوسری مسجد ہے کیونکہ زبان کا فرق ہے. اللہ نے جو ایک اجتماعی زبان دی تھی, اگر اسی کو بنیاد بنا کے ساری دنیا کے لوگ عربی سیکھ چکے ہوتے تو کیا اتنی بانٹ ہوتی؟ آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مسجد نکلتی ہے, یقین کریں. آپ موڑ مڑتے ہیں تو آگے آپ کو مسجد دکھتی ہے. آج کل جتنی جگہ ہم دیکھ رہے تھے پراپرٹیز کے سلسلے میں, کتنی چیزیں سامنے آئیں, وہ یہ تھی کہ پہلے مسجد تھی, اب بک رہی ہے. مسجد تھی, اب جا رہی ہے, اب بک رہی ہے کرائے پہ, کیونکہ جگہ ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہی, خرچے نہیں پورے ہو رہے. تو جب ایسی طرح سے ہر زبان والے نے اپنی مسجد بنانی ہے, آپ دیکھیں یہاں بچوں کے اسکول ہیں اتنی زبانوں کے, سارے بچے نوش سیکھ رہے ہو نا, تو سارے بچے قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے, عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ چیزیں بھی بندے کو تکلیف دیتی ہیں. اور میں نے دیکھا بعض دفعہ مسجد میں آ کے دوسرے رنگ ڈھنگ کا بندہ بیٹھا, لوگ بات ہی نہیں کرتے. جی یہ صومالی سسٹر, یہ بلیک آئی ہوئی ہے. بعض دفعہ بدگمانی ہوتی کہ یہ کالے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کریں, یہ صومالی, ہم ان کو یہ جگہ نہیں دے سکتے, دوسری دے سکتے. کبھی سوچا آپ نے؟ بعض دفعہ کالے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ذہن میں گندگی کا تصور آتا ہے, یہ تو کلے لوگ ہیں. توبہ کریے, معافی مانگیے, کبھی ایسی بات نہ کریں. آپ کو نہیں پتا یہ کالے اللہ کے نزدیک کتنے گورے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے بتوں کو توڑا. ایک بت جو آج تک ہم لوگوں سے نہیں ٹوٹا وہ کیا ہے کہ ہم نے غیروں میں شادی نہیں کرنی, برادری کے باہر نہیں کرنی, ہم نے اپنے خاندان سے نہیں کرنی. ہم چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے تو کہیں گے اپنے خاندان کے لڑکے کو وہاں بلا کے اپنی بیٹی کی شادی کرائیں گے, چاہے ویزا لگنے میں 100 سال لگ جائے. کتنا بڑا دکھ ہے, جہاں رہتے ہیں وہاں رشتے کریں, بڑی خرابیوں سے بچ جائیں گے, کتنے پنگوں سے بچ جائیں گے. ان غریب بچیوں کو لا کے آپ ادھر اُلاتے ہیں, آپ کی بچیاں وہاں جاتی ہیں, وہ مرد روتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے, لیکن عام بات یہی ہے. اس بت کو توڑیے, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں شادیاں کریں. کوئی آپ کی نسل کا مل گیا, اچھی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میری بات اچھی ہے, طریقے اچھے ہیں, مجھے پسند, ٹھیک ہے, اسیمیلیٹ کرنے کے لیے ایزی ہوتا ہے بندے کو اپنا رنگ ڈھنگ. لیکن یہ سوچنا کہ ہم اعلیٰ ہیں, ہم وہ, بعض لوگ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم ہیں, تو یہ چیزیں انسان کو پھر دوسروں سے کاٹ دیتی ہیں. بعض وقت آپ دیکھیں, الحمدللہ جب سے لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں کنورٹ ہو کے, یہ بت بھی ٹوٹ گئے. میں کئی ایسی ساتھیوں کو جانتی ہوں کہ سسٹر اگر مراکو سے ہیں تو برادر جمورب سے, کوئی ترکی سے ہیں تو کوئی ادھر سے. ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, کامل ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر شک نہیں ہوا. اصل دعا کریں دلوں کے شک دور ہو جائیں. ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول پر بھی شک نہیں ختم ہوتا. پہلی چیز شک کو دور کیا ایمان لانے کے بعد. دوسری چیز وجاہدوا باموالہم اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے. وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اولئک ہم الصادقون یہی ہیں سچے لوگ. کس چیز میں سچے؟ جو پیچھے بات ہوئی نا کہ تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ایمان کے دعوے میں سچے. ان ساری آیت سے یہ بھی تو پتہ چل رہا نا کہ اسلام اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں. ان میں تھوڑا سا فرق ہے. اسلام جو ہے وہ سلیمہ سے ہے. اسلام کا تعلق اسلام کی شکل سے ہوتا ہے, عبادات سے. اور ایمان عقیدہ ہے. آپ کہہ لیں کہ ایمان جڑیں ہیں تو اسلام تنہ ہے. پھر دونوں کے فرق ہیں. شروع میں انسان مسلم ہوتا ہے, آہستہ آہستہ مومن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر محسن بن جاتا ہے. یہ ایک چین ریئیکشن ہے. ایک کام اچھا ہوتا ہے تو دوسرا اچھا ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے تو تیسرا اچھا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نام رکھنے سے کچھ نہیں بنے گا. ہم قرآن والے بن جائیں, ہم کورس کر لیں, ہم نے اتنا وقت لگا دیا, کچھ نہیں ہوگا. پہلے دیکھیں دلوں کے بوٹ ٹوٹے کہ نہیں. اگر آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کی بنیاد پہ کوئی بندہ پیارا نہیں لگ رہا نا ابھی تک, تو سمجھیں کہ ابھی آپ کے اندر سے بت نہیں ٹوٹے. آج بھی اگر ہماری محبت اور نفرت اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خیر ہوگی. اور اونچی ناک نیچی ناک, اس کی بات, وہ فلاں کھٹیا, وہ اونچا, وہ نیچا, وہ کمی کمین, وہ فلاں, کسی کو موچی کہا, کسی کو نائی کہا, کسی کو درزی کہا, دھوبی کا. آپ ان کو یہ کہتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے باہر جاتے ہی نہیں ہیں. آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں, گورے کالے کی تمیز نے افریقہ اور امریکہ میں اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ 20ویں صدی کے لوگوں کو خوب پتہ ہے. یورپ کے یہ گھرانے تھے کہ امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈین نسل کے لوگوں کو مارا گیا. اس طرح ختم کیا گیا کہ جیسے کوئی گاجروں کو کاٹتا ہے. وہ کہتے ہیں کالے لوگوں کو کوئی حق ہی نہیں ہے. جرمنی کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے. ہم تو ہسٹری پڑھتے نہیں ہیں نا, اسی لیے ہم آج کی دنیا میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیغام دیتا ہے کہ اگر چیزیں بڑھانی ہے, اللہ پہ ایمان بڑھاؤ. دلوں سے شک نکالو کہ اللہ تمہارا کوئی حق لے لے گا, یا اللہ نے تمہیں جو دین دیا وہ بڑا اوجھل دین ہے, اور نوز باللہ اللہ تعالیٰ جب وہ ظلم کرواتا ہے دنیا میں. مال کے ساتھ جہاد کرو, جان سے جہاد کرو. جہاں مال کی ضرورت ہے مال لگاؤ, جہاں جان کی ضرورت ہے وہاں جان لگاؤ, پھر سچے ہو. اب بتائیں ہم سچے ہیں؟ خود کو ہی پوچھ لیں. یہ تین چیزیں ہیں ہمارے اندر. دل کا شک دور ہوا, ابھی بھی اگر ہمارے دلوں سے شک نہیں دور ہوا تو کیا بنے گا؟ اگر ہمارا ابھی بھی اتنا تزکیہ نہیں ہوا کہ ہم اپنی جان مال اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو نہ ہماری زندگی میں کوئی عہد آنی ہے نہ بدر آنا ہے. ہمارا جہاد اور ایمان تو اسی دین کو پھیلانے اور بڑھانے کا ہے. بعض لوگ کہتے بہت کچھ ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے, اور بعد میں بڑی بڑی باتیں آ کے دھوچ جتلاتے ہیں. تو کہا قل اتعلمون اللہ بدینکم, آپ فرمائیے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کرتے ہو؟ یعنی باتوں کا کھٹیا کھاتے ہو. ہاں, اپنی زبان میں اپنی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہو, ہم بڑے نیک ہیں, اللہ سے بڑی محبت ہے, بڑا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں. تو کیا اس کو تمہارے دل کی بات نہیں پتا؟ تم اندر سے کیا سوچتے ہو, اپنے آپ کو کدھر لے کے جاتے ہو؟ واللہ بکل شیئن علیم, اور اللہ ہر چیز سے آگاہ. یہ کہنے کی وجہ کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہہ کے بات کو کھلا دیا کہ اتنے بڑے آسمان زمین میں پتا بھی گرتا ہے تو اس کو پتا ہے. تو کیا تمہارے ایک مٹھی بھر دل کے اندر آنے والے خیالات کو اللہ نہیں جانتا؟ سب جانتا ہے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو یہ نہ سوچو. یہ دیکھو کہ اللہ کی نگاہوں میں تمہارا کیا مقام ہے. یمنون علیک ان اسلموا, یہ احسان جتلاتے آپ پر کہ اسلام لے آئے. سارا وہی قبیلہ بنی اسد کی طرف اشارہ ہے, اور آج ہر اس بندے کی طرف جو کسی کے سر پہ بڑا احسان جتلاتا ہے کہ شکر نہیں کرتے ہم مسلمان ہو گئے, شکر نہیں کرتے ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, شکر نہیں کرتے ہم نے یہ بھی کر لیا, شکر نہیں کرتے ہم نے اتنا بھی صدقہ دے دیا. قل لا تمنوا علی اسلامکم, فرما دیجئے کہ مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ نے احسان فرمایا تم سب پر. کیا؟ ان ہداکم للایمان, کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ایمان کی طرف. جس نے ایمان کی ہدایت دی, جس نے تمہاری ترجیحات بدل دی, جس نے تمہارے جینے مرنے کے انداز بدل دیے, جس نے تمہارے ڈپریشن کو امن میں بدل دیا, جس نے تمہاری بیماریوں کو صحت میں بدل دیا, جو تمہارے غموں کو دور کر کے تمہیں ایک بڑا غم لگا رہا ہے, شکر نہیں کرتے؟ ذات کے غموں میں جینے والے کیا کر لیں گے؟ کل مریں گے کتنے لوگ ان کو یاد کریں گے؟ شکر کرو اللہ نے ہدایت کا غم لگا کے تمہیں قبول کر لیا، تم تھے کیا، آج اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا؟ سوچو ان کن تم صادقین، اگر سچے ہو، اور باقی رہ گیا اللہ، تو ان اللہ یعلم الغیب، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے جو جانتا ہے غیب، کس کے؟ غیب السماوات والارض، دوسری دفعہ آیت ہے، اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے راز، بھید، غیب، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے جو تم کر رہے ہو، تمہارا ہر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایسے نہیں لگتا بیچ میں سب بندوں کو نکال دیا، سارے واسطے وسیلے ذرائع نکال کے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ، وہ اللہ جو باریک بین ہے، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا، زمین کی تہوں میں بھی جانتا ہے، آسمان کی وسطوں میں کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں، علیم بصیر، اس کے ساتھ مکر کرو گے، اس کے ساتھ نفاق کرو گے، اس کو دھوکہ دیتے ہو، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو کہ زبان سے بڑے خوبصورت باتیں کر کے بچنا چاہتے ہو، نہیں، عقل مند وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو گیا، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو گئی، جس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہوا، جس کا بدن اس کی فرما برداری میں تھکا، اور جس کی روح پر اس کی بندگی کا اثر ہوا، وہ خوشیاں منائے عبادت پہ، وہ خوشیاں منائے نیکیوں کے موقعوں کے ملنے پہ، وہ خوشیاں مناتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیکیوں کے مزید مواقع تو دیے، وہ روتا تو نہیں ہے کہ ہائے پھر ایک مصیبت آ گئی، پھر ایک مشکل آ گئی، اب پھر رونا پڑے گا، پھر مسئلوں میں پڑیں گے، تو یہ تھی صورت حجرات جو ہم سب کے کردار کی دھجیاں بکھیرتی ہے، بندہ اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو اپنا اصل چہرہ دکھتا ہے، یہ ایسا آئینہ ہے جس کے اندر ایک انسان اپنے آپ کو واقعی سچ جانتا ہے کہ میں ہوں کتنے پانی میں، لوگ تو میں دیکھتے ہیں نا ہمارے حال حلیہ سے، یہ صورت آپ کو آپ کا مجھے میرا اندر کا حال دکھاتی ہے، بعض لوگ چہرے سے بڑے صحت مند لگتے ہیں، اندر اتنی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، بیماریاں، کمزوریاں، دکھ، لوگ کہتے ہیں آپ کی صحت بڑی اچھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کیا بتائیں یہ تو سوجن ہے، تمہیں کیا پتا کیسے اندر سے دکھ، کیسے اندر سے دکھے ہیں، کتنے ٹوٹے پڑے ہیں، یہ کتاب حقیقت میں بندے کو اس کا اندر کھول کے دکھاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا تھا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا، ہم بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ہم سے بھی تکبر اور جاہلیت کا عیب دور ہوا، اب بھی ہماری ترجیحات اگر نہیں بدلی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کب بتلیں گے، فبئی حدیث بعدہ یؤمنون، کیا اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب آئے گی جو ہمیں بدلے گی، یہ کتاب تو دل پہ حملہ کرتی ہے، یہ تو انسان کے دل کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، اندر سے ایک نیا انسان بنتا ہے، اور اگر ہم باقی ساری الجھنوں میں اتنا الجھے کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے دل پر نہ لیا، ہمارے حال حلیے نہ بدلے، ہمارا دل نہ بدلا، ہماری زبان نہ بدلی، تو کیا لیا تم نے اس قرآن سے، ترجمہ تو چند مہینے میں بھول جائے گا اگر دہرائیں گے نہیں، تجوید کی پریکٹس نہ کی ساری ختم ہو جائے گی، سنت کی باتیں جو پڑھتے ہیں تفہیم و سننا میں، وہ چار چھ مہینے نہ پڑھیں پھر دوبارہ کتابوں سے پڑھیں گے تو رہے گا، یاد تو نہیں رہتا، ایک چیز میرے اور آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے گی، اور وہ اس کتاب کا ہماری اپنی زندگیوں پہ اثر ہے، دعا کریں دل سے لے کے زبان تک، سوچ تک، آنکھوں تک، کانوں تک، ایک ایک چیز پاک ہو جائے، جو باتیں یہاں تفصیل سے ہوئی ہیں یہی باتیں آگے سورت قاف کے اندر تھوڑے سے مختصر انداز میں آئیں گی، بالکل قرآن کا انداز آگے سے آگے اصلاح کی فکر ہے، دل کی باتیں، ریمائنڈرز، دیکھو کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا اللہ نے تم پہ احسان کیا، کیا اللہ کی اس نعمت کا حق نہیں دو گے، قدر نہیں کرو گے، تمہاری زندگی دوسروں سے مختلف نہیں لگے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے میل دور کر دے، ہماری زبان کی گندگیاں دور کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے، اور سورت حجرات میں جتنی چیزیں ہم نے پڑھی سنی جن کا تذکرہ کھل کے ہوا یا کم ہوا، اللہ تعالیٰ کم از کم میرے کردار کو تو اس سے خوبصورت کر دے، اللہ کے نبی آئینہ دیکھتے ہوئے جو دعا مانگتے تھے اس کو اگر اس وقت آپ مانگ کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنی انسان کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے اپنے آپ کو اندر سے سجا کر، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو پڑھنے اور مانگنے کے بعد واقعی انسان کی ایک نظر اپنے اندر رہتی ہے، ہم تو باہر سے آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اندر کا آئینہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور خود کو خود سے کہیں کہ اب میں نے خود کو اندر سے دیکھنا ہے، دعا مختلف الفاظ کے فرق سے جو آتی ہے اس میں ایک دعا کیا ہے، اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ جیسے آپ نے میرا ظاہر خوبصورت بنایا اسی طرح میرا باطن بھی خوبصورت بنا دے. اندر کے میل ختم ہوتے ہیں تو باہر بھی خوبصورتی آتی ہے. ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں نا تو کئی دن تک گھر صاف رہتا ہے. ظاہری اوپر سے ادھر سے چیزیں ادھر رکھے 10 منٹ میں دوبارہ بچہ آئے گا وہ ساری چیزیں پھیلا دے گا. تو ہم ظاہر کے عیب نہیں دور کر رہے, ہم اندر کے عیب دور کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب اندر کی صحت ہوگی, آپ دیکھیں کہ بعض سکن ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں کڑوی دوائیاں پینے کو دیتے ہیں, کہتے ہیں خون صاف ہوگا, صافی اور پتہ نہیں کیا کچھ کڑوی چیزیں لوگ پہلے پیتے تھے تاکہ اپنی سکن کو صحیح کریں. اوپر سے آپ لیپ پوت لیں گے فائدہ ہوگا لیکن وقتی ہوگا, پھر نکل آئے گا اندر سے. تو آپ دعا کریں, خود سے تڑپیں کہ اللہ میرا اندر اچھا, میری پرسنالٹی اچھی بنا, مجھے اپنے اندر ایک خوبصورت انسان کو پیدا کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
جزاک اللہ خیر. واسو جزا سادہ جی, الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سورہ. ایک ایک واقعی آئینہ تھا ہمارے اپنے لیے کہ میں میرے اندر جو اخلاقی برائیاں ان کو مجھے کیسے دور کرنا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر سے سب سے زیادہ غیبت کو, کیونکہ شیطان اور کچھ کروائے نہ کروائے غیبت ضرور ہر وقت کروا دیتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ بات نکلواتا ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ کرے کہ ہمارے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, تو اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے. بار سننے کی ضرورت ہے جی بالکل, اور اپنا احتساب کرنے کی. اس میں بھی سب سے شیطان ہمیں بعض دفعہ یہ کرتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں, نہیں مجھے خود کو چیک کرنا ہے اور مجھے اپنے اخلاق سنوارنے ہیں. اور اگر ہم یہ سورہ حجرات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق والے اور بہترین مومن بن سکتے ہیں. ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ہر چیز کو بہت دیکھا, کلاس ہماری اوپر ہو چکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کے رمضان کی بریک آ رہی ہے, نیکسٹ ویک زاد الخیر کا پروگرام شروع ہوگا, آپ لوگ اس کو جوائن کیجئے. ایک ویک کا وہ پروگرام ہے اور اس کے بعد رمضان دورہ قرآن شروع ہو جائے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ دورہ قرآن کے بعد آپ کی دوبارہ کلاسز سٹارٹ ہوگی. آپ لوگوں کو ای میل مل جائے گی کہ آپ لوگوں کی دوبارہ کلاس کب سٹارٹ ہوگی. زاد الخیر میں جو ہے وہ رمضان پریپ رمضان کی طرح اس میں کچھ صورتیں ہوں گی رمضان کے حوالے سے, تو اس کو آپ سب جوائن کیجئے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. شارٹ سا کورس ہے ایک ہی ویک کا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ موٹیویشنل بھی ہوگا, رمضان کے حوالے سے بھی ہوگا اور تفسیر بھی ہوگی. جی نیکسٹ ویک سے جی اسی طرح شروع ہوگا, تو آپ لوگوں کو ڈیٹیل جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ای میل میں بھی مل جائے گی. جی نیکسٹ ویک سے کلاس نہیں ہے, رمضان کے بعد دوبارہ کلاس شروع ہوں گی. جی یہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں نا کہ نیکسٹ ویک سے آپ لوگوں کی بریک ہے, یوں سمجھیں رمضان بریک, صرف اس لیے کہ ہم دورہ قرآن کو بہترین طریقے سے اٹینڈ بھی کر سکیں, سمجھ بھی سکیں اور اپنے رمضان کو بھی بہترین کریں. تو اس سلسلے میں زاد الخیر نیکسٹ ویک سے ہوگا ایک ویک کے لیے. ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ای میل میں بتا دیا جائے گا, آپ سب کو ای میل بھی آ جائے گی اور ویب سائٹ پہ بھی زاد الخیر کے آپ چیک کر لیجئے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ چل جائے گی. تو آج کی کلاس کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے, اپنی اصلاح کرنے والا بنائے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنائے. اللہ کرے کہ ہم دوسرے وہ لوگ جو ابھی تک قرآن سے نہیں جڑے ان کو جوڑنے والے ہوں اور ان کے لیے خیر کا باعث بن جائے. جزاک اللہ خیر. واسن جزا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.